حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، حج کا شرف ہو پھر عطا یا رب مصطفیٰ، پھر گنبد خضرا دکھا، پھر گنبد خضرا دکھا یا رب مصطفیٰ۔
اللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
الصلاة والسلام عليك يا نبي الله،
وعلى آلك وصحابك يا نور الله،
وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلوا علی الحبیب
صلی اللہ
تعالیٰ علیہ
وسلم۔
الحمدللہ عز و جل، آج حج تربیتی اجتماع دعوت اسلامی کے تحت ہو رہا ہے، اللہ کریم آپ سب کا اس سفر کا قصد کرنا قبول فرمائے، اور آگے سفر کر لینے کی اللہ تعالیٰ توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اور یہ کہ تیاری، تو احرام کیسے باندھنا ہے، طواف کیسے کرنا ہے، احرام میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، حلال و حرام کے جو احکام ہیں اس کا بیان جاننا، یقیناً یہ ایک بڑی ضروری بات ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حج کے ایک خاص جو اس کی جو میں کہوں گا بہاریں ہیں، وہ مینا، عرفات و مزدلفہ کی حاضریاں ہیں، جو حج کے ہی خصوصیت ہے۔ عمرہ کرنے والے عرفات جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، مگر 9 ذوالحجہ نہیں ہوتی، منا آتے ہیں مگر 8 ذوالحجہ نہیں ہوتی، اور مزید آگے کا سفر بھی کرتے ہیں، مگر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ حج کے لیے خاص ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ احکام شریعت کے مطابق حج کے فرائض انجام دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یقیناً یہ سیکھ کر جانا چاہیے، سمجھ کر جانا چاہیے۔ دیکھا جاتا ہے کہ 5 وقت جو نمازیں جو ہم پر فرض ہیں، وہ نماز بھی ہم پروپر نہیں پڑھ پاتے۔ تو سال میں ایک بار حج کرنے جانا ہو تو اس کو سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو یہاں حج کا طریقہ بھی سکھایا جائے گا، کچھ مقامات کی نشاندہی بھی کی جائے گی۔ مگر میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، دیکھا یہ گیا ہے کہ ہم اگر قرآن و حدیث پڑھتے ہیں تو جہاں احکام ہیں کہ یہ کام کرو، وہیں رب کریم کی رحمت اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے کہ ہمیں اس کے فضائل بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ثواب ملے گا۔ حکم ہی کافی ہے کہ اپنے رب کا حکم ہے کہ یہ کرو، مگر ہمارے رب کی رحمت ہے کہ وہ اس کرنے کا حکم بھی عطا تو فرما رہا ہے، مگر ساتھ ساتھ اس کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اور ثواب جب ہم سنتے ہیں تو اس کام کے کرنے کی رغبت اور بڑھ جاتی ہے، اس کام کے کرنے کی لالچ اور بڑھ جاتی ہے۔ حج واقعی بڑی سعادت کی بات ہے. خود حج کا ذکر ہی بڑا ذوق اور شوق والا ہے, بس کے ثواب کی بھی کیا بات ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس نے حج کیا اور کوئی جھگڑا یا گناہ نہ کیا تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسا اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا تھا. یہ بخاری شریف کی کتاب الحج کی یہ حدیث ہے, اور اس میں دو چیزیں بڑی اہم بیان ہوئی. نمبر ایک, کوئی جھگڑا نہ آئے, نہ جھگڑا کرے نہ گناہ کرے. تو یہ دو چیزوں سے بچنا ہے کہ انشاءاللہ اس کی برکتیں وہ اللہ نے چاہ تو ضرور پائے گا اللہ کی رحمت سے. اللہ کی رحمت اور امید ہمیشہ مضبوط رکھنی چاہیے. جب اس کے پیارے حبیب نے فرما دیا تو بس فرما دیا کیا, اب میں نے حج کرنا ہے, جھگڑا نہیں کرنا, گناہ سے بچنا ہے. اور حالات ایسے ہیں کہ جھگڑا کرنے اور گناہ میں پڑ جانے کے مواقع اتنے ہیں حج کے دنوں میں کہ جب تک کہ مدنی سوچ نہیں ہوگی, مدنی ماحول نہیں ہوگا اور اس طرح کی تربیت نہیں ہوگی تو شاید بچنا مشکل ہو جائے. آپ یہاں ایئرپورٹ سے شروع ہو جائیں گے, بلکہ ایئرپورٹ تو دور کی بات ہے, شاید گھر سے شروع ہو جائیں گے, جس کا ذکر انشاءاللہ آپ کو جو طریقہ کار بیان ہوگا اس میں میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہمارے حاجی عبدالحبیب جھگڑے سے کیسے بچنا ہے اور گناہ سے کیسے بچنا ہے اس کا طریقہ بھی بیان کریں. یہ بہت ضروری ہے. بس ایک شعر بار بار پڑھتے رہیں, حالانکہ ہے تو یہ مدینہ منورہ زاد اعلی شرفت حزیمن کے لیے شعر, سبھل کے پاؤں رکھنا حاجیو شہر مدینہ میں, کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. تو مکے پہنچے, مدینے پہنچے, جہاں بھی پہنچے, یہ راہ حق ہے, سنبھل کے چلنا. یہاں ہے منزل قدم قدم پر, پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک عمرہ اگلے عمرے کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے, اور حج مبرور کی جزا جنت ہی ہے. یعنی حج مبرور, مقبول حج کی جزا کیا ہے؟ جنت. سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک میں, ایک مبرور حج, ایک مقبول حج ایک سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. واہ. اور ایک حدیث پاک میں ہے, حضرت سیدنا معیث رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا, ایک اللہ پر ایمان لانا, پھر حج مبرور کرنا. تمام اعمال پر ایسی فضیلت رکھتے ہیں جیسے سورج طلوع ہونے اور غروب کے درمیان ہوتا ہے. تو یہ حج پر سمجھیں کہ بڑی ابھارتی ہیں یہ حدیثیں. بعض وہ محروم بھی ہیں, میں کہوں گا شاید اگر میں ان کو بدقسمت کہوں تو غلط نہیں ہے, کہ جن پر حج فرض ہے مگر وہ حج نہیں کرتے. یہ بدقسمتی ہے, محرومی ہے, کہ اگر حج بھی نہیں کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ مکہ نہیں دیکھا, مدینہ نہیں دیکھا, مینا نہیں دیکھا, عرفات نہیں دیکھا, مکہ میں احد نہیں دیکھا, تو کہیں گے کہ ہم نے عمرے میں دیکھ لیا. مگر جب حج فرض ہے تو فرض حج ادا کرنا ہے, کہ جو فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے اور اپنا فرض ہی ادا نہ کرے. حدیث پاک میں آتا ہے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں, کوئی یہودی ہو کے مرے کہ نصرانی ہو کر مرے.
اللہ اللہ.
ایمان کی حفاظت کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ حج فرض ہونے کی صورت میں حج فرض کرے. یعنی کتنی عجیب بات ہے, ایک طبقہ وہ ہے جو حج فرض نہیں ہے مگر کوشش کیے چلا جا رہا ہے کہ دو پیسے جمع ہو جائے میں حج کر لوں. کوشش کیے چلا جا رہا ہے, کوئی سے اسباب ہو جائے میں حج کر لوں. ابھی کتنے باقی ہیں یار, پچھلے سال تو تھا کہ 50,000 کم تھا, لیکن اس بار تو 50,000 بڑھ گیا. اب چلو اگلے سال, اب وہ اس کا سال گزار رہا ہے حج کے انتظار میں. اور ایک وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے, حج بھی فرض ہے استطاعت ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کو جذبہ نہیں ہے کہ وہ جا کر حج کرے اور یہ مبارک مقامات کی زیارت بھی کرے. اللہ کریم توفیق عطا کرے. اس کی بڑی حاجی حاجی ہوتا ہے, حاجی حاجی ہوتا ہے, اپنے اہل خانہ کے 400 افراد کی شفاعت کرے گا حاجی.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ,
اہل خانہ کے 400 افراد کی شفاعت کرے گا ایک حاجی. ایک روایت میں کہ اہل خانہ سے 400 افراد کی شفاعت کرے گا اور اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. ایک حدیث پاک میں ہے کہ حاجی اور جس کے لیے حاجی دعائے مغفرت کرے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اتنی بڑی سعادت نہ پائے بندہ اور اس کے لیے اس کو کڑے بھی نہیں, اس کو پڑوا بھی نہیں ہو, اس کو بدقسمت و محروم نہ کہا جائے گا تو کیا کہا جائے گا. میرے ایک اور روایت میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, یا اللہ حاجی اور جس کے لیے حاجی استغفار کرے دونوں کی مغفرت فرما دے. یہ دعا کس نے کی؟ یہ دعا کس نے کی؟ مصطفیٰ نے کی
صلی اللہ علیہ وسلم.
جن کی دعا قبول ہے قبول ہے. یہ دعا کس کے لیے کر رہے؟ حاجی کے لیے. اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہ یا اللہ حاجی اور حاجی جس کی مغفرت کی, جس کے لیے دعا کرے اس کی دونوں کی مغفرت کر دے. تو یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی کہ ہمیں حج کرنا بھی ہے, طریقے کار سیکھ کر کرنا ہے, طریقے کے مطابق کرنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے. میری مدنی التجا ہے تمام حج پر جانے والے عاشقان رسول سے, میں تھوڑی تھوڑی باتیں عرض کروں گا. انشاءاللہ تفصیل آپ کو حاجی عبدالحبیب کے انشاءاللہ بیان میں امیدیں مل جائے گی. میں تھوڑی تھوڑی باتیں عرض کروں گا. جتنا ہو سکے نا دعا کرنا. نصیب والے ہو کہ اس جگہ جا رہے ہو جہاں دعائیں قبول ہی ہو قبول ہیں. یعنی ہم یہاں سے بیٹھ کر آپ کو کہتے ہیں دعا کرنا اور آپ وہاں بیٹھ کر بھی دعائیں نہ کریں, نصیب کی بات ہوتی ہے. بڑی عجیب و غریب خبریں ہوتی ہیں. اب مسئلہ یہ کہ یہاں سے عادت درست ہو کے جائیں تو جائیں نا, وقتی طور پر سنتے ہیں ذہن بھی بن جاتا ہے کہ کرنا تو ایسا ہے جیسا یہ مولانا کہہ رہے ہیں, مگر عادتیں ہی ہماری درست نہیں ہیں. یعنی جب یہاں جب اپنے ملک میں مسجد میں آتے ہیں تو ہمیں کئی دفعہ سنا ہوتا ہے کہ مسجد میں دنیا کی بات کرنا یہ 40 سال کے اعمال کو برباد کر دیتا ہے. ہم یہاں نہیں بچ پاتے. سوچتا ہوں کہ مسجد نبی شریف میں کیسے بچیں گے, مسجد الحرام میں کیسے بچیں گے. عادت بنائیے اور سیریس لیجئے. جو کچھ بیان ہو جائے نا یہاں پر اس کو سیریس لیجئے گا. اور کہتے تو سب ہیں یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں, اس شمع دو سرا کا پروانہ بن کے جاؤں.
یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں, یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں, یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں, اس شمع میں دو کسی کی
حج پہ جانے والے، مستانہ بن کے جاؤں، دیوانہ بن کے جاؤں، پروانہ بن کے جاؤں، بیگانہ بن کے جاؤں. پروانہ کس کو کہتے ہیں، کبھی سنا ہے؟ مستانہ کس کو بولنا رہے یار، اس کی نہیں سمجھ پڑے تو مستانہ ہے. تو وہاں جا کر ایسے بندہ ہو جائے کہ لوگ یار اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں پڑ رہی ہے، تو مستانہ ہو گیا ہے، مدینے والے کا دیوانہ ہو گیا ہے. مگر وہاں یہ سب یہیں رہ جاتا ہے یار، ایک دو گھنٹہ یا چند لمحات شاید یہ کیفیت کسی پر طاری ہو تو ہو، اس کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ کیفیتیں ختم ہو جاتی ہیں. مکے جائیں، مدینے جائیں، اپنے اندر ایک چیز ضرور رکھیے گا، وہ یہ ہے کہ میں جہاں آیا ہوں نا میں وہیں کہوں، جہاں آیا ہوں وہیں کہوں. اطراف سے بیگانہ ہو جائیے گا، بہت مسائل ہوتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ حاضری عطا فرمائے، اور دنیا کی بے جا باتوں سے، دنیا کی پنچاتوں سے اللہ تعالیٰ بچ کر حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم اتنا اس کی رحمت ہے، اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی ایسی حدیث ہیں کہ آپ جو خرچ کر رہے ہیں اس خرچ پر بھی اللہ آپ کو ثواب دیتا ہے. ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حج کے دوران خرچ کرنے کا ثواب راہ خدا میں خرچ کرنے کی طرح 700 گنا زیادہ ملتا ہے. یہ حج پر خرچ کرنے والوں کا ثواب ہے. ایک اور حدیث پاک میں ہے، حج کے دوران خرچ کرنے کا ثواب راہ خدا میں خرچ کرنے کی طرح ہے، 1 درہم 700 کے برابر ہے. تو اللہ کریم اس راہ میں اس کے ارشاد کے مطابق خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاجی کا بہت زبردست وظیفہ ہے جس کو پڑھتے ہی رہنا چاہیے جب احرام باندھے، وہ ہے لبیک. چلیں مل کر پڑھیں،
لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک.
میں نے ایک حدیث پڑھی، اس میں جہاد کا بھی ذکر ہے. میں پڑھتا ہوں کہ جہاد اور حج ان دونوں کو کس طرح ساتھ کس موضوع پہ لیا گیا. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائے، جو مسلمان اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے یا حج کرتے ہوئے، تحلیل یا تلبیہ پڑھتے ہوئے چلے، تو سورج اس کے گناہوں کو غروب ہوتے وقت ساتھ لے جاتا ہے، اور وہ مسلمان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے.
کیا بات، سبحان اللہ.
یہ آپ کو ملے گی سعادت،
واہ واہ واہ،
یہ سعادت آپ کو ملنے والی ہے. ہم تو ترس ہی سکتے ہیں، سوچ ہی سکتے ہیں، اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی، اور کس بات کا میں آپ سے شکوا کرتا. تو کیا پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک، اس کو کیفیت میں پڑھیں. لوگ بعض اوقات پڑھتے ہیں اپنے اپنے انداز میں، یعنی اس کے معنی پر غور کریں. مثال دے رہا ہوں، سمجھیں، نظر جھکائیں، شرمندہ ہو جائیں، آدمی شرمندہ ہو جائے، اور آپ اپنے انداز سے پڑھیں. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ آپ کہہ کیا رہے ہیں، اللہ اے اللہ میں حاضر ہوں. اب اردو میں میں بول رہا ہوں نا، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. ان الحمد ساری تعریفیں تیرے لیے، وہ نعمت نعمت بھی تیرے لیے، لک والملک ملک بھی تیرا، لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں. یہ ایک اپنی بندگی کا اظہار ہے، اس کی قدرت کا، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی وحدانیت پر ایمان لائے ہیں ہم، اس کا ذکر کر رہے ہیں. ذرا تلبیہ کو سمجھے کہ تلبیہ ہے کیا، اس کے لفظ کتنے پیارے ہیں. میں کہہ رہا ہوں آپ اپنی ایک وجدانی کیفیت میں لبیک پڑھیں اور معنی کو سمجھتے ہوئے پڑھیں. لبیک لبیک اللہم لبیک میں حاضر ہوں، اللہم لبیک یا اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک کہتا رہے، اللہ کی حمد کرتا رہے، اس کی تعریف بیان کرتا رہے، تیرا کوئی شریک نہیں. اللہ کو یہ جملہ کتنا، کلمہ کتنا پسند ہوگا کہ جب بندہ یہ کہے مولا تیرا کوئی شریک نہیں. قرآن کریم میں کتنی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس ایک رب پر ایمان لانا ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کر رہے ہیں ہم، توحید کا اقرار کر رہے ہیں ہم، بندے ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، محتاج ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، اس کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ مولا تو ہی تعریف کے لائق ہے اور تیرا کرم ہے مولا جو تو نے یہاں بلا لیا. میں مکے میں ہوں، میں مکے میں ہوں، میں کعبہ دیکھ رہا ہوں، یہ تیرا کرم ہے. لبیک میں حاضر ہوں مولا، لبیک میں حاضر ہوں. ایک بزرگ لبیک کہتے لبیک کہتے لبیک کہتے برسوں سے لبیک کہتے تھے، غیب سے آواز آتی لا لبیک کہ تیری لبیک ہمیں قبول نہیں ہے. کسی نے کہا حضور اتنے عرصوں سے لبیک کہہ رہے ہیں اور آپ کو آواز آتی ہے لا لبیک، اس بارگاہ صاحب کی لبیک قبول نہیں ہوتی اور آپ ہیں کہ لبیک ہی لبیک کیے چلے جا رہے ہیں. تو فرماتے ہیں اس کا درد چھوڑ کر جاؤں تو کہاں جاؤں، اس کو نہ پکارو تو کس کو پکارو. غیب سے آواز آتی ہے ہم نے تیری ساری لبیک قبول کر لی ہے. لبیک حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے پڑھا تھا، لبیک کہتے ہی گھش کھا کر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، ان سے لبیک نہیں کہی جاتی. ہم لبیک پڑھیں جو اس کا ایک فقہی حکم ہے، ایک شرعی حکم ہے، اس کے مطابق پڑھیں، لیکن اس لبیک کی ایک روح بھی ہے. لبیک کی ایک روح ہے، اس روح کے ساتھ، اس سمجھ کے ساتھ شرمندہ شرمندہ سر کو جھکا کر روتے روتے پڑھے اور اس کے معنی کو سمجھے. ٹھیک ہے ہم عربی نہیں جانتے لیکن ہمیں بتایا تو گیا ہے نا کہ لبیک ہے کیا. بہت زبردست ہے یہ لبیک، یہ اللہ تعالیٰ نے حاجیوں پر بڑا کرم کیا ہے. حدیث پاک میں ہے جب کوئی شخص تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں بائیں دونوں طرف زمین کی انتہا تک موجود درخت و پتھر و مٹی اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک. حدیث پاک میں ہے. کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر تھے. عرض کی کہ اپنے صحابہ کرام کو حکم دیجئے کہ تلبیہ پڑھتے وقت اپنی آوازوں کو بلند کیا کریں, کیونکہ آواز سے تلبیہ پڑھنا یہ حج کے شعار میں سے ہے. لہذا باکثرت آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے. اور واہ, جو شخص حدیث پاک میں جو شخص بلند آواز کے ساتھ تلبیہ پڑھتا ہے سورج اس کے گناہوں کو ساتھ لے کر غروب ہوتا ہے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ اس کو ہی نصیب ہے جو احرام باندھتا ہے. اب ان قریب احرام باندھنے والے ہیں, ان قریب اب احرام باندھنے والے ہیں, اور احرام باندھتے ہی آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے اور پھر پڑھتے رہنا ہے جب تک کہ اس کا وقت باقی ہے. ایک اور آپ کو بڑی سعادت نصیب ہونے والی ہے, وہ ہے آپ کعبہ دیکھیں گے, ہے نا؟ آپ کعبہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ کعبے پر پہلی نظر پڑتے جو دعا مانگو قبول ہو جاتی ہے, وہ کیفیت ہی عجیب ہوتی ہے. کعبے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے نا, وہ کیفیت ہی عجیب ہوتی ہے. جب آپ مسجد الحرام کی طرف بڑھ رہے ہوں گے نا, آپ کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی. ایسا مطلب کہ ایک ڈر خوف پھر رحمت, ڈر خوف رحمت کا ایک ملا جلا سا آپ کا ایک رجحان ہوگا. پھر مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھتے ہوئے آپ مسجد الحرام میں داخل ہو رہے ہوں گے, سر جھکاوا ہوگا, شرمندہ شرمندہ ہوں گے, میں اور یہاں, میں اور یہاں, بس تصوری فضاؤں کو سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہوائیں, یہ فضائیں, یہ مقام, اور میں اور بڑھ رہا ہوں کہاں, کعبے کی طرف. پھر رک جائیں گے جو ہیبت سے رکے مجرم, تو رحمت نے کہا بڑھ کر چلے آؤ, چلے آؤ, یہ گھر رحمان کا گھر ہے. سمجھے کہ یہ شعر جو ہے نا, یہ کیفیت دے رہا ہے آپ کو. ایک شعر ہے, اس میں کیفیت ہے. اللہ نصیب کرے وہ کیفیت ضرور پیدا کیجئے گا. اللہ نصیب کرے اے حجیو, یہ کیفیت جب تک مکہ مدینے میں رہے یہ کیفیت ضرور رکھیے گا. اور وہ کیفیت یہ ہے, نہ ہم آنے کے لائق تھے, نہ منہ قابل دکھانے کے,
نہ ہم
come on.
انشاءاللہ آپ جب یہ شعر یاد رکھیں گے نا, میرا حسن ظن ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں ہوں گے طواف کے لیے جب حاضر ہوں گے کعبہ دیکھیں گے, انشاءاللہ یہ اشعار اگر آپ کو یاد ہو گئے تو رب کی رحمت شامل حال رہی نا تو بند ٹوٹے گا اور بہت رونا آئے گا. مشورہ دے رہا ہوں, یہ مت دیکھیے گا کہ ادھر کون دیکھ رہا ہے ادھر کون دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. جتنا رو سکتے نہ روئیے گا, اس کے خوف سے, اس کی محبت میں, اس کے شکر میں روئیے گا کہ یا اللہ تیرا کرم ہے کہ میں یہاں ہوں, یہ تیرا شکر ہے, میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں یہاں ہوں, میں گناہگار ہوں مگر یہاں ہوں, میں بدکار ہوں مگر یہاں ہوں, میرے پاؤں تو نہ جانے کتنی گناہوں کی جگہ پر جاتے رہے, یہ تیرا ہی کرم ہے, یہ تو اس پاؤں کو چلا کر یہاں تک لے کر آیا ہے, یہ ان آنکھوں نے گناہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, یہ تیرا کرم ہے جو کعبہ دیکھ رہا ہوں, حجر اسود دیکھ رہا ہوں, مقام ابراہیم دیکھ رہا ہوں, زمزم تمہیں یہاں بھی دیکھتا ہوں, یہاں بھی دیکھتا ہوں, مگر تمنا یہ ہے کہ زمزم کا پیالہ ہاتھ میں ہو, سامنے کعبہ ہو, ایک گھونٹ پیتا جاؤں کعبہ دیکھتا جاؤں, ایک گھونٹ پیتا جاؤں کعبہ دیکھتا جاؤں, مگر کرے کیا نصیب میں تو یہ نام مرادی کے دن لکھے تھے. آپ تو نصیب والے ہو وہاں جا رہے ہو, تو کعبہ کا طواف, یہ وہ عبادت ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتی, صرف وہی ہو سکتی ہے, کعبہ ایک ہی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے, جس نے 50 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسا اس دن تھا جس روز اس کی ماں نے اسے جنا تھا. تو کثرت کے ساتھ کعبے کا طواف کرے. حدیث پاک میں ہے, حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں, میں نے اپنے والد صاحب کو حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ کہتے ہوئے سنا, کیا بات ہے کہ میں آپ کو صرف ان دو رکنوں یعنی رکن اجر اسود اور رکن یمانی کو ہی استلام کرتے دیکھتا ہوں. تو حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا, میں ایسا کیوں نہ کروں, میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, ان دونوں رکنوں کا استعلام کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے, اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جس نے گن کر 7 مرتبہ طواف کیا اور پھر 2 رکعت ادا کی تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے, اور یہ بھی سنا ہے کہ طواف کرتے ہوئے آدمی کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں, اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. یہ ہے کعبے کا طواف. اور ایک تعداد ہے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو کعبے کا طواف کرنے میں سستی کرتی ہے, یہاں جذبہ ہے مگر یہ بھول جاتے ہیں شاید ہم کہ شیطان وہاں بھی ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے, یہاں سے بڑی جذبے ہوتے ہیں, وہاں جا کر جذبے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. تو باکثرت عمرے کرے, جتنی اللہ توفیق دے ہمت دے, اور باکثرت طواف کرے, طواف کرتے رہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے 7 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا اس دوران کو لغو کام نہ کیا تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. میری مدری التجا ہے آپ سے, ایک جنرل پرابلم عرض کر رہا ہوں, وہ یہ موبائل. آپ اگر مسجد الحرام میں ہونا مہربانی کرنا, اگر آپ سے ہو سکے, مشکل بہت ہے, اگر ہو سکے تو موبائل فون کو ترک کر کے جائیے گا, اور اگر جیب میں ہے تو بھول جائیے گا. یا تو مستجاب کے سامنے بھی بیٹھتے تب بھی ایک دوسرے سے گفتگو سے باز نہیں آتے, تو ایسا مت کیجیے گا. موبائل جیب میں ہو یا ہو ہی نہ, کیا بات ہے مدینے کی. اور طواف کر رہے ہیں, طواف کرتے کرتے لو کام سے بچیں, فضول کاموں سے بچیں, اللہ نہ کرے کو گناہ میں نہ پڑ جائیں. عورتیں کو تو چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے, اور عورتیں بھی طواف کر رہی ہوتی ہیں, تو اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے, برے خیالات سے بچانا ہے, بری حرکات سے بچانا ہے, ذرا سوچو ہو کہاں, سوچے ہو ہیں کہاں. اگر یہاں پکڑ ہو گئی اور اللہ نہ کرے ہاتھ تو ہاتھ منہ ہی کالا ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اللہ کی گرفت سے ڈرے. کعبے کا طواف کر رہے ہیں, مسجد الحرام میں ہیں, اور وہاں پر اگر بندہ الٹے سیدھے خیالات میں پڑ جائے, اللہ نہ کرے الٹے سیدھے حرکتوں میں پڑ جائے, وہیں اگر اس کی خدا نہ کرتا ہاتھ ہاتھ گرفت ہو گئی تو کیا کرے گا؟ تو ایسا کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر روزانہ 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے, جن میں سے 60 طواف کرنے والوں کے لیے, 40 نمازیوں کے لیے اور 20 دیکھنے والوں کے لیے. تو طواف کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ, اس حج کے سفر میں جو بہت بڑی ایک سعادت نصیب ہوتی ہے وہ میدان عرفات ہے. اور واقعی یہ بہت اہم ترین مین ایک بہت عظیم رکن ہے عرفات, وقوف عرفات. اس کا طریقہ انشاءاللہ آپ کو عنقریب بیان کیا جائے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ردیف تھا, یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ سواری پر سوار تھا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ نوجوان عورتوں کو اس نے دیکھا, نظر پڑی, اور عورتوں نے بھی اس کی طرف دیکھا, نظر پڑی. تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا, اے نوجوان, یہ وہ دن ہے کہ جو شخص اس میں اپنی سماعت سننا, بصارت دیکھنا اور زبان پر قابو پالے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. اب کوئی بڑی مصروفیت نہیں ہوتی میدان عرفات میں, ایسا ہی ہے نا جی عبداللہ بھی؟ کوئی بڑی مصروفیت نہیں ہوتی ہے,
کرنا ہے دعائیں کرنا.
ہاں اچھا, عورتیں مرد لاکھوں کی جتنے ہیں سب اس وقت میدان عرفات میں کم و بیش جمع ہیں. لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اپنی حاجتیں ضرورتیں جو بھی ہیں. ایک خیمہ ہوتا ہے, ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں بھی کوئی پردے کا پراپر باضابطہ اہتمام کیا گیا ہو. عورتوں کو چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے احرام کی حالت میں, ہمیں ہو تو حکم ہے اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں, عورتوں کو بھی حکم ہے اپنی نگاہوں کو کچھ نیچی رکھیں. اب وہاں پر بندہ اگر اللہ نہ کرے بیٹھا ہوا ہے, باتیں کر رہا ہے, غیبتوں میں پڑ گیا, چگلیوں میں پڑ گیا, تہمتوں میں پڑ گیا, بد نگاہیوں میں پڑ گیا, ارے خدا کے بندو شرم کرو, تم ہو کہاں؟ ذرا سوچو تو صحیح, عرفات کے میدان
ہے.
اب یہ ہو کیسے؟ ابھی تو نیت ہو جائے گی کہ میں نہیں کروں گا, لیکن نیچے دیکھنے کی عادت نہیں ہے, بے پردہ عورتوں سے نگاہیں بچانے کی عادت نہیں ہے, بلکہ بے پردہ عورتوں کو دیکھنے کی عادت ہے. معذرت کے ساتھ, برا مت مانیے گا, ایک تعداد ہے ہمارے یہاں جن کی عادت ہے, یہ اتفاق سے نہیں دیکھتے, عادت ہے بے پردہ عورتوں کو دیکھنے کی. اگر ان کے چہروں پر نقاب بھی ہو نا تو بھی جھانک جھانک کر دیکھیں گے کہیں سے کوئی چہرے کی چمک نظر آ جائے, کوئی نقاب ہٹ رہا ہے, کوئی حجاب ہٹ رہا ہے, یا کب تھوڑا سا حجاب نیچے ہو جائے گا تو نقاب آگے پیچھے ہو جائے گا. جھانکتے ہیں, تاڑتے ہیں, تاکتے ہیں, تکنے کی عادت ہے عورتوں کو, معاذ اللہ سما معاذ اللہ. اب اتنی دس دس بیس بیس سال کی عادت ہے جمع, باپ بوڑھے بھی نہیں, معذرت کیسا تھا, ہاتھ جوڑ کر کرتا, برا مت مانیے گا, بوڑھے کو زیادہ بادوں کا مستی کرتی ہے, یہ دعوتوں میں اس کے مناظر ہوتے ہیں, یہ کھی 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 کرتے ہوئے چچا جان عورتوں کے خیموں میں, عورتوں کے پوشن میں چلے جاتے ہیں اپنی. اچھا بعض اوقات بھائی بہن کو ڈھونڈتا ہوا چلا جاتا ہے, تو شور بیوی کو ڈھونڈتا ہوا چلا جاتا ہے, تو بوڑھا آدمی بیٹی اور بہو کو ڈھونڈتا ہوا بھی چلا جاتا ہے. تمہارا رب جانتا ہے تمہاری نیت کیا ہے, عورتوں کو دیکھنا چاہتے ہو, عورتوں میں رہنا چاہتے ہو, تم چاہتے ہو کہ عورتیں ہمیں دیکھیں, ہم عورتوں کو دیکھیں. یہ عادتیں ہیں یہاں پر, معذرت کے ساتھ, یہ عادتیں ہیں یہاں پر, ہیں یہ عادتیں. آپ سمجھتے ہیں کہ لمحے میں یہ عادت وہاں دور ہو جائے گی؟ اب تصور تو کریں کہ آپ عرفات کے میدان میں ہے تو کیا یہ عادت کا ایسا یہ عادت کا کوئی چیز ہے کہ جس سے ہم میدان عرفات میں یا مکے میں یا مدینے جا رہے ہیں تو یہ عادت ایک لمحے کے لیے چار دن کے لیے شہر کے باہر رکھ دیں گے؟ یہ عادت تو آپ کی طبیعت کا حصہ ہے، یہ عادت تو آپ کی نیچر میں شامل ہے، اور اس نیچر اور اس عادت کے ساتھ ہی جا رہے ہیں، ذہن بنایا گیا، جذبہ ملا. جیسے مثال کے طور پر جس کو نماز پڑھنے کی عادت نہیں ہے وہ وہاں جا کر بھی نمازیں قضا کرتے ہیں، جسے بدنگاہی کی عادت ہے وہاں جا کر بھی بدنگاہیاں کرتے ہیں، جسے غیبت کی عادت ہے وہاں جا کر بھی غیبتیں کرتے ہیں، جسے چگلی کی عادت ہے وہاں جا کر بھی چگلیاں کرتے ہیں، جسے لڑنے جھگڑنے کی اور چڑچڑے پن کی عادت ہے وہاں جا کر بھی چڑچڑا پن، لڑنا جھگڑنا، اس کی اس کی لگائی بجائی کرنا، یہ کرتے رہتے ہیں. ایک ہی خیمے کے اندر، میرا خیال ہے کمرے میں بھی جو سونے کے کمرے ہوتے ہیں، مجھے پتا چلا کہ چار کا جیسے بیڈ ہوتا ہے ایک کمرے میں، چار بیڈ ہے، تو اب ایک میاں بیوی دونوں گئے تو دو میں کچھ اور ہی ہوگا.
نارملی تو کرتے ہیں کہ مرد اور عورت کی الگ کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے نہ بھی کریں.
نہ بھی کریں،
نہ بھی کریں.
اچھا کر بھی لے تو نکلیں گے تو باہر نا.
جی جی بالکل.
اچھا پھر 30-40 دن کے اندر وہ بھائی بہنوں والا رشتہ بھی قائم کر لیتے ہوں گے، منہ بولی بہن ہو گئے، وہ منہ بولا بھائی ہو گیا، منہ بولی بیٹی ہو گئی، منہ بولا باپ ہو گیا.
اللہ
اے آ بیٹی آ جا آ جا آ جا، ارے کاکا ادھر تو سدھر جا، ادھر کیا آ کر کے کر رہا ہے؟ نظر نیچی کر، زبان بند کر، اللہ سے ڈر، خوف خدا کے ساتھ کو حج تو کر لے، ادھر تو بد نگاہیوں سے بچو، بلکہ ادھر کیا بچو، ہر جگہ بد نگاہیوں سے بچنا ہے. یہ میری منہ پہلے بہن ہو گئے، باجی ذرا ادھر آئیے گا، باجی بات ہی نہیں کرنی، میں آپ کو جو مشورہ یہ دوں گا آپ نے بات ہی نہیں کرنی ہے غیر میرے عورتوں سے، دیکھنا ہی نہیں ہے، جھانکنا ہی نہیں ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، ارے گناہوں سے پاک ہو کر آنا ہے. کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص جو ایسے مقام پر جائے گناہ بخشوانے کے بجائے گناہوں کا انبار لے کر آئے گا. کیا ایک لاکھ ہے، ایک نیکی لاکھ نیکی نا، ایک گناہ لاکھ گناہ. اور عادتیں گناہوں کی لے کر جاتے ہیں، معذرت کے ساتھ بہت ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں، میں بیان آگے لے کر نہیں جا رہا، ابھی آپ کا طریقہ بیان ہوگا، لیکن اب میں تھوڑا سا اپنا ایک ذہن جو آپ تک ایک اور نیکی کی دعوت کی بات پہنچانے وہ عرض کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں. ابھی کسی کو 15 دن باقی ہوں گے، کسی کو 20 دن، کسی کو مہینہ ہوگا حج کی فلائٹوں میں، مہربانی کریں، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ ان عادتوں کو نکال دیں، یہ وہاں یہ عادتیں وہاں لے کر مت جانا، بالکل مت جانا، وہاں پر عورتوں کا ہجوم ہے، ہوٹلوں میں کمروں میں عورتیں چاروں طرف گھوم رہی ہوتی ہیں، یہاں تو عورتیں ڈھونڈنے جاتے ہو، وہاں تو عورتیں چاروں طرف گھوم رہی ہیں، اور عادت خراب ہے بند کئیوں کی، جھانکنے کی عادت ہے عورتوں کو، تارتے ہیں تارتے ہیں. اچھا پھر ایسے نیک اور شریف بننے جائیں گے کہ دنیا کو دکھائیں گے کہ میری نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اور کن اکھیوں سے تار رہے ہوں گے لڑکیوں کو اور عورتوں کو، ارے خدا کے بندے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کے اتنے مبارک سفر پر آیا، مدینے آیا، مدینے میں تو عورتوں کو جھانکے گا، مدینے میں گناہ کرے گا، مدینے میں غیبتیں کرے گا، مدینے میں چگلیاں کرو گے، مدینے میں حرام کام کریں گے، مدینے میں فلمیں دیکھیں گے، مدینے میں مکے میں ڈرامے دیکھیں گے، موبائل فون ساتھ جا رہا ہے، نیٹ ساتھ جا رہا ہے، سوشل میڈیا ساتھ جا رہا ہے آپ کے، ایسا بالکل مت کرنا، مہربانی کرو، مہربانی کرے. حج مبرور کی علامت ہی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر لوٹے، حج مبرور مقبول حج کی علامت ہی ہے. داڑھی منڈے گئے ہو، پوری ایک مٹھی داڑھی والے، یعنی ایک مٹھی داڑھی کی نیت کر کے لوٹو، پہلے سے اچھا ہو کر لوٹے. بے نمازی نمازی بن کے لوٹے، بد نگاہی کا عادی بد نگاہی سے بچنے والا بن کر لوٹے، غیبت کا عادی غیبت سے جان چھڑانے والا بچ کر لوٹے، فلمیں ڈرامے دیکھنے کا عادی فلمیں ڈرامے چھوڑنے والا بچ کے لوٹے، بلکہ میں کہوں گا بری صحبت میں بیٹھنے والا جب لوٹے تو بری صحبت چھوڑ چکا ہو. مگر آپ کو ایسے بہت کم لوگ ملیں گے، بہت کم لوگ ملیں گے، بلکہ بعض وہ بدقسمت بھی آپ کو شاید مل جائیں جو گئے تھے سود خور، واپس بھی سود میں پڑے ہوئے ہیں، سود کھاتا کھاتے حج کو گیا واپس آ کر بھی سود ہی کھا رہا ہے، رشوت کھاتے کھاتے حج کو گیا واپس آ کر بھی رشوت ہی کھا رہا ہے، لوگوں کے حج کی مبارکبادیں بھی لے رہا ہے اور دوسرے ہاتھ سے رشوت بھی لے رہا ہے، اس کی مٹھائی کے ڈبے بھی رشوتوں میں اس کو آ رہے ہیں، اس کو سوٹ بھی رشوتوں میں آ رہے ہیں، اس کی بہت ساری چیزیں رشوتوں میں اس کو آ رہی ہیں، تو کیا حج کیا کرنے کا؟ یا پھر اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حج قبول فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، یقیناً بال یقین یہ ذہن ہونا چاہیے کہ عرفات کے میدان میں میرے گناہ بخش دیے گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی بشارت دی ہوئی ہے، وعدہ ہے کہ یہاں پر گناہ بخش دیے جائیں گے، ایسا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور مزدلفہ کے اندر یہ خوشخبری ہے کہ حقوق العباد کی معافی ہے، الحمدللہ اس یقین کے ساتھ لوٹے، حقوق العباد اور لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ سب کچھ اس کی وعدے ہیں، لیکن فتاوی رضویہ کی عبارتوں خلاصہ یہ ہے کہ اگر یہ آ کر دوبارہ ان کی تلافیاں نہیں کرتا، ازالے نہیں کرتا اور اس طرف جاتا نہیں ہے، تو جو کچھ جایا واپس لوٹ آتا ہے اس کی طرف، واپس لوٹ آتا ہے اس کی طرف، مذاق نہیں ہے، حج ایک فریضے کی ادائیگی بھی ہے اور اپنے اندر تبدیلی لانے کا وقت بھی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کتاب کو اپنے ساتھ رکھیے گا، اس کا نام یہ رفیق الحرمین ہے، یعنی حرمین کا ساتھی، مکے کا ساتھی، مدینے کا ساتھی، عرفات کا ساتھی، مزدلفہ کا ساتھی، یہ وہ ہے، تو اسے اپنے بالکل ساتھ رکھیے گا اور اس کو پڑھتے رہیے گا، یہاں جو طریقہ بیان کیا جائے اس کو بھی محفوظ رکھ لیجئے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی خوب برکتیں ملیں گی، اسی طرح عاشقان رسول کی 130 حکایات، اس کا مطالعہ بھی لازمی طور پر کریں انشاءاللہ عز و جل، اس کا مطالعہ آپ کے ذوق میں، آپ کے شوق میں، آپ کی رقت میں اضافہ کرے گا، مدینہ منورہ جائیں تو کیسے جائیں، ہمارے بزرگوں نے مدینہ میں کیسے وقت گزارا، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حج صحیح طور پر کرنا نصیب فرمائے، مدنی التجا ہے یہاں موجود اور مدنی چینل پر، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا،
انور مدینے میں
کرے، مبارک کرے، گناہوں سے بچ کر حج کرنا نصیب فرمائے، ذوق دے، شوق دے، شرور و فتنوں سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے، ساری منزلیں آپ کی شریعت مطہرہ سنت و مستحبات پر عمل کرتے ہوئے پوری ہوں، اور بس جہاں جہاں حاضری ہو دعا کی بھی مدنی التجا ہے، بارگاہ رسالت شیخین کریمین، بقیہ مبارک، احد، جن جن مقامات پر حاضریاں ہوں، سلام اگر یاد رہے تو عرض کر دیجئے گا، ہو سکے تو یہ بھی التجا کر دیجئے گا کہ ان کو بھی حج کی سعادت نصیب ہو جائے، ان کو بھی مدینے کی حاضری نصیب ہو جائے، آپ کی دعا ہو جائے گی، کسی کی قبول ہو جائے گی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ حج کا طریقہ.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک اللہم
لبیک لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خوش نصیب حاجیوں، آئیے اب جیسا کہ ہم نے حج کے فضائل بھی سنے، وہاں کن کن چیزوں سے بچنا ہے، کن اعمال پر زیادہ توجہ دینی ہے، یہ مغفرتوں کا سفر ہے، یہ عنایتوں کا سفر ہے، جھولی بھر کے آنا ہے، ایک ایک لمحے کا پراپر صحیح استعمال کرنا ہے، اور اس کے لیے یہیں سے ہمیں تربیت لینی ہوگی. بڑے پیارے مدنی پھول ہمیں نگران شورا نے دی، اور جس طرح نگران شورا نے ہماری رہنمائی فرمائی کہ یہ کتاب رفیق الحرمین جو مختلف یوں سمجھیے کہ اللہ کی رحمت سے مکتبۃ المدینہ پر بھی موجود ہے، سائزز بھی مختلف موجود ہیں، انٹرنیٹ سے بھی آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ابھی سے پڑھنا شروع کر دیں اگر ابھی تک آپ نے نہیں پڑھی ہے. اس کتاب میں بہت کچھ موجود ہے، یوں سمجھیے یہ کتاب قدم قدم پر آپ کی رہنمائی کرے گی. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے حج پر جانے والوں، عمرے پر جانے والوں کے لیے کچھ بہت ہی خوبصورت نیتیں لکھی ہیں، ان نیتوں میں سے چند نیتیں انشاءاللہ سنتے ہیں، اور ان نیتوں کو ابھی سے اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے انشاءاللہ. اچھی اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی اتنا انشاءاللہ عمل کا ثواب بھی بڑھتا چلا جائے گا. بہت خوبصورت نیتیں ہیں، میں کہتا جاتا ہوں حاجی اسلامی بھائی جانے والے، بلکہ جو نہیں جا رہے وہ بھی نیت کرے کہ جب حج پر جائیں گے انشاءاللہ تو ان چیزوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. اچھی نیت تو ہم بھی سے کر سکتے ہیں. پہلی نیت امیر علیہ السلام نے لکھی ہے, صرف رضائے الہی عزوجل پانے کے لیے حج کروں گا, اس آیت مبارکہ پر عمل کروں گا. واتم الحج والعمرۃ للہ, ترجمہ کنز الایمان, حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. اور خوبصورت ایک اور نیت, اللہ عزوجل کی اطاعت کی نیت سے اس حکم قرآنی, وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, ترجمہ کنز الایمان, اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکیں, اس پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں حج کروں گا, ماں باپ کی رضا مندی لے لوں گا. اچھا یاد رہے کہ بیوی شوہر کو راضی کرے, مقروض جو ابھی قرض ادا نہیں کر سکتا, ایسا کوئی حاجی ہے جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے یا مقروض ہے اور ابھی قرض نہیں دے سکتا, تو قرض خواہ سے بھی اجازت لے. اگر حج فرض ہو چکا ہے تو اجازت نہ بھی ہو تب بھی جانا ہوگا. یعنی اگر شوہر بیوی کے معاملات ہیں یا والدین کی طرف سے اجازت نہیں مگر حج فرض ہے تو پھر جانا ہوگا. ہاں البتہ بیوی اگر جائے گی تو اس کے لیے محرم کی ضرورت بھی ہے, تو فرض حج تو ادا کیا جائے گا. لیکن یاد رہے کہ یہ بات غلط مشہور ہے کہ والدین نے حج نہ کیا ہو تو اولاد بھی حج نہیں کر سکتی. اگر والدین نے حج نہیں کیا تو اولاد پر اگر حج فرض ہو گیا تو اس کو حج فرض کرنے جانا ہوگا. اچھا نفلی حج اور اگر عمرہ ہے تو والدین کی اجازت کے بغیر پھر سفر نہ کرے, پھر ان کی اجازت ضروری ہوگی. اچھا ایک اور نیت کرنی ہے اور بڑی امپورٹنٹ نیت ہے, مال حلال سے حج کروں گا ورنہ حج قبول ہونے کی امید نہیں. اگرچہ فرض اتر جائے گا, اگر اپنے مال میں کسی کو شبہ ہو کہ پتہ نہیں سارا حلال ہے کہ نہیں, تو علماء نے بڑی پیاری اس کی ایک طریقہ بتایا کہ قرض لے کر حج کو جائے اور واپس آ کر یا اس کے بعد اپنا قرضہ اسی شبے والے مال میں سے لوٹا دے, لیکن حج کے لیے جو مال لے وہ قرض لے لے تو یہ مناسب رہے گا. حدیث پاک میں ہے, جو مال حرام لے کر حج کو جاتا ہے جب لبیک کہتا ہے تو ہاتف غیب سے آواز آتی ہے, نہ تیری لبیک قبول نہ خدمت پذیر یعنی منظور, تیرا حج تیرے منہ پر مردود ہے, یہاں تک کہ تو یہ مال, یہاں تک کہ جو یہ مال حرام تیرے قبضے میں ہے اسے مستحقوں کو واپس کر دے. یہ کتنا برا مال ہے. آج حج تربیت اجتماع میں موجود ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی میرا بھائی حرام روزی کماتا ہے یا ایسے کاروبار میں ملوث ہے جو اللہ کو ناپسندیدہ ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. یہ مال کس کام کا کہ جس سے صدقہ دیں تو صدقہ قبول نہیں, حج کرنے جائیں تو لبیک قبول نہیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی فقط رزق حلال کمانے کی سعادت نصیب فرمائے, مال حرام سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. اچھا اب ایک خوبصورت نیت, سفر حج کی خریداریوں میں بھاؤ کم کروانے سے بچوں گا. سبحان اللہ, اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں بھاؤ کمی کسی بھی سامان کے لیے بھاؤ تاؤ میں جو کمی کرانا ہے یہ بہتر ہے بلکہ سنت ہے, لیکن اس چیز سوا اس چیز کے جو سفر حج کے لیے خریدی جائے, یعنی سفر حج کی خریداریوں میں بہتر یہ ہے کہ جو مانگے وہ دے دے. یعنی اب آپ احرام خریدنے گئے ہیں, بیگ خریدنے گئے, حج کے لیے کوئی سامان خرید رہے ہیں, اگر کمی کروائیں گے تو ناجائز نہیں ہے, مگر بہتر یہ لکھا علماء نے کہ اس میں بھاؤ تاؤ میں کمی نہ کرائے. سفر کتنا نرالا ہے, حاضری کہاں کی ہو رہی ہے, جو مانگے وہ عطا کر دے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی. پھر فرمایا ایک اور نیت, چلتے وقت گھر والوں رشتے داروں اور دوستوں سے قصور معاف کرواؤں گا اور ان سے دعا کرواؤں گا. تو اب روانگی سے پہلے سب رشتے داروں سے دوستوں سے پڑوسیوں سے معافی تلافی کا اہتمام بھی ہو جائے. اگر اللہ نہ کرے کوئی رشتے داریاں کاٹی ہوئی ہیں تو ابھی سے ان کے ساتھ معافی کا معاملہ ہو جائے کہ لوگوں کے حقوق سر پر ہوں, ناراضگیاں سر پر ہوں اور اللہ کے گھر پر جائیں, یہ مناسب نہیں ہے. پورا خاندان خوش ہو, ایک ہو جائے, دعاؤں کے ساتھ ہمیں رخصت کرے تو انشاءاللہ قدم قدم پر اس کی برکتیں ملیں گی. ایک اور خوبصورت نیت سبحان اللہ, اور یہ ضرور عمل کیجئے گا کہ حاجت سے زائد توشہ یعنی اخراجات رکھ کر رفقا پر خرچ اور فقراء پر تصدق کر کے ثواب کماؤں گا. ایسا کرنا حج مبرور کی نشانی ہے. مبرور اس حج اور عمرے کو کہتے ہیں جس میں خیر اور بھلائی ہو, کوئی گناہ نہ ہو, دکھاوا سنانا نہ ہو, لوگوں کے ساتھ احسان کرنا, کھانا کھلانا, نرم کلام کرنا, سلام پھیلانا, خوش خلقی سے پیش آنا, یہ سب چیزیں ہیں
جو حج کو مبرور بناتی ہیں، جبکہ کھانا کھلانا بھی حج مبرور میں داخل ہے، تو ہمیں چاہیے کہ کچھ پیسے زیادہ رکھ لیں جن کو اللہ نے نوازا ہے، یا کوئی سامان ہی زیادہ رکھ لیں اچھی نیت کے ساتھ، آپ نے مثال کے طور پہ نم کو رکھا ہے، بسکٹ رکھی ہے، یا وہاں جا کے آپ نے فروٹ خریدا تو تھوڑا زیادہ لے لیں کہ میں بھی کھاؤں گا اپنے ساتھیوں کو بھی کھلا دوں گا، اللہ کے مہمان ہیں نا. آپ نے چپل کا ایک جوڑا لیا، ابھی انشاءاللہ بتاؤں گا کیسا چپل لینا ہے، ایک دو ایکسٹرا لے لیے کہ کسی حاجی کا اگر چپل ٹوٹ گیا یہ نیت ہو اور کھو گیا تو اس کو چپل پیش کر دوں گا، تو شاید تھوڑا سا زیادہ لے کر چلیں گے، اس کو حج مبرور کی نشانی کہا گیا. سبحان اللہ. اور غور کرتے جائیں، آپ کو آپ سمجھتے ہیں کہ دو چار قسم کی دوائیاں حج میں ضرورت پڑتی ہیں، پیٹ میں درد ہو گیا، بخار ہو گیا، تو چند دوائیاں جو آپ لے جائیں اس نیت سے لے جائیں کہ چلو میں بیمار نہ بھی ہوا تو کسی ساتھی حاجی کی مدد ہو جائے گی، اس کے لیے فائدہ ہو جائے گا. تو اچھی نیت کے ساتھ اگر یہ سارے کام کرتے جائیں گے تو حج مبرور کی نشانیوں میں یہ کہا گیا کہ بندہ توشہ زیادہ لے کر چلے، کچھ سامان زیادہ لے کر چلے تاکہ باقی حاجیوں کے لیے فائدہ مند ہو جائے. احرام آپ ہو سکتا ہے کہ ایکسٹرا لے لیں، کسی کے پاس احرام اس کا خراب ہو گیا یا اب اس کو ضرورت پڑ گئی، آپ نے احرام دے دیا، ٹھیک ہے 500-700 روپے کا احرام ہے، لیکن آپ کا احرام پہن کے کسی نے طواف کیا، کسی نے حج کیا، اس کے دل سے دعا نکل گئی، یہی آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. ایک نیت اور کر لیں کہ آج کوشش کر کے حج کا طریقہ سیکھ لوں گا اور انشاءاللہ مجلس حج و عمرہ کے ساتھ شامل ہو کر اللہ کے گھر جانے والوں کی تربیت میں اپنا حصہ بھی ملاؤں گا. آپ ذرا سوچے نا، آپ نے احرام باندھنا سیکھ لیا، کسی حاجی کا احرام باندھ دیا، اس کو احرام کا طریقہ سکھا دیا، اس نے وہاں جا کر ہمارے لیے دعا کر دی، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. اسی طرح ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے ان حاجیوں کے ساتھ اپنی نیکیاں ملانے کا. ہو سکتا ہے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں کہ یار ہم تو حج پر نہیں جا رہے، ورنہ ہم بھی کچھ کتابیں ساتھ لے جاتے ہیں، رفیق الحرمین ساتھ زیادہ لے جائیں تو وہاں حاجیوں کو تقسیم کرنے میں کام آئے گا. تو اب جو نہیں جا رہے ایک نیکی تو کما سکتے ہیں کہ رفیق الحرمین جو ہے یہ مجلس حج و عمرہ کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو رقم دے دیں کہ بھائی ہم میری طرف سے اتنی کتابیں بانٹ دیجیے حاجیوں میں، تو فائدہ کیا ہوگا، ہم نہیں جا رہے ہماری کتاب تو پہنچ جائے گی، ہے اس کتاب سے کوئی پڑھ کے طواف کرے گا، دعائیں کرے گا، ہمیں اس کا ثواب مل جائے گا. تو ہمیں ان نیکیوں میں اپنا حصہ ملانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے. تو بہرحال نیتیں بہت ساری ہیں اور ظاہر ہے کہ ہمیں ایک مختصر وقت میں ہی حج تربیت اجتماع کمپلیٹ کرنا ہے، تو اس کتاب کو جیسا میں نے کہا آپ نے پڑھنا ہے، 56 نیتیں اس میں موجود ہیں، تو ہر حج اور عمرہ کرنے والے کو یہ نیتیں کرنی چاہیے، انشاءاللہ یہ نیتیں کرتے رہیں گے اور یہ نیتیں وہاں جا کر بھی پڑھتے رہیے گا کہ میں نے تو یہ نیت کی تھی اور یہ کام کر رہا ہوں نہیں کر رہا، کیونکہ اس میں شاندار نیتیں، طواف کرنے کی نیتیں، ذکر و اذکار کی نیتیں، اللہ کی یاد کی نیتیں، مسلمانوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آنے کی نیتیں اور اس کے فضائل بھی لکھے ہیں. تو انشاءاللہ یہ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ اپنے سفر میں انشاءاللہ گناہ سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب بات شروع کرتے ہیں سفر کی تیاری کی. ٹھیک ہے، سفر کی تیاری کے لیے اب میں جو باتیں کہتا جا رہا ہوں اس کو غور سے سننا ہے، جن کے پاس ڈائری قلم ہے وہ نوٹ بھی کرتے رہیں گے. سب سے پہلے آپ نے اپنے سامان کی تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے، سامان کے لیے آپ کے لیے بہت اہم چیزیں ہیں، وہ تین چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے آپ کا مضبوط بیگ. بیگ جو ہوتا ہے وہ مسافر کے لیے بڑا مضبوط ہونا ضروری ہے. میں بھی انشاءاللہ بیگ یہاں آپ کو قریب لا کے بھی دکھاؤں گا. ضروری نہیں یہی بیگ لیں، کسی بھی کمپنی کا بیگ لیں گے، لیکن انشاءاللہ اس میں کیا احتیاطیں کرنی ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا، آپ کو آپ کے کاروان کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے انشاءاللہ پاسپورٹ اور ٹکٹس دیے جائیں گے. یہ تمام دنیا بھر کے ٹریولرز کے لیے میرا مدنی پھول ہے کہ آپ اپنے پاسپورٹس کو اور اپنی ٹکٹ کو، اپنی سفری دستاویزات کو بڑا محفوظ رکھیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی فوٹو کاپی کروا کر پاسپورٹ کے پہلے صفحے کی، حج کے ویزا کی اور ٹکٹ کی کاپی، دیگر سفری دستاویز کی کاپی کروا کر ایک اپنے الگ بیگ میں رکھ لیں اور ایک یہ فوٹو کاپی کا سیٹ اپنے گھر پر بھی چھوڑ دیں. سفر کے دوران پاسپورٹ کھو گیا، سفر کے دوران کوئی سفری دستاویز کھو گئی، تو اب کہاں سے وہ ملے گی؟ آپ کا بیگ بھی اللہ نہ کرے اگر آگے پیچھے ہو گیا تو آپ کے وطن میں وہ کاپی ہونی چاہیے. اور آسان طریقہ بتا دوں، اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ ان تمام چیزوں کی تصویریں کھینچ کر اپنے موبائل میں سیو کر لیں. آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں اس کا پرنٹ نکال لیں گے. اور سیو رکھنا ہے، موبائل کھو گیا تو کیا کروں گا، تو ان تمام چیزوں کو ای میل پہ ڈال دیجئے، کسی اسلامی بھائی کو واٹس ایپ کر دیں کہ یار اپنے موبائل میں سیو رکھو، کبھی پھنس گیا تو آپ کو کہوں گا مجھے واپس واٹس ایپ کر لینا. تو اب بہت آسان ہو گیا، پہلے تو اسکیننگ کرنا، پرنٹ آؤٹ کرنا کافی مشکل تھا. تو خاص طور پہ پاسپورٹ اور جس پاسپورٹ کے صفحے پر آپ کا ویزا لگا ہو, یہ صرف حج کے لیے نہیں ہے, دنیا میں کہیں بھی ٹریول کریں اپنی ان چیزوں کو, سفری دستاویزات کو آپ کہیں الگ سیو رکھا کریں تاکہ موقع پڑنے پر وہ آپ کو آسانی سے مل جائے. اب میٹھے اسلامی بھائیوں, بیگ خریدنا ہے. عموماً بیگ خریدتے وقت, مطلب میں آپ کو یہ تجربے کا مدری پھول پیش کرنا چاہوں گا کہ جن کو سفر کرنا ہے نا, وہ بیگ خریدنے میں کنجوسی نہ کریں, بیگ مضبوط لیں, تھوڑا سا قیمتی ہو کوئی بات نہیں, ایک ہی بار تو حج پر نہیں جانا نا, بار بار جائیں گے نا انشاءاللہ. بھائی اس نیت سے خرید لیں انشاءاللہ, بیگ خریدوں گا بارہ بار مدینے جاؤں گا انشاءاللہ. تو جس بیگ کو بارہ بار مدینے لے جانا ہے وہ کتنا مضبوط ہونا چاہیے, اس کی ضد کتنی اچھی ہونی چاہیے. اور شاید ہمیں نہیں پتا, ہم یہ بیگ تو میرا ہے نا, میں تو کبھی بہت احتیاط سے اٹھاؤں گا, لیکن آپ نے ایئرپورٹ پر جہاں بیگ جمع کروانا ہے وہ احتیاط سے نہیں اٹھائیں گے, انہوں نے اٹھا کر آپ کے بیگ کو پھینکنا ہے. بلکہ یوں سمجھ لیں کہ اگر ایسا بیگ لوں جس کو بارہ بار اٹھا کر پھینکا جائے اونچائی سے تو وہ کیسا مضبوط ہونا چاہیے, تو ایسا بیگ لینا ہے. بعض اوقات ایسا بیگ بےچارے سلائم پہ لیتے, ہم نے دیکھا ہے حاجیوں کا ایئرپورٹ جاتے جاتے اس کا ہینڈل ٹوٹ جاتا ہے. اب جس کا کراچی ایئرپورٹ پہ یا پاکستان کے ایئرپورٹ پہ یہ ہینڈل ٹوٹ گیا ہے, اب وہ 30 دن اس بیگ کو کیسے سنبھالے گا, پہلی باری پہ زپ اس نے گھر پہ بند کی تو زپ ٹوٹ کر ہاتھ میں آ گئی. تو خدا را بیگ خریدیں, اچھی کوالٹی کا خریدیں. اور اس میں ایک اور مشورہ دوں گا کہ ٹرالی بیگ, اب دیکھیں یہ بیگ ٹرالی والا بیگ ہے, ٹھیک ہے. اچھا اب ٹرالی بیگ میں دو قسم کے بیگ آتے ہیں, یہ ٹو ٹائر اگر ہو تو آپ کو بیگ یوں چلانا پڑتا ہے, اب 4 ٹائر بیگ آ گئے, یہ 4 ٹائر ہیں, آپ دیکھیں ذرا اس کو. اس بیگ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ جیسے آپ چلیں گے ویسے ہی چلے گا, آپ کو پیچھے سے چلانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں, جیسے 4 ٹرالی ہیں, 4 ٹائر ہیں, تو جس طرح آپ چل رہے ہیں بغیر کسی محنت کے یہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے, تو آپ کا وزن کھینچنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو 4 ٹائر ٹرالی جو بیگ ہیں یہ بہت اچھے رہتے ہیں, زپ چیک کر لیں اچھی ہونی چاہیے. اچھا یہ بیگ چھوٹا ہے, آپ کو نارملی ایئر لائن میں 30 کلو آپ چیک کر لیجئے گا, ٹکٹ کے اندر بعض اوقات 20 کے جی بھی الاؤ ہوتا ہے. تو ایک بیگ وہ ہوتا ہے جو آپ اپنے ساتھ جہاز میں لے جا سکتے ہیں, جس کو آپ ہینڈ کیری بیگ بھی کہہ سکتے ہیں, کیبن بیگ بھی کہہ سکتے ہیں, جو جہاز میں جاتا ہے. اس سائز کا بیگ, بیگ خریدتے وقت بھی بیگ والے بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ جہاز کے اندر جا سکتا ہے, یہ بیگ جہاز کے اندر جا سکتا ہے, تو اس میں آپ اپنی ضروری چیزیں رکھ لیں. جہاز کے اندر آج کل لکوڈ یعنی کسی قسم کا مایا, کسی لکوڈ جو ہے وہ ساتھ نہیں لے جانے دیتے, یعنی آپ پانی کی بوٹل, جوسز وغیرہ اپنے ہینڈ بیگ میں نہیں لے جا سکیں گے. اچھا بڑے بیگ کے اندر بہرحال آپ اپنی کوئی لکوڈ چیز لینا چاہیں تو وہ لے جا سکتے ہیں. تو یہ خیال رکھنا ہوگا جہاز کے اندر جانے والے بیگ میں چھری یا جس کو آپ نیل کٹر کہیں یا کوئی بھی نوکیلی چیز کہیں, دھات کی عموماً چیزیں, لائٹر وغیرہ یہ نہیں جانے دیتے, تو اس کی احتیاطیں ایئرپورٹ پر بھی موجود ہوتی ہیں. تو آپ ایک ہینڈ بیگ لے لیں, ایک بڑا بیگ لے لیں, اور دونوں بیگ میرا مشورہ ہے ٹرالی والے ہونے چاہیے اور مضبوط ہونے چاہیے, آپ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو چلا لیں گے.
جی بھائی, یہ ایک بیگ کی بجائے بعض ایئر لائنز میں اب یہ کہ 20 کے جی کے 2 پیسز آر الاؤڈ.
جی
الاؤڈ مطلب 2 پیسز ان کو الاؤ ہوتے ہیں.
جی
جس میں وہ 20-22 کے جی کا اس میں,
اصل میں نے کہا تھا وہ آپ ٹکٹ کے اوپر دیکھیں گے, نارملی یورپ وغیرہ کے سفر میں تو 2 بیگز الاؤ ہوتے ہیں, حج میں نارملی ایسا ہوتا ہے کہ 30 کلو الاؤ ہوتا ہے. لیکن ایک بات یاد رہے, ایک ہی بیگ میں 30 کلو مت ڈالیے گا. عموماً کچھ اسلامی بھائی 30 نہیں 32 کلو ایک ہی بیگ میں ڈالتے ہیں, اس سے بیگ کی بھی سانس پھول جاتی ہے, وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل رول یہ ہے کہ بڑے بیگ کے اندر 23 کلو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات ایئر لائن والے وہ بیگ سے سامان نکلوا دیتے ہیں, تو اگر آپ نے پورا ہی 30 کلو لے جانا ہے تو پھر 2 بیگ آپ کے پاس ہونے چاہیے جو آپ اپنے ایئر لائن میں جمع کروائیں گے, اور جو جہاز میں لے کر جائیں گے وہ بیگ آپ چھوٹا کوئی بھی لے لیں جو 7 کلو سے لے کر 10 کلو تک کا سامان اس میں لے جا سکتے ہیں. تو پہلی چیز ہو گئی بیگ, ٹھیک ہے. اب دوسری چیز ہے جو اس سفر میں بہت کام آئے گی اور وہ ہے چپل. چپل موجود ہے تو چپل آپ کو دکھا دیتے ہیں. چپل 2 پٹی کے ہوں گے جب آپ احرام پہنیں گے. اچھا اب دیکھ لیں اس میں چپل جو ہے, بیگ اور چپل میں ایک اور چیز بھی میں نے آپ کو بتانی ہے. چپل 2 پٹی کے ہوائی چپل جو ہیں, جو چپل پہن کر آپ نے حج کرنا ہے عمرہ کرنا ہے وہ چپل آج ہی خرید لیں اور یہیں سے پہننا شروع کر دیں, کیونکہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ چپل آپ کو پیر میں کاٹ رہا ہے, اس کی پٹی چبھ رہی ہے, آپ کے سائز کے مطابق نہیں ہے, تو آپ چینج کر دیں گے اس کو. وہاں جا کر چپل اپنی مرضی کا تلاش کرنا آسان نہیں ہوگا, یہاں روپیوں میں ملے گا وہاں ریال میں ملے گا, اور اپنی پسند کا ملنا مشکل ہے. اچھی کوالٹی کے، یہ میرا جملہ سن لیجئے گا، میں کسی کمپنی کا نام نہیں لے رہا، لیکن اچھی کوالٹی کی اچھی کمپنی کے، بھلے تھوڑے سے مہنگے ہوں، کیونکہ اگر پیر میں تکلیف ہو گئی نا آپ کو، وہاں سارا کام ہی پیدل ہے، آپ کو بہت سارے کام چل کر کرنے ہیں، کسی کے پیر میں ہی زخم ہو گیا، کسی کے پیر میں ہی پھوڑا ہو گیا، اب اس کا حج بہت مشکل ہو جائے گا، تو اپنے پیروں کا بڑا خیال رکھنا ہے آپ نے، اور اس کے لیے چپل بہترین ہونے چاہیے۔ اچھا جو چپل آپ کو اچھے لگ رہے ہیں، آپ نے اس کو 5-7 دن پہنا، چلے آپ کو لگا یار یہ میرے پیر کے لیے ٹھیک ہے، ایسے دو اور لے لیں، کیونکہ تاکہ وہاں کھو جائیں تو آپ کو دوسرے مل جائیں۔ اچھا چپل اور بیگ میں ایک چیز آپ نے غور کرنی ہے، یہ بیگ کا کلر، یہ وہ کلر ہے جو نارمل کلر نہیں ہے، نارملی بیگ بلیک ہوتے ہیں، براؤن ہوتے ہیں، نیوی بلو کلر کے ہوتے ہیں، نارمل بیگ جو ہوتے ہیں۔ باقی کوشش کریں کہ بیگ ہمیشہ، یہ صرف حج کے لیے نہیں ہے، کوشش کریں کہ اپنا بیگ جو ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کر کلر ہو، تو فائدہ کیا ہوگا، آپ جب جدہ ایئرپورٹ پہ پہنچے ہزاروں بیگ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، اب آپ کہیں گے یار پتہ نہیں میرا بلیک ہی ڈالا تھا لیکن یہاں تو بہت سارے بلیک ہیں، میرا کون سا ہے، میرا براؤن تھا لیکن میرے جیسے ہی سارے بیگ ہیں، تلاش کرنے میں مشکل ہوگی، کلر تھوڑا سا ہٹ کرو گا آپ دور سے پہچان جائیں گے وہ میرا بیگ ہے، آپ جا کے اپنا بیگ اٹھا لیں گے۔ ویسے اس کے باوجود بھی اپنے بیگ پر کوئی نشانی باندھ لیں، کوئی کپڑے کی ایسی پٹی باندھ لیں، کلر فل پٹی ہو جو آپ کی پہچان کرا دے۔ ایسا بھی ہوا ایک جیسے بیگ ہونے کی وجہ سے ایک حاجی کسی کا بیگ لے گیا، دوسرا حاجی دوسرے کا بیگ لے گیا، سارا سفر پریشان رہے، کپڑے بھی نہیں، دوائیں بھی نہیں، بہت ساری چیزیں چلی گئیں، تو بیگ جو ہے اس کی نشانی ایسی ہونی چاہیے، اور یقین کر لیجئے گا کہ یہ میرا ہی بیگ ہے جب آپ جدہ ایئرپورٹ پر یا مدینہ شریف ایئرپورٹ پر اپنا بیگ اٹھائیں گے۔ تو بہرحال بیگ کا کلر تھوڑا سا ہٹ کے ہونا چاہیے، بالکل اسی طرح چپل جو ہے پیر کے، یہ دو پٹی کے چپل ہیں، اس میں بھی بہت سارے چپل ہمارے اسلام میں ہوتے ہیں ان کے پیلے ہوتے ہیں ورنہ وائٹ ہوتے ہیں، تو اپنے چپل بھی دو پٹی کے تھوڑا سا ڈیزائن اس کا ہٹ کر ہو، اس کا کلر ہٹ کر ہو، کیونکہ اگر آپ کسی کمرے میں جاتے ہیں منا عرفات میں خیموں میں جائیں گے تو سب خیموں کے باہر چپل اتار دیں گے، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا میرا چپل کون سا ہے۔ ویسے تو امیر علیہ سنت نے بڑا اچھا طریقہ بتایا ہے کہ اپنی چیزوں پر کچھ نہ کچھ نشانی بنا لینی چاہیے، لیکن اگر کلر ہی الگ ہوگا، ڈیزائن الگ ہوگی، تو آپ دیکھیں گے اس کا تھوڑا سا کلر الگ ہے تو ڈیزائن الگ ہے، تو ڈیزائن کلر الگ ہوگا تو انشاءاللہ آپ کو اپنا چپل مل جائے گا۔ تو اب بہرحال یہ دو چیزیں مین تھیں جو لینی ہے، تیسری چیز ہے احرام۔
چپل میں عبدالبی بھائی ساتھ ہی اگر واضح ہو جائے کہ یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہاں جا کر یہ کھلی اجازت ہے، جو جس کا چاہے جوتا پہن لے، مسجدین کریمین میں اور مینا عرفات میں بھی، تو یہ بھی اگر مسئلہ
ماشاء اللہ
جو ہے وہ
سعید بھائی موجود ہیں دار الافتاء اہل سنت کے اسلام، ان کی بھی برکتیں لیتے ہیں کہ حضور چپل کھو جائیں تو باہر ڈھیر پڑا ہوتا ہے، تو کوئی بھی پسند کے چپل پہن کر آ جائیں، کیا کریں۔
لیکن اس میں شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ اگر آپ کے چپل کھو گئے ہیں تو آپ کسی اور کے چپل نہیں پہن سکتے، کہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اگرچہ آپ کے ذہن میں ہو کہ بھائی میری بھی تو چپل کوئی لے کے چلا گیا ہے، عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا کہ لوگ حاجی یہی جیسے حاجی صاحب فرما رہے ہیں یہ تصور ہوتا ہے یا کوئی مسئلہ نہیں یہاں تو چلتا ہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، گناہ ہے یہ، اور وہاں کا گناہ پھر آپ کو پتا ہے کہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ چپل آپ کی کھو گئی ہے تو آپ نے کسی کی چپل نہیں پہنی۔
اچھا ہمیں ایسا لگا کہ میری چپل کا ڈیزائن بھی یہی تھا تو دوسرے کی بھی یہی تھا، وہ میری والی پہن گیا تو اب اس کی میں ہی پہن جاؤں، پھر بھی نہیں پہن سکتے،
پھر بھی نہیں پہن سکتے۔
تو یہ اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ آپ کے پاس 2-3 چپل کے جوڑے جو ہیں وہ ایکسٹرا ہونے چاہیے تاکہ آپ اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اچھا ایک اور بیگ بھی ساتھ لیجئے گا، انشاءاللہ آگے بھی بتائیں گے، اور یہ بیگ جس کو اسکول بیگ کہتے ہیں، انشاءاللہ منا عرفات جانے کے لیے آپ کو یہ بیگ کام آئے گا۔ اور اس بیگ میں ایک اور چیز دیکھنی ہے، ذرا کیمرہ مین بھی قریب سے دکھا رہے ہیں اس کو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے جو کاندھے پر لٹکانے والی پٹیاں ہیں یہ سافٹ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ کیا ہوگی کہ جب آپ یہ گلے میں پہنیں گے نا، اور اگر انشاءاللہ پیدل حج کریں گے نہیں کریں گے انشاءاللہ، ابھی سے نیت کر لیں بھائی، ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ہیں، لیکن پیدل حج جنہوں نے کرنا ہے یا نہیں بھی کرنا، ایک کام ضرور کرنا ہے، آج سے نیت کر لیں کہ روزانہ یہ والے چپل، یعنی دو پٹی والے چپل پہن کر آپ نے روزانہ 1/2-1.5 گھنٹہ چلنا ہے، کیونکہ وہاں اگر آپ نے پیدل حج بھی نہیں کرنا نا، تب بھی آپ کو اپنے گھر سے مسجد الحرام تک، مسجد نبوی شریف تک بہت چلنا ہوگا، جب وضو کرنے آنا ہے تو پھر چلنا ہوگا، موٹر سائیکل نہیں ہے، یہاں تو گلی میں مسجد ہوتی ہے، ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور مسجد کے موٹر سائیکل پر پہنچ جاتے ہیں، وہاں ہر چیز پیدل ہوگی، کھانا کھانے جانا ہے پھر بھی پیدل ہوٹل تک جانا ہوگا، تو چلنا بہت ہے، گرمی شریف کے دن بھی ہوں گے، تو آپ کی کراچی میں یا شہر میں چلنے کی عادت ہی نہیں، اور اب آپ وہاں چلنے چلے گئے تو پھر 2-4 دنوں میں پیروں میں درد شروع ہو جائے گا، پٹھے کھنچ جائیں گے، اور ابھی آپ نے نگران شورا نے طواف کی فضیلتیں بتائیں، ایسی فضیلت ایک حدیث پاک میں موجود ہے کہ جس نے، حدیث پاک کا مضمون ہے، جس نے 50 مرتبہ طواف کیا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، تو چلے حاجیوں یہ نیت تو کر لیں انشاءاللہ اس سفر میں کم از کم 50 بار طواف تو ضرور کریں گے. اچھا اس میں 50 بار طواف میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ایک چکر کا ایک طواف ہے تو 50 چکر کر لیے, 7 چکر کریں گے تو ایک طواف, تو 50 طواف کے لیے 350 چکر ہوں گے نا. آسان ہے, ٹینشن نہ لیں, بہت سارے دن ہوں گے نا آپ کے پاس. اب ملٹیپلائی کریں کہ اگر مجھے مکے میں 20 دن رہنا ہے یا 30 دن رہنا ہے تو 50 طواف کے لیے مجھے روز کے کم از کم 2 طواف یا 3 طواف کروں گا تو 50 ہو جائے گا. لیکن طواف پیدل ہوگا نا, تو آپ کے پیروں میں جان ہونی چاہیے, آپ کو چلنے کی عادت ہونی چاہیے. خاص طور پہ شہروں میں رہنے والے جو مجھے پاکستان میں یا دنیا میں کہیں سن رہے ہیں جن کی چلنے کی عادت ہی نہیں ہے, اچھی نیتوں کے ساتھ یہیں سے ورزش شروع کر دیں. تو بہرحال منا جائیں گے تو اتنا بڑا بیگ لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ اسکول بیگ بڑا کام آتا ہے جو کاندھوں پہ لٹکا لیا جاتا ہے. اس میں صرف اب انشاءاللہ آگے بتاؤں گا کہ اس میں ڈالنا کیا ہے منا عرفات جانے کے لیے, وہ انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا. ایک اور اس میں مسٹیک کرتے ہیں اسلام بھائی, اس کا بیگ آتا ہے جس میں ڈوری ہوتی ہے. اچھا ڈوری جب ہوگی اور اس بیگ میں آپ نے سامان بھی زیادہ ڈال دیا تو کاندھے پہ وہ ڈوری بھی چبھنا شروع ہو جائے گی. تو اسکول بیگ کی پٹیاں سافٹ ہوں گی تو آپ کو انشاءاللہ پیدل حج کرنے میں بہت زیادہ معاون ثابت ہوں گی, پیدل چلنے میں اس کی فیلنگز کم ہو جائیں گی. یہ جس یہ ایک تھیلی ہے, نارملی تو یہ مل بھی جاتی ہیں, یہ آپ کو کام آئے گی چپل کے لیے. آپ کا چپل اگر آپ کو سیکیور رکھنا ہے تو اس طرح کا چھوٹے سے 2-4 تھیلیاں لے لیں, بیگ لے لیں. اس میں اپنے اور گھر والوں کے بھی کسی کے چپل ڈالے جا سکتے ہیں, تو یہ آپ اپنے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں اور کہیں سائڈ پہ رکھ دیں گے. ایک شرعی رہنمائی لے لیتے ہیں کہ چپل اپنے ساتھ اس طرح رکھ کر کیا کوئی طواف کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اگر چپل اس کے اپنے ساتھ ہوں, کیونکہ کہیں اور رکھتے ہیں تو عموماً چپل چلے جاتے ہیں, وہاں سے اٹھا کر صفائی والے ہٹا دیتے ہیں, تو کیا حکم ہوگا؟
بہتر تو یہی ہے کہ الگ رکھے جائیں, لیکن اگر ساتھ بھی رکھنا پڑے تو کوشش کر لیا جائے, دیکھ لیا جائے اچھی طرح چپلیں صاف ہوں, اس میں کوئی نجاست وغیرہ نہ لگی ہو, ورنہ اس حالت میں بھی مکروہ ہوگا.
جی چپلیں پاک ہونی چاہیے, اس کا خیال ہمیں رکھنا ہوگا. اچھا اب انشاءاللہ اب باری ہے احرام خریدنے کی. احرام خریدتے وقت حاجی صاحبان ایک بڑی مسٹیک کر جاتے ہیں, اور وہ مسٹیک یہ ہے کہ احرام لیا اس کو گھر پہ رکھ دیا. اب کب کھولا اس احرام کو؟ جس دن فلائٹ ہے. کچھ نے تو ایئرپورٹ آ کر ہی کھولا. اب جب احرام کھولا تو کسی کا تو قد لمبا تھا, احرام چھوٹا ہو گیا اسے. اب وہ کیا کرے؟ بہت سارے ماشاءاللہ ہیلدی ہوتے ہیں, ان کا احرام ان کو چھوٹا پڑ گیا, اب کیا کریں؟ اچھا احرام میں بعض اوقات جو نیا احرام لیتے اس میں کلف لگا ہوا ہوتا ہے, تو کلف لگا ہوا کپڑا پہن کر چلنا اور کئی دن تک رہنا, اس وہ آپ کو پتا ہے اس کی پھر آپ کو جسم پہ تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے, بعض لوگوں کو خارش ہو جاتی ہے. تو احرام خریدیں, اس کو کھولیں اور اس کو پہن کر دیکھیں, اور اگر آپ کو وہ کڑک لگ رہا ہے تو اس کو دھو لیں گھر میں ایک بار, کوئی حرج نہیں ہے, سافٹ ہو جائے گا. جب سافٹ ہو جائے گا تو آپ کو اس کو پہننا اور آسان ہو جائے گا. اپنی سائز کے مطابق احرام لیں, اور احرام بھی اچھی کوالٹی کا لیں. ایسا بھی لوگ احرام لیتے ہیں جسم ہی نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں سے, تو اتنا پتلا کپڑا بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اس میں بڑا پیارا مشورہ امیر اہل سنت کی طرف سے ہمیں ملتا ہے کہ احرام ایک تولیے کا ہو اور ایک کاٹن کا ہو, یعنی جسم پر جب ہم 2 چادریں پہنیں تو ایک تولیے کی ہو اور ایک کاٹن کی ہو. ضروری نہیں ہے, یہ واجب بھی نہیں ہے, دونوں کاٹن کی بھی ہو سکتی ہیں, دونوں تولیے کی بھی ہو سکتی ہیں. لیکن یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب نیچے تہبند باندھیں گے تو کاٹن کی لٹھے کی جو تہبند ہوگی وہ ایزی رہے گی, چلنا پھرنا آسان رہے گا. اوپر تولیہ کیوں رکھتے ہیں بھائی؟ اوپر تولیہ اس لیے رکھتے ہیں کہ پسینہ نکلے گا, جب پسینہ نکلے گا تو وہ تولیہ جذب کر لے گا. ہم نے احرام پہن کر نمازیں بھی پڑھنی ہیں, تو جب نماز پڑھیں گے رکوع میں جائیں گے تو یہ لٹھا جو ہے بار بار گرتا رہے گا. کاٹن یہ تولیہ تھوڑا سا ہیوی ہوتا ہے تو یہ جسم کے ساتھ رہے گا, تو تھوڑا سا کنوینئنس ہو جاتا ہے, آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی دونوں لٹھے کی پہننا چاہے, دونوں تولیے کی پہننا چاہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک لٹھے کا احرام لے لیں, ایک تولیے کا احرام لے لیں, تو آپ کے 2 سیٹ بن جائیں گے. ایک وہ سیٹ ہوگا جو آپ اپنے وطن سے پہن کے جائیں گے اگر جدہ شریف جا رہے ہیں, عمرے پر جا رہے ہیں پہلے, ورنہ دوسرا یہ ہوگا کہ آپ اگر مدینہ شریف سے جب جائیں گے تو اس وقت پہن لیجئے گا, اور انشاءاللہ ایک حج کے وقت کام آ جائے گا. اچھا یہ بھی نیت ہو مجھے کام ضرورت نہ پڑی, کسی میرے حاجی کو کام آ جائے گا, ساتھی کو کام آ جائے گا, تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی مل جائے گا. اچھا پھر آپ نے خریدنا ہے بیلٹ. بیلٹ جو ہے یہ جو کلپ والا بیلٹ ہے, ایک بیلٹ نارمل بیلٹ آتا ہے وائٹ کلر کا ہوتا ہے جس کو وہ پینٹ میں جس طرح لوگ پہنتے ہیں اسی طرح کا احرام کا بیلٹ آتا ہے, وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے, اس میں سامان بھی تھوڑا آتا ہے. تو بیلٹ باندھتے وقت ویسے بھی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں اپنے ضروری سامان کے لیے یہ بیلٹ باندھ رہا ہوں. تو اس طرح کے بیلٹس مل جاتے ہیں مارکیٹ میں, یہ ایک بیلٹ یہ بھی دکھاتے ہیں, یہ آسانی سے مل جائے گا, یہ تھوڑا سا مشکل سے ملے گا, لیکن بیلٹ یہ بھی بہت اچھا ہے, یعنی یہ کلپ لگ جائے جس کے اندر, ٹھیک ہے نا, یہ بھی کلپ والا ہی ہے, یہ نارمل مارکیٹ میں مل جاتے ہیں. اب دیکھیں اس میں بھی کلپ ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ نے احرام کے اوپر جب اس بیلٹ کو باندھنا ہے انشاءاللہ بھی احرام کا طریقہ بتائیں گے آپ کو تو اور آسانی سے سمجھ آ جائے گا. اب جیسے یہ بیلٹ باندھ لیا, اچھا کچھ لوگ تو اس کو احرام کے بغیر بھی باندھتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ٹریولر ویسے بھی پہنتے تو حرج نہیں ہے, تو اس میں آپ کے پاسپورٹ, اس میں آپ کے موبائل فون, باقی چیزیں بھی آسانی سے آ جائیں گی. احرام میں تو کہیں اور جیب نہیں ہوگا تو سامان آسانی سے اس میں آ جائے گا. تو یہ بیلٹ بھی ہم نے دیکھ لیا, یہ آپ نے پرچیز پہلے سامان خرید لینا ہے. اور اب انشاءاللہ ہم چلیں گے حج کی اقسام کو سمجھیں گے اور اس کے بعد احرام باندھنے کے طریقے کو سمجھیں گے. حج کی تین قسمیں ہیں, کتنی قسمیں آپ نے دہرانا بھی ہے میرے ساتھ, حج کی کتنی قسمیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ, حج کی تین قسمیں ہیں, حج افراد, حج تمتع اور حج قران. پہلی قسم کون سی؟ حج افراد. دوبارہ دہرائیں گے, پہلی قسم کون سی ہے؟ حج افراد. دوسری قسم حج تمتع اور تیسری قسم حج قران. دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں, حج کی تین قسمیں ہیں, پہلی قسم ہے حج افراد, آپ دہرائیں گے, دوسری قسم ہے حج تمتع, تیسری قسم ہے حج قران. ٹھیک ہے, اچھا یہ پہلے تین یاد ہو گئیں. جو افراد حج کرتا ہے وہ مفرد کہلاتا ہے, جو تمتع حج کرتا ہے وہ متمتع کہلاتا ہے, جو حج قران کرتا ہے وہ قارن کہلاتا ہے. مشکل ہے لیکن آپ کو حج کی پہلے تین قسمیں پتا ہونی چاہیے. عموماً پاکستان, ہندوستان یا بیرون عرب شریف سے جو باہر سے آنے والے لوگ ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں. تینوں حج میں فرق کیا ہے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, توجہ دیں گے تو سمجھ جائیں گے. حج افراد کرنے والا فقط حج کا احرام باندھتا ہے, ٹھیک ہے, اپنے گھر سے یا جہاں سے بھی وہ حج کے لیے چلا وہ حج ہی کا احرام باندھے گا اور اس کا احرام حج کے بعد کھلے گا. حج کے بعد وہ احرام سے فارغ ہوگا تو وہ حج افراد کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا حج ہے حج تمتع. حج تمتع یہ آسان حج بھی کہلاتا ہے. اس کی وجہ کیا جو ہم لوگ کرتے ہیں عموماً, کہ ہم اپنے وطن سے جاتے ہیں پہلے عمرے کا احرام باندھتے ہیں, عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیتے ہیں, پھر حج قریب آتا ہے پھر حج کا احرام باندھتے ہیں اور حج کے بعد پھر احرام سے فارغ ہوتے ہیں. تو یہ حج تمتع ہے جس میں حج کو جانے والا پہلے عمرے کا احرام باندھتا ہے. کیسے, کون سا احرام باندھتا ہے؟ اچھا, اور افراد حج کو جانے والا کون سا احرام باندھتا ہے؟ ویری گڈ, ماشاء اللہ. اچھا اب تیسرا حج کون سا رہ گیا؟ حج قران. یہ افضل حج کہا جاتا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں ایک ہی حج فرمایا اور وہ حج قران تھا. لیکن حج قران کیا ہے؟ اس میں احرام باندھنے والا عمرہ اور حج دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھتا ہے اور پہلے عمرہ کرتا ہے جیسے حج تمتع والا بھی کرتا ہے, مگر اس کا احرام نہیں اترتا, وہ احرام ہی میں رہتا ہے. جب حج کمپلیٹ ہوگا جب جا کے اس کا حج کے بعد احرام اترے گا, یعنی وہ حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھتا ہے. اور یہ بھی یاد رہے, تفصیل ہے آگے, کہ جس پر دم لازم آ گیا جرمانے کے طور پر حج افراد والا اور حج تمتع والا, اس ایک غلطی پر ایک دم دے گا, مگر حج قران والا دو دم دے گا کیونکہ اس نے احرام عمرے اور حج دونوں کا ساتھ باندھا ہے, ٹھیک ہے. تو حج قران, اب میں ایک سوال کرتا ہوں تاکہ دیکھوں آپ نے کیا سمجھا. حج کی کتنی قسمیں؟ پہلی حج افراد, کون سی ہے پہلی؟ دوسری حج تمتع, تیسری حج قران. ویری گڈ. اچھا اب سوال یہ ہے کہ حج افراد والا کس چیز کا احرام باندھے گا؟ کس چیز کا احرام باندھے گا؟ ڈائریکٹ حج کا احرام باندھے گا, ٹھیک ہے. اچھا حج تمتع والا کون سا احرام باندھے گا؟ عمرے کا, ماشاءاللہ آپ سمجھ رہے ہیں. حج تمتع والا کون سا احرام باندھے گا؟ عمرے کا. حج قران والا کون سا احرام باندھے گا؟ حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھے گا. یہ میں پتا کیوں سیکھنا ضروری ہے, ہمارے حج عمرہ مجلس کے اسلام میں بیٹھے ہیں, کئی بار ایسا ہوا کہ لوگ احرام باندھ کر ایئرپورٹ پر آ گئے. کہاں جا رہے ہیں بھائی؟ حج کو جا رہے ہیں. کون سا حج کر رہے ہیں؟ بولے کون سا حج کیا ہوتا ہے, حج کر رہے ہیں نا بھائی. اچھا احرام کا کس چیز کا باندھا ہے؟ حج کا احرام باندھا ہے. اب جس کی 30 دن پہلے فلائٹ ہے, 40 دن پہلے فلائٹ ہے, اس کو یہ پتا ہی نہیں میں کون سا حج کر رہا ہوں, اور ڈائریکٹ حج کا احرام باندھ کر اگر گھر سے آ گیا تو اس کا کون سا حج ہو جائے گا؟ بتائیں کیا سیکھا آپ نے؟ حج افراد. کب احرام کھلے گا؟ وہ عمرہ کر کے احرام بھی کھول دیتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ میں نے کس چیز کا احرام باندھا. میں نے جہاز میں پوچھا ہے برابر والوں سے, ہاں ماشاءاللہ حج پہ جا رہے ہیں, کہاں کون سا احرام باندھا ہے, حج کا احرام باندھا ہے. ارے اللہ کے بندو آپ کو مسئلہ ہی نہیں. اب یہ وہ چیز ہے جو علم دین سے دوری ہے. تو اب یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں. اب جو لوگ حج قران یا حج افراد کرنا چاہتے ہیں, اچھا ایک اور غلط فہمی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں حج افراد وہی کر سکتا ہے جو عرب شریف میں رہتا ہے. مکے میں رہنے والے ہی حج افراد کر سکتے ہیں, جدہ میں رہنے والے کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے. حج افراد پاکستان میں رہنے والا بھی کر سکتا ہے, بیرون عرب شریف دنیا کے کسی بھی ملک سے جانے والا حاجی حج افراد بھی کر سکتا ہے. یعنی ہمارے پاس تینوں آپشن ہیں, ہم تینوں حج کر سکتے ہیں. لیکن حج افراد اور حج قران وہی کرے جس کی آخری فلائٹس ہوں, جو بالکل حج کے قریب ہی جا رہا ہے, پانچ اترے گا اور پانچ دن بعد حج ہے, اب اس میں ہمت ہے تو وہ حج قران کی نیت کر لے, حج افراد کی کر لے, تاکہ وہ احرام کی پابندیاں سنبھال سکے. لیکن اگر 25 دن پہلے والا قران کی نیت کر کے چلا گیا یا افراد کی نیت کر کے چلا گیا تو مشکل ہو جائے گا اس کے لیے. کرنے میں پھر بھی منع نہیں ہے, اللہ کے ایسے بندے ہیں جو 25 دن بھی احرام باندھ لیتے ہیں. لیکن نارمل حاجی کے لیے مشورہ یہی ہے کہ جو کافی اچھا پہلی بار جا رہا ہے, جو پہلی بار حج پر جا رہے ہیں انہیں بھی حج تمتع ہی کرنا چاہیے. کیوں؟ احرام باندھا ہی نہیں پہلے, احرام کی پابندیوں کی عادت ہی نہیں. اب پابندی کنٹینیو ہے 25-30 دن, تو ہو سکتا ہے بہت سارے دم ہو جائیں, بہت ساری خطائیں ہو جائیں. تو اب یہ سمجھ آ گیا آپ کو, دوبارہ آخری ریپیٹ کر لیتے ہیں, حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ پہلی قسم حج افراد, دوسری حج تمتع, تیسری حج قران. ماشاءاللہ, افراد کا حج کرنے والا کس چیز کا احرام باندھے گا؟ حج کا. تمتع کے لیے جانے والا کس چیز کا احرام باندھے گا؟ عمرے کا. اور قران کے لیے جانے والا کس چیز کا احرام باندھے گا؟ عمرے اور حج دونوں کا. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب اکثر ہمارے حاجی چونکہ حج تمتع ہی کرتے ہیں, تو آج ہم حج تمتع ہی کا طریقہ بیان کریں گے. قران اور افراد میں تھوڑا سا فرق ہے, اس کے کچھ احکام زیادہ ہیں, جیسے کہ رفیق الحرمین کے بارے میں ہم نے بتایا, وہ اس میں مزید پڑھ لیں گے انشاءاللہ, تو آسانی ہو جائے گی. کچھ اور شاید میں جہاں فرمانا چاہیں. صلوا علی الحبیب.
جیسے کہ کہا گیا کہ ہم لوگ جو ہیں ہم تینوں حج کر سکتے ہیں, حج افراد بھی, حج قران بھی, حج تمتع بھی, لیکن جو مکے میں رہتے ہیں اور میقات کے اندر اندر رہتے ہیں, جیسے جدہ شریف میں رہتے ہیں, وہ صرف حج افراد ہی کر سکتے ہیں, وہ حج تمتع حج قران نہیں کر سکتے. باقی جو میقات سے باہر رہتے ہیں, جیسے ہم لوگ اس کو آفاقی کہتے ہیں, جو میقات سے باہر ہیں, تو آفاقی تینوں قسم کا حج کر سکتا ہے, لیکن جو میقات کے اندر اندر رہتا وہ صرف حج افراد کر سکتا ہے.
ٹھیک ہو گیا. تو یہ بہت اچھی بات پتہ چل گئی کہ میقات کے باہر رہنے والے دنیا میں کہیں بھی ہیں وہ تینوں قسم کا حج کر سکتے ہیں. اچھا, اب چلیں گے احرام کی طریقے کی طرف, احرام کیسے پہننا. امیر اہل سنت کی بھی دیدار کریں گے انشاءاللہ, امیر اہل سنت سے سیکھیں گے احرام کرنا, احرام کیسے پہننا انشاءاللہ. لیکن اس سے پہلے ایک بات میں عرض کرتا چلوں, جیسے میں نے احرام خریدنے کے لیے بتا دیا, احرام پہننا کب ہے یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. علم سے دوری کا عالم یہ ہے کہ ایسا بھی مجھے حج و عمرہ کی مجلس والوں نے ایک بار بتایا کہ مجھے بھی نگران مجلس حج و عمرہ بھی بتا رہے تھے ہمارے قاری شوکت صاحب کہ اس بار 30-35% پاکستان سے حاجی وہ جا رہے ہیں جو پہلے مدینہ شریف چلے جائیں گے, یعنی حج سے پہلے ان کی حاضری مدینہ ہے. تو یاد رہے, اگر آپ پاکستان سے مدینہ شریف جا رہے ہیں تو احرام کی ضرورت نہیں ہے. ایسا بھی ہوا کہ مدینہ شریف کی فلائٹ ہے, لوگ گھر سے احرام باندھ کے آ گئے. تو احرام تو آپ نے عمرے کے لیے باندھ رہا ہے نا, یا حج کے لیے باندھ رہا ہے, مکہ پاک کی حاضری کے لیے باندھ رہا ہے, تو یہ پتا ہونا چاہیے. اچھا, اسی طرح احرام مثال کے طور پہ کئی حاجیوں کی فلائٹ جو ہے وہ وایا فلائٹ ہوتی ہے, یعنی ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہوتی. کراچی سے جدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, کراچی دبئی ہے, دبئی سے جدہ ہے, کراچی قطر دوحا ہے, دوحا سے جدہ ہے, گلف سے جدہ ہے. تو بہت ساری ایئر لائنز میں اسٹے ہوتے ہیں بیچ میں, لاہور سے جانے والے ہیں ابھی مجھے یورپ میں اگر کوئی سن رہا ہے, تو ڈائریکٹ اگر فلائٹ آپ کی نہیں ہے تو مشورہ یہ ہے کہ آپ جہاں سے آپ کی فلائٹ کنیکٹڈ ہے, مثال کے طور پہ کراچی دبئی, دبئی جدہ, ٹھیک ہے. اب آپ نے معلوم کرنا ہے اپنے ٹریول ایجنٹ سے یا اپنے گروپ لیڈر سے کہ دبئی میں کتنی دیر کا اسٹے ہے. اگر دبئی میں 2 گھنٹے یا اس سے زائد کا اسٹے ہے تو آپ کے پاس اتنا ٹائم ہوگا کہ آپ وہیں احرام باندھ لیں گے. تو جو میں نے ہینڈ بیگ آپ کو لینے کا کہا تھا, احرام اس میں رکھ دیں, چپل پہن لیجئے, احرام اس میں رکھ لیں. تو فائدہ یہ ہوگا کہ اس ایئرپورٹ پر جا کر آپ واش روم وغیرہ نارملی ایئرپورٹ پہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, باتھ روم وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, وہاں جائیں, غسل وغیرہ گھر سے کر کے چلے جائیں. اگر مکرو وقت نہ ہو تو نوافل بھی آپ گھر سے پڑھ سکتے ہیں. احرام آپ وہاں جا کر پہنیں گے تاکہ آپ ایزی فیل کریں, آپ کے لیے آسانی رہے. اچھا, دوسری بات, احرام کی نیت کب کرنی ہے. احرام تو پہن لیا, گھر سے ہی نیت کر کے چلے گئے, ایئرپورٹ گئے, فلائٹ 12 گھنٹے لیٹ ہو گئی, لیکن چونکہ نیت ہو چکی تھی پابندیاں شروع ہو گئی. احرام کی نیت اگر چادریں پہن بھی لی ہیں نا تو یہ نیت نہیں ہے، یاد رہے، نیت جب آپ کریں گے جب آپ کا جہاز ہوا میں چلا جائے، ٹیک آف ہو جائے، اچھی طرح سٹینڈ ہو جائے، اب آپ نیت کر لیجئے، اور اس جہاز میں نیت کریں جو جدہ جا رہا ہے، کسی اور ملک جا رہا ہے بھی نیت نہ کریں، تاکہ انشاءاللہ آپ پر کم سے کم وقت احرام کی پابندیاں رہیں. نیت کیسے کرنی ہے، نیت کے بعد کیا پڑھنا ہے، سب انشاءاللہ بتائیں گے. آئیے چلتے ہیں بارگاہ امیر اہل سنت میں، توجہ کے ساتھ اسکرین پر نظر ہوگی احرام کیسے باندھنا ہے، مرشد کریم سے سیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
تو باندھنے کے کئی طریقے، اس میں ایک طریقہ عرض کرتا ہوں جو میں نے زیادہ موافق پایا. اب یہ پورا اس طرح کھینچ لیں اور یہاں اس کی گرفت کر لیں اور یہ اوپر کی طرف سے اس کو سیٹ کریں، نیچے کی طرف سے نہیں، پیٹ کی طرف سے. اور یہ لٹھے کا ہو، تولیے کا بہت گٹھا ہو جائے گا، لٹھے کا ہوگا تو آسان ہوگا، لیکن لٹھا وہ ہو کہ جو موٹا ہو، اگر پتلا ہوا پسینے سے یا پانی سے یا ویسے ہی رانے وغیرہ چمکیں گی، تو اگر نماز میں قدرے مانے ستر چمکتا رہا تو نماز ہوگی ہی نہیں. اور اس طرح کا کپڑا کہ جس سے ستر چمکے، یہ دوسروں کے سامنے پہننا بھی گناہ ہے. یہ ہو گیا اس طرح، ٹھیک ہے نا. اب یہ، اب اس میں بیلٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. پھر عادت پڑ جائے گی، شروع میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے، ایک سادہ کپڑا اور یہ اوپر تولیہ تو وزنی ہوتا ہے، ورنہ ہوا سے یہ بار بار اترتا رہے گا، نماز میں اترتا رہتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. یہ ذرا کم اترے گا نماز میں، ہوا سے بھی کم اڑے گا نسبتاً، یعنی اس طرح ملتا نہیں ہے، ایک تولیہ ایک اور ایک یہ، تو دو لینے ہوں گے آپ کو، ضرورت تو پڑتی ہے، دو لینے بھی چاہیے تاکہ پاکی ناپاکی ہو گئی تو تبدیل کر سکے، ایک تولیہ کا ایک لٹھے کا، تو دونوں کے ایک ایک یعنی ٹکڑا جو ہے پیر بنا لیں گے. ہاں یہ سیدھا کندھا اس طرح کھلے گا، ٹھیک ہے نا، یہ سیدھا کندھا کھلا رکھنے کو استباء کہتے ہیں. اور یہ اس طواف میں عمرے کا جو ہم طواف کر رہے ہیں، اس میں سیدھا کندھا اس طرح کھلا رکھنا یہ سنت ہے، اور یہ ساتوں پھیروں میں کھلا رہے گا. سات پھیرے جب مکمل ہو گئے تو کندھا ڈھانپ دینا ہے، نماز کھلے کندھے رکھ کر نہیں پڑھنی، نہ ویسے کھلا کندھا رکھ کر گھومنا ہے.
جی مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ امیر اہل سنت نے میں احرام کا طریقہ سکھایا، اب اس کو گویا پریکٹیکل بھی کر لیتے ہیں، دوہرائی کر لیتے ہیں. یہ لٹھے کی چادر ہے، ظاہر احرام کپڑوں پہ نہیں پہننا. یاد رہے کہ احرام جو مرد پہنیں گے اس میں جسم پر کوئی بھی اندر لباس نہیں ہوگا، کوئی انڈر گارمنٹ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کسی قسم کا لباس نہیں ہوگا. بعض اوقات لوگ بنیان پہن لیتے ہیں، کوئی انڈر گارمنٹ پہن لیتے ہیں، اس کی اجازت نہیں. مرد صرف دو بغیر سلی ہوئی چادریں پہنے گا. اب یہ ذرا سمجھ لیجئے، یہ آپ نے لٹھے کی چادر لی، اچھی طرح اس کو آپ نے پہلے اس کے بل نکال دینے، سائز پہلے چیک کر لیجئے گا کہ میرے سائز کا ہے بھی کہ نہیں، اور ان دونوں کو آپ نے ملا لیا، اس کے دونوں کناروں کو ملا لیجئے. یہ والا کنارہ جو آگے والا کنارہ، اس کو دو تین انچ بڑا کر لیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا، ادھر سے تھوڑا سا زیادہ کر لیں. اب ذرا دیکھیے گا اس طرف، یہ اپنے پیٹ کے ساتھ اس کو جتنا آپ نے دبانا ہے دبا لیں، اس کو یہاں پر لے کر آئے. شہر والے لوگ بہت گھبراتے ہیں کہ ہم احرام کیسے باندھیں گے، ہمیں تو تیبند باندھنا نہیں آتی. کوئی ایشو نہیں ہے، اب آپ دیکھیں ایک بل دے دیں، دو دے دیں، تین دے دیں، اب یہ احرام بن چکا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو چلنے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اللہ نے چاہا بے پردگی بھی نہیں ہوگی. اس وقت واقعی یہ احرام ایسا بندہ ہے کہ اس کو بیلٹ کی بھی حاجت نہیں ہے، ورنہ کئی حاجیوں کو دیکھا ہے وہ تیبند ہی سنبھالتے رہتے ہیں، ان سے تیبند ہی نہیں سنبھلتی، ٹینشن اس لیے رہتا ہے احرام اتر جائے کیونکہ ان کو احرام باندھنا نہیں آتا. اگر آپ احرام صحیح باندھنا سیکھ جائیں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، آپ بالکل ایزی احرام میں رہیں گے. میں ایک بار پھر، سب سے بڑا مسئلہ تیبند ہے، اس کو سیکھ لیجئے آج، سمجھ لیجئے تو آسان ہو جائے گا. اچھا ایک اور پرابلم جو ہم غلطی کرتے ہیں کہ ہم احرام بھی اسی دن باندھتے ہیں جس دن ایئرپورٹ جانا ہے. بھائی ابھی ماننا منع تھوڑی ہے، اب اپنے گھر میں، میں تو مشورہ دوں گا جو پہلی بار حج پر جا رہے ہیں، پہلی بار سفر حرمین کو جا رہے ہیں، وہ احرام لے لیں. میں نے جس طرح دو پٹی والے چپل کہا نا، اس کو پہن کر چلنا شروع کر دیں. احرام بھی گھر میں بہن، کم از کم تہبند باندھ کر دو تین دن رہیں اگر رہ سکتے ہیں تو، کم از کم رات کو سونا شروع کر دیں اس کو پہن کر، تو عادت تو ہو کہ اس کو پہن کر زندگی کیسے گزارنی ہے. تو کیونکہ وہاں آپ کو اس کو پہننا ہے، تو آپ جب پہلے سے یوز ٹو ہوں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا، آپ بہت ایزی فیل کریں گے. دوبارہ سے آپ کو بہت آسان طریقہ، یہ دونوں کنارے ملا لیں، ٹھیک ہے جناب. اگر کوئی بل وغیرہ ہے تو اس کو کھول لیتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ ذرا نیچے تک دیکھ لیں, اس کو ذرا میرے پیر کے پاس دکھائیں نیچے. احرام فل سائز ہوگا نا, یعنی آپ کے پورے پیر تک بھی آ رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ پہلے ہی آپ کے ٹخنوں آدھی پنڈلیوں تک آ رہا ہے. یہ احرام اتنی سائز کا ہونا چاہیے. اب اس کو جہاں پر پیٹ کے پاس لا کر ٹائٹ کر لے, کس طرح آپ کو ٹائٹ کرنا ہے. ایک بار, یہ دو بار کر لیا. اب اس کے بعد آپ کی مرضی ہے اس کو کتنے بل دینے, ایک دے دیں, دو دے دیں, تین دے دیں, دیٹس اٹ. بعض اوقات جس کی عادت ہو جائے نا, شاید پورا ایک منٹ بھی نہیں لگتا, 30-40 سیکنڈ میں احرام بن جاتا ہے, اتنا جلدی ہو جاتا ہے کیونکہ عادت بن گئی ہے. اب یہ تہبند ہو گئی. اچھا, اب اس کے بعد یہ تولیہ, تولیہ کا احرام. یہ تولیہ کو بھی لیتے وقت ایک چیز آپ نے دیکھنی ہوگی. ایک تو تھوڑا سا آج کل چونکہ حج ابھی بھی اور اگلے کئی سالوں تک گرم موسم میں ہے, تو تولیہ بہت موٹا نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات اتنا ہیوی تولیہ لے لیتے ہیں کہ وہ پھر گرمی زیادہ ہوگی. پتلا تولیہ ہو, اور اس کو چیک یہ کرنا ہے کہ ایک آپ نے یہ پورشن یا ایک حصہ یہاں رکھا, اس کو پیچھے لے کر گئے, اور اس کا سائز کم از کم اتنا ہو آپ کی باڈی کے لحاظ سے کہ یہ پیچھے والا جو حصہ ہے یہ مڑ کر یہاں تک آ جائے. یہاں آنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کو یہ گلے میں اگر اڑس لیں گے تو اب آپ کو نماز میں کئی معاملات میں یہ بار بار گرے گا نہیں. تو اتنا سائز کم از کم ہونا چاہیے. اگر چھوٹا سا تولیہ لے لیا جو پیچھے تک ہی جا رہا ہے, یہاں سے گھوم کے آگے آ ہی نہیں رہا, تو یہ آپ کو پرابلم دے گا.
آپ نے کندھا تو ننگا کیا ہی نہیں.
ابھی بتاتا ہوں انشاءاللہ. کندھا ننگا کرنا کب ہے یہ بالکل بتایا, بہت اچھی بات ہے. کچھ لوگ گھر سے ہی کندھا ننگا کر کے چلے جاتے ہیں. سیدھا کاندھا جو ہے وہ جو کھلا رکھنا ہے, اس کو عربی میں کہتے ہیں استبا. استبا جو ہے یہ صرف طواف کے دوران ہے. سیدھا کاندھا کھول کر نمازیں نہیں پڑھنی ہیں. تو گھر سے چلیں گے تو کاندھا بند کر کے چلیں گے, صرف طواف کے دوران سیدھا کاندھا آپ نے کھولنا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا طواف, آپ نے احرام پہن لیا. اے ماما بھی سر پر نہیں ہوگا, یاد رہے یہ تربیت ہو رہی ہے. ٹوپی بھی سر پہ نہیں ہوگی, مرد کے جسم پر اور کچھ نہیں ہوگا, صرف یہ دو چادریں ہوں گی. اب آ جاتا ہے بیلٹ. یعنی اگر آپ نے احرام صحیح باندھنا سیکھ لیا نا, تو پھر بیلٹ کی ضرورت احرام کے لیے نہیں پڑے گی, بیلٹ کی ضرورت سامان کے لیے پڑے گی, جس میں آپ کے کچھ پیسے ہوں گے, پرس وغیرہ اگر ہے آپ کا, پاسپورٹ رکھنا چاہتے ہیں, موبائل رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ رکھ سکیں گے. مگر ایک مدنی مشورہ ضرور دوں گا کہ اپنے بہت زیادہ قیمتی سامان اس میں نہ رکھیں. کچھ اسلامی بھائیوں کو دیکھا کہ سارے پیسے اس میں رکھے, پرس بھی اسی میں رکھا, پاسپورٹ بھی اسی میں رکھا, موبائل بھی قیمتی والا رکھا, اور استنجا خانے میں جاتے وقت بیلٹ اتارا اور سائڈ پہ رکھ دیا کہیں, اور اس کے بعد بھول کر آ گئے, تو پتا چلا ساری جمع پونجی بھی چلی گئی, پاسپورٹ بھی چلا گیا, اور پریشانی ٹھیک ٹھاک ہو گئی. تو یہ سب چیزیں اس میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہوٹل سے اگر حرم شریف وغیرہ جائیں گے تو سارا سامان اپنے کمرے میں اچھی طرح لاک کر دیں. اس میں تو چند ریال رکھ لیں راستے میں کچھ کھانا پینا ہو. بلکہ ایک مشورہ دوں گا, ایک موبائل فون, تو چھوٹا والا موبائل فون جس کو کہتے ہیں 2-3 ہزار روپے کا جو آتا ہے, جس کی بیٹری بھی زیادہ چلتی ہے, وہ بھی ساتھ لے جائیں. اگر آپ کو اسمارٹ فون بھی لے جانا ہے, اول تو نگران شورا نے فرمایا ان چیزوں سے دور رہیں, لیکن ایٹ لیسٹ حرم شریف وغیرہ میں جانے کے لیے یا منا عرفات میں آپ کو وہ چھوٹا موبائل کام آئے گا. قیمتی موبائل کھو بھی سکتا ہے, اس کو چارج کرتے وقت آپ سو گئے تو موبائل نہ چلا جائے, اور چھوٹے موبائل کی بیٹری بھی زیادہ چلتی ہے, تو ہو سکے تو وہ موبائل بھی اپنے ساتھ سفر میں رکھیں. تو بہرحال یہ سمجھ لیں کہ احرام ہو گیا, چپل میں نے پہلے بتا دیے ہیں. پھر انشاءاللہ اب آپ نے احرام سے پہلے کن چیزوں کو کرنا ہے, وہ رفیق الحرمین میں موجود ہے. ناخن اچھی طرح تراش لیں, اچھی طرح مل کر غسل کر لیں گے, جسم پر بھی خوشبو لگائیں, داڑھی میں تیل لگا سکتے ہیں بالکل لگائیں, احرام پر بھی اچھی طرح خوشبو لگائیں. یاد رہے خوشبو احرام پر احرام کی نیت سے پہلے لگا سکتے ہیں اور لگانی بھی چاہیے, جسم پر بھی لگائیں, لیکن جب نیت کر لیں گے اس کے بعد آپ خوشبو اور تیل وغیرہ نہیں لگائیں گے. احرام میں کن کن چیزوں سے بچنا ہے اس کی تفصیل رفیق الحرمین میں موجود ہے. مگر زیادہ وہ چیز جس سے احرام پہننے والوں پر دم ہو جاتا ہے یا جرمانہ ہو جاتا ہے, وہ دو چیزیں یا تین چیزیں زیادہ ہیں وہ بیان کر دیتا ہوں. ویسے تفصیل تو بہت زیادہ ہے کہ سب سے بڑا جو پرابلم ہوتا ہے وہ حاجیوں کو یہ ہوتا ہے کہ احرام پہن لیا اور اب خوشبو لگ گئی. ٹھیک ہے, خوشبو یا تو اپنے جسم پر لگا لی, احرام پہ لگا لی, یا خوشبو والی کوئی چیز کھا لی. معذرت کے ساتھ شہر والے اور پھر ہمارے کراچی والے, ان کو چھالیا کی بڑی عادت ہے. اچھا, اب چھالیا وہ بھی خوشبو والی کھانی ہے, تو احرام میں چھالیا, پان, گٹکا, خدا کے واسطے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. سگریٹ بھی نہ ہی پیئیں. اب اس پر یقیناً دم وغیرہ نہیں ہے, لیکن اب یہ آپ کے منہ میں بدبو بھی تو ہو جائے گی نا. اب بدبو والا منہ لے کے کیسے آپ اللہ کے گھر میں جائیں گے. جتنا ہو سکے ان چیزوں سے بچیں, لیکن اپنے منہ کو, اپنے جسم کو خوشبو والی چیزوں سے آپ نے احرام کی نیت کے بعد بچانا ہوگا. ایک مسٹیک کیا ہو جاتی ہے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے، ایک بڑی غلطی، خوشبو لگائی اپنے جسم پر یا احرام پر اور اس کے بعد وہی خوشبو بیلٹ میں رکھ دی، اسی بیلٹ میں رکھ دی یا اپنے ہینڈ بیگ میں رکھ دی. اب کسی کام کے لیے بیلٹ میں ہاتھ ڈالا، وہ خوشبو لیک ہو گئی تھی، اب پورا ہاتھ خوشبو والا ہو گیا. اب کیا ہے، اب جناب مفتی صاحب کو ڈھونڈیں گے اب دم ہوا کہ نہیں ہوا. یا جناب کسی بیگ میں خوشبو رکھی تھی، وہاں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ خوشبو والا ہو گیا. تو عطر اور اس طرح کی چیزوں کو اپنے بیگ میں اگر رکھنا بھی ہے تو اول تو بیلٹ میں نہ رکھیں، بیگ میں باندھ کے رکھ دیں، سائڈ پہ رکھ دیں تاکہ آپ کا ہاتھ اس کو اب احرام کی حالت میں نہیں لگنا چاہیے.
خوشبو لگ گئی بیگ میں، جلدی سے ڈر کے تو چادر سے صاف کر لیا،
چلیں چادر کو بھی لگا دی. تو اب یہ جو ہے خوشبو سے اپنے آپ کو آپ نے بچانا ہے. اچھا، اسی طرح اگر چھالیا وغیرہ کھانے کی عادت ہے، خوشبو والی کوئی چیز کھانے کی عادت ہے، تو اس سے بھی اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ احرام کی ان ٹائمنگز میں بچانا ہے. تو بہرحال یہ احرام کی چند احتیاطیں ہو گئیں اور احرام کی تیاری ہو گئی. احرام جب آپ نے پہن لیا تو اب دو رکعت نفل آپ نے وہ ادا کر رہے ہیں مکروہ وقت نہ ہو. اور نیت کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جب جہاز جدہ کے لیے آپ کا ٹیک آف ہو جائے، جب جا کے آپ نے احرام کی نیت کرنی ہے، کیونکہ نیت کرنے کے بعد اب احرام کی تمام پابندیاں جو ہیں آپ پر شروع ہو جائیں گی. انشاءاللہ احرام کی پابندیوں کے بارے میں مزید کچھ عرض کرتا ہوں، لیکن احرام پہننے کے بعد یقین جانیں جو لبیک پڑھنے کا مزہ ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اور جیسا کہ نگران شورا نے تربیت فرمائی کہ جب بھی لبیک پڑھیں اس تصور میں پڑھیں گے کہ میں حاضری لگا رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہوں. لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک، میرے مالک تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. روتے روتے لبیک پڑھیے گا، جتنا ہو سکے لبیک پڑھیے گا، انشاءاللہ اس کی برکتیں لوٹیں گے. آئیے مل کر لبیک پڑھتے ہیں.
لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک
بھائیو. اسلامی بہنوں کے احرام میں کیا فرق ہے؟ یہ تو اسلامی بھائیوں کا احرام ہو گیا، حجنیں بھی جاتی ہیں الحمدللہ. تو اسلامی بہنیں حسب معمول سلے ہوئے کپڑے پہنیں گی، دستانے بھی پہن سکتی ہیں، موزے بھی پہنیں، وہ سر بھی ڈھانپیں گی، مگر چہرے پر وہ کوئی چادر نہیں اوڑھ سکتی. ہمیں بھی چہرہ چادر سے اور چیزوں سے بچانا ہے، اپنے چہرے کو ہم بھی تولیے سے نہیں پہنچیں گے. منہ ہاتھ دھویا جناب، تولیے سے منہ پہنچ رہے ہیں اپنی اس احرام سے، منہ پر آپ کے کپڑا نہیں آئے گا احرام کی حالت میں، ٹشو بھی استعمال نہیں کریں گے. اور اسلامی بہنیں بھی اپنا چہرہ کھلا رکھیں گی، باقی وہ نارمل جو ہے اپنا لباس جو پہنتی ہیں وہ پہنیں گی. ہاں، چہرہ چھپانے کے لیے وہ چاہیں غیر مردوں سے تو کوئی کتاب وغیرہ آگے رکھ لیں، کوئی پنکھا وغیرہ آگے رکھ لیں. ایک کیپ والا آج کل نقاب آتا ہے کہ کیپ کے ساتھ وہ نقاب آتا ہے تو وہ پہنے، اس سے غیر مردوں سے تو آپ کا چہرہ گویا چھپ جائے گا، مگر اس میں اسلامی بہنوں کو ایک احتیاط کرنی ہوگی کہ ہوا وغیرہ چلے گی تو وہ جو کپڑا ہے وہ آپ کے چہرے پر اڑ کر نہ لگے، اس کو بچانا ہوگا. تو اس کو ضرور آپ نے دیکھنا ہے. اور اب جیسا میں نے کہا کہ احرام کے نفل پڑھنے کے بعد اب جب آپ نے نیت کرنی ہے، اور نیت کوشش یہی کریں کہ جہاز میں جا کر کریں، پہلے بھی گھر سے بھی کر سکتے ہیں، ایئرپورٹ پر بھی کر سکتے ہیں، یہ سہولت کے لیے بتایا جا رہا ہے. تو سبحان اللہ، نیت کیا ہے؟ اگر کوئی نیت کرے گا تو اس کی نیت ہوگی اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی واعنی علیھا وبارک لی فیھا نویت العمرۃ واحرمت بھا للہ تعالی. اے اللہ عز و جل، میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے لیے اسے آسان اور اسے میری طرف سے قبول فرما، اور اسے ادا کرنے میں میری مدد فرما، اور اسے میرے لیے بابرکت فرما. میں نے عمرے کی نیت کی اور اللہ عز و جل کے لیے اس کا احرام باندھا. اب نیت ہونے کے بعد یاد رہے کہ عمرے کی نیت کریں یا حج کی نیت کریں یا حج قران کی نیت کریں، تینوں صورتوں میں نیت کے بعد کم از کم ایک بار لبیک کہنا لازمی ہے، اور تین بار کہنا افضل ہے. یعنی نیت کے بعد لبیک ہی نہیں پڑی تو لبیک ضروری ہے، لبیک پڑھنی ہے اور لبیک یاد کر لیں، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات کئی حاجی ایسے تھے ان کو لبیک ہی یاد نہیں ہوتی، اور لبیک یاد بھی کریں اور اس کے معنی بھی یاد کریں. رفیق الحرمین میں موجود ہے، بار بار کراچی میں پتن میں بیٹھ کر پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گی. اب آپ نے سب نے مل کر لبیک پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک مسئلہ ہمارے ذمہ دار پوچھ رہے ہیں کہ اسلامی بہنیں جب احرام پہنتی ہیں تو ظاہر ان کے سر پر اسکارف ہوتا ہے، دوپٹہ وغیرہ ہوتا ہے، تو وہ جب وضو کرتی ہیں تو سر کا مسح جو ہے وہ اس کے اوپر سے ہی کر لیتی ہیں، تو مسح کرتے ہوئے تو وہ ہٹانا پڑے گا؟
جی ہاں، مسح کرتے ہوئے ہٹانا پڑے گا. اور عمومی طور پہ ظاہر اسکارف وغیرہ اتنا موٹا ہوتا ہے کہ اس کی تری وغیرہ تو بالوں پہ پہنچتی نہیں ہے،
ٹھیک ہے؟
تو ایسی صورت میں جو ہے وہ اسکارف وغیرہ جو بھی ہے سر کا وہ ہٹا کر ہی مسا کرنا ہوگا.
جی، ہٹا کر مسا کریں گی اور پھر دوبارہ اس کو پہن لیں گی، بے پردگی نہ ہو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے. لبیک پڑھ لی، ٹھیک ہے، نیت ہو گئی ہے. اب اس کے بعد لبیک کے بعد ایک سنت یہ ہے کہ یہ دعا مانگنی ہوگی. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب لبیک سے فارغ ہوتے تو اللہ عز و جل سے اس کی خوشنودی اور جنت کا سوال کرتے اور جہنم سے پناہ مانگتے. یہ ہماری تعلیم کے لیے ہے، تو بہت خوبصورت دعا ہے، کم از کم وہ پڑھ لیا کریں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو جب جب تین بار لبیک پڑھیں اس کے بعد دعا کریں، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اب احرام کی نیت ہو گئی نا میٹھے اسلام حاجیوں، میٹھے میٹھے حاجیوں، اب آپ کے لیے افضل ترین وظیفہ لبیک ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، نمازوں کے بعد، بس میں بیٹھیں، ٹرین میں بیٹھیں، جہاز میں بیٹھیں، اب آپ آپس میں ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں گئے، جگہ چینج ہوتی ہے، کیفیت تبدیل ہوتی ہے، لبیک پڑھتے رہیں، اس کی برکتیں لوٹتے رہیں. جب تک کعبہ مشرفہ کا آپ دیدار نہیں کریں گے آپ کی لبیک کا وقت جاری ہے، آپ راستے بھر لبیک پڑھتے رہیں. اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، لبیک بھی ہو گئی، نیت بھی ہو گئی، اب ہم چلیں گے ہم مکہ شریف کی طرف. اب یہاں ایک بات کرنی ہے، جدہ ایئرپورٹ پر جو عموماً لوگ پہنچتے ہیں ان کو کافی وقت لگ جاتا ہے. یہاں حاجی بعض اوقات بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں، ایئرپورٹ پر چونکہ تاخیر ہوتی ہے تو لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، چڑچڑا پن کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں کریں. آپ کا وقت مثال کے طور پہ آپ 30 دن کے لیے گئے ہیں، 40 دن کے لیے گئے ہیں، 20 دن کے لیے گئے ہیں، تو آپ اب نکل گئے نا گھر سے، آپ کا ثواب شروع ہو گیا ہے. تو آپ اگر جلدی بھی پہنچ گئے مکہ شریف تو کل دوسرے دن کی فلائٹ سے واپس تو نہیں آنا نا، وہیں رہنا ہے، تو ٹینشن کس بات کی ہے؟ بس ٹھیک ہے، جب بھی نصیب میں ہوگا مکہ شریف پہنچ جائیں گے. تو اس میں ایک میرے ذہن میں ایک مدنی پھول ہے کہ آپ اپنے ذمے کچھ کام لے لیں، کہ مثال کے طور پہ میں نے انشاءاللہ نیت کر لیں کہ مکہ شریف میں ایک قرآن پاک ختم کرنا ہے، مدینہ شریف میں ایک قرآن پاک ختم کرنا ہے، روزانہ کم از کم 1200 میں نے درود پاک پڑھنے. تو اب جب آپ کے اوپر یہ ہدف ہوگا نا تو آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہیں آپ کہیں گے چلو یار ٹائم مل گیا میں اپنے درود شریف پورے کر لیتا ہوں. اگر آپ نے موبائل فون میں آج کل تو قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے تو قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، ذکر و اذکار کرنا شروع کر دیا، جتنا بھی ٹائم لگے، تو وہاں آپ نے شور نہیں مچانا، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. اب بہرحال آپ مکہ شریف جب پہنچیں گے تو تھک گئے ہوں گے، دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے تھکن بھی تھک گئی ہوگی، کیونکہ بہت لوگوں کو 20 گھنٹے، بہت لوگوں کو 25 گھنٹے لگ گئے ہوں گے جب گھر سے چلے تھے اور مکہ شریف پہنچنے تک. اچھا اب وہ بات کیا آئے گی، آپ کو کچھ آپ کے گروپ کے لوگ ہی کہ چلو 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 عمرہ کرتے ہیں جلدی یار احرام اتر جائے گا، ان لوگوں کی باتوں میں مت آنا. وہ یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو احرام سے ٹینشن ہو رہی ہوتی، جبھی تو میں نے بتایا آپ احرام پہن کر یہیں رہنا، 2-3 دن پریکٹس کر لیں آپ کو پھر ٹینشن نہیں ہوگی. ارے اتنی زندگی روتا رہا کہ جب کعبے پر پہلی نگاہ پڑے گی رو رو کے دعا کروں گا، اللہ سے بہت کچھ عرض کرنا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرنی ہے، اپنی مصیبتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرنی ہے، طواف روتے روتے کرنا ہے، مجھے تو ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، ملتزم تصویروں میں دیکھا تھا وہ کیسا ہے، حجر اسود کیسا ہے، مقام ابراہیم کیسا ہے، بی بی حاجرہ صفا مروہ پہ دوڑی تھی وہ منظر کیسا ہے، بہت ساری امیجنیشن، بہت سارے تصورات لے کر گئے اور آپ جناب وہ دوست کہہ رہے نہیں بھائی جلدی چلو عمرہ کرو. تو ایسا بھی ہوا کہ حاجی طواف کرتے کرتے ہی سو گیا. کیوں بھائی؟ وہ گھر سے ہی تھکا ہوا اتنا آیا تھا. تو ایسا کون سا آپ نے جلد بازی کر رہی ہے بھائی؟ آپ کعبے کو دیکھ کر کیسے آنسو بہائیں گے جب آپ 24 گھنٹے سے جاگے ہوئے ہیں؟ آپ کو نیند آئے گی، آپ تھکے ہوئے ہوں گے. تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر نمازوں کے اوقات نہیں ہیں، نماز وغیرہ سے فارغ ہو جائیں اور سو جائیں. آپ کے کمرے میں جا کر آپ سو جائیں، آرام کے ساتھ سو جائیں، اچھی طرح نیند کریں. بھوک لگی ہے تو کھانا کھا لیں، فریش ہو جائیں ہیں، اور ہماری زبان میں تگڑے ہو جائیں، اور اب اس کے بعد جائیں. اب آپ جب جائیں گے تو آپ کے اندر رقت بھی ہوگی، سوز بھی ہوگا، یہ باتیں بھی یاد رہیں گی کہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میرے کتنے گناہ ہیں. آنسو بھی بہیں گے، طواف کا بھی لطف آئے گا، ذکر کا بھی لطف آئے گا، آپ بیٹھیں گے بھی مسجد الحرام میں آسانی کے ساتھ. تو جلد بازی نہیں کرنی، بڑی توجہ کے ساتھ یہ پہلی نظر کعبے کو دیکھنا ہے، اور جب کعبے کی طرف جائیں گے سبحان اللہ جو کیفیت ہو، اللہ کرے کہ وہ کیفیت بن جائے کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب کعبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ. خوب رو رو کر آپ نے دعائیں مانگنی ہیں، اور کعبے کو دیکھ کر جو دعا مانگنی ہے اس میں علماء نے بڑی پیاری باتیں لکھی ہیں کہ بندہ یہ بھی دعا کر لے کہ یا اللہ عز و جل میں تجھ سے جو بھی جائز دعائیں مانگا کروں اپنے کرم سے جو میرے لیے بہتری ہو اس میں پوری فرما دے. تو یہ دعا قبول ہو گئی تو آئندہ بھی دعائیں قبول ہونے لگیں گی. اعلیٰ حضرت کا وہ شعر اگر پڑھ دے اس نیت سے، یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمی رب بنا کا ساتھ ہو، تو انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. بار بار حاضری مانگیں، عشق رسول مانگیں، جنت میں نبی پاک کا پڑوس مانگیں، کعبہ شریف کے سامنے کعبے سے بھی عرض کریں کہ اے کعبہ تو بھی ہماری شفاعت کرنا. جو دل میں اپنے رب سے مانگیں، یہ مانگنے کا مقام ہے، گر گڑانے کا مقام ہے. اس کے بعد جب دعا کر چکیں تو اب آپ نے کعبہ شریف کو اچھی طرح دیکھ لینا ہے، حجر اسود کہاں ہے، کیونکہ حجر اسود سے طواف شروع ہوگا. اب وہیں سے طواف شروع ہوگا، اختتام بھی وہیں ہوگا. تو اس کی نشانی کے طور پر ایک سبز لائٹ لگا دی گئی ہے، ہم نے ایک اینیمیٹڈ آپ کے لیے طواف کا طریقہ تیار کیا ہے، یعنی اس کو 3D کے ذریعے ہم نے بنایا ہے، آپ کو وہ دکھاتے ہیں جس کے ذریعے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ حجر اسود کی سیٹ سے کیسے آپ نے جا کر طواف شروع کرنا ہے. یاد رہے کہ اب جب طواف شروع کرنے لگیں گے تو طواف کی نیت بھی رفیق الحرمین میں لکھی ہے، اور طواف کے وقت سیدھا کاندھا کھول لیں گے. ٹھیک ہے، سیدھا کاندھا کس طرح کھولیں گے ابھی یہ آپ کو اینیمیٹڈ میں بھی پتہ چل جائے گا. سیدھا کاندھا کھول لیں گے، پہلے 3 چکر میں مرد اسلامی بھائی رمل کریں گے اور اسلامی بہنیں نارمل چال سے چلیں گی، اور باقی 4 چکر جو ہیں 3 رمل کے بعد نارمل چال میں چل کے آپ نے وہ 7 چکر پورے کرنے ہیں. ایک بات یاد رہے، طواف میں شروع بھی حجر اسود سے ہوگا، ختم بھی حجر اسود پر ہوگا، تو گویا استلام جس میں ہم حجر اسود کو چومتے ہیں یہ 8 بار ہوگا. چکر طواف کے ساتھ ہوں گے، استلام 8 بار کیا جائے گا. اچھا کچھ لوگ ہیوی ویٹ چیمپئن کا لگتا ہے مقابلہ کرنے جاتے ہیں کہ ہم نے حجر اسود کو بوسا ہی بوسا دینا ہے، اچھی بات ہے، سنت ہے، لیکن رش کے عالم میں آپ بہت سو کو تکلیف پہنچا دیں گے، کونیاں لگیں گی، دھکا ہوگا، اور نہ جانے ہماری وجہ سے کس کو تکلیف. اور اسلامی بہنوں کو تو بالکل نہیں جانا چاہیے، مردوں کے اندر اس طرح پس کر اگر حجر اسود تک جائیں گی تو کیا ثواب ملنا ہے، تو بالکل نہ جائیں، دور سے استلام کر لیں. مرد حضرات جن کو اگر واقعی شوق ہے حجر اسود کو بوسا دینے کا، تو ایسا وقت تلاش کریں کہ جس میں رش کم ہو اور آپ آسانی سے حجر اسود کو بوسا دے سکیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ حجر اسود کا بوسا تو سنت ہے لیکن مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا حرام، اور وہاں ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے، یاد رہے. تو تکلیف پہنچانے ہم نہیں گئے، ٹھیک ہے. تو حجر اسود کا استلام 8 بار ہوگا، طواف 7 بار ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں طواف کا طریقہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے حاجیوں، الحمدللہ عزوجل ہماری خوشبختیوں کی معراج کہ ہم کعبہ مشرفہ کے سامنے پہنچ چکے ہیں اور اب طواف کرنا ہے. سب سے پہلے مرد جو ہیں، جب آپ عمرے یا حج کا طواف کریں گے، احرام کے ساتھ جب بھی طواف کریں گے تو استبا کر لیں، یعنی سیدھا کاندھا جو ہے وہ ہم کھول لیں گے. اس طرح سیدھے کاندھے کو کھلا رکھنے کو استبا کہا جاتا ہے. اور اب آئیے طواف کی نیت کرتے ہیں. اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام فیسرہ لی وتقبلہ منی. اے اللہ عز و جل، میں تیرے محترم گھر کا طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور میری جانب سے اسے قبول فرما. بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اور پہلے تین چکروں میں مرد جو ہیں وہ رمل کریں گے, اور رمل کے لیے تیز تیز قدم اٹھانے ہیں, چھوٹے چھوٹے قدم اور شانے اکڑاتے ہوئے.
اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے.
سات چکر پورے ہو جائیں تو اب اس استباء کو ختم کر دینا ہے, یعنی کاندھا چھپا لینا ہے. بہت سارے حاجی جو ہیں وہ طواف کے بعد بھی سیدھا کاندھا کھلا رکھتے ہیں. اب ہم صحیح کرنے جائیں گے, ہم نے اس سے پہلے مقام ابراہیم پر نوافل ادا کرنے ہیں, لیکن اب کاندھا جو ہے وہ چھپا لیں گے. جی مدنی چینل کے ناظرین, یہ اینیمیشن کے ذریعے آپ کو سمجھانا یہ مقصود تھا کہ کعبہ آپ کے بائیں طرف رہے گا, لیفٹ ہینڈ پہ رہے گا جب طواف کریں گے, اور سیدھا کاندھا جو ہے وہ ہم کھول لیں گے. آٹھ استلام ہوں گے, سات چکر ہوں گے. پہلے تین چکر میں رمل ہوگا, جس میں تھوڑے سے, ایک بار پھر آپ کو بتا دیتا ہوں رمل کیسے ہوگا, آپ نے اس میں بھی دیکھ لیا ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ جس کو لوگ کہتے ہیں پھدک رہے ہوتے ہیں یا دوڑ رہے ہوتے ہیں, تو یہ طریقہ نہیں ہے رمل کا. نہ رمل جو ہے وہ شانے چوڑے کر کے جو ہے وہ جس طرح ایک اکڑ کے بندہ چلتا ہے, تو اس طرح چلنا ہے اور تھوڑا تیز تیز چلنا ہے, آپ نے اس میں بھی دیکھ لیا. تو چلیں امیر اہل سنت نے رمل کر کے دکھایا, پھر امیر اہل سنت کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ رمل کیسے کریں گے انشاءاللہ. جی
اوپر روپ ڈالا گیا تھا, اس ادا کو باقی رکھا گیا, تو میں جو سمجھ سکا ہوں وہ اس طرح کے, جیسے تو اس طرح چھوٹے چھوٹے قدم اور مٹھیاں بند کر کے جیسے کسی کو وہ روپ ڈالنا ہے, اس انداز پہ چلنا ہے رمل میں.
سبحان اللہ, تو انشاءاللہ رمل بھی کریں گے انشاءاللہ. اچھا رمل میں ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے کہ حج کے دنوں میں بہت رش ہوتا ہے, یہ عمرے کے لیے بھی مدنی پھول ہے, کیونکہ عمرے کے بھی طواف میں رمل کریں گے. رمل اسی طواف میں ہے جس کے بعد سعی ہو, ٹھیک ہے نا, یاد رکھیں گے. ہر نفلی طواف میں رمل نہ شروع کر دیجیے گا کہ پچاس طواف کی نیت کروائی تھی تو پچاس بار رمل بھی ہو رہا ہے. رمل جو ہے جو پہلے تین چکروں میں ہے, یہ انہی طوافوں میں ہے جس کے بعد سعی ہے. تو ابھی ہم عمرے کا طواف کر رہے ہیں, اس کے بعد سعی بھی تو کریں گے نا, تو اس میں رمل ہوگا. طواف الزیارہ میں بھی رمل ہوتا ہے اس صورت میں کہ جب اس کے بعد سعی باقی ہو. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ رمل کرتے وقت ایک چیز کا خیال یہ رکھنا ہے کہ بہت سارے حاجی ہوں اور رش ہے اور آپ رمل کرتے ہوئے دوسروں کو ٹکرے مار رہے ہیں, تو اس کی اجازت نہیں ہے. رمل سنت ہے لیکن جگہ ہو تو کرنا ہے, رش ہے پیک ہے تو اب نارمل چال سے ہی چلیں گے. تھوڑا سا گیپ مل گیا آپ کو تو پھر رمل شروع کر دیں, جب آپ کو لگے کہ پھر رش ہو گیا تو پھر رک جائیں گے, پھر نارمل چال سے چلیں گے. تو اس بات کا خیال تمام چیزوں میں رکھنا ہے. تو الحمدللہ اب طواف کمپلیٹ ہو جائے گا. طواف کے بعد میرے پیچھے سامنے, اچھا طواف کے دوران کیا پڑھیں؟ سبحان اللہ, بہت خوبصورت خوبصورت دعائیں رفیق الحرمین میں موجود ہیں, طواف کے ساتوں چکر کی دعائیں, اور ایسی پیاری پیاری دعائیں, یقین کریں اگر وہ, لیکن وہ دعائیں یاد کر لیں تو اس کا لطف آئے گا. کتاب سے آپ دعا کر رہے ہیں, آپ کی توجہ پھر کتاب میں رہ جائے گی. تو اس کے لیے پھر دوسرا بہترین حل یہ ہے کہ آپ کلمہ شریف کا ورد کریں, آپ خوب درود پاک پڑھیں, آپ خوب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں, ذکر و اذکار کریں. جو اذکار آپ کو یاد ہیں, جو دعائیں یاد ہیں وہ پڑھیں گے نا, تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی رقت رہے گی, آپ کا فوکس رہے گا, آپ کی توجہ رہے گی. کتاب سے بھی پڑھنا چاہیں تو حرج نہیں ہے. بہرحال جب آپ ساتوں چکر کمپلیٹ کر لیں تو اب اس کے بعد سیدھا کاندھا ڈھانپ کر مقام ابراہیم کے قریب آنا ہے. اللہ اللہ, مقام ابراہیم کا ماڈل یہاں بھی موجود ہے, اور اصلی مقام ابراہیم کی تو بات ہی کچھ اور ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں. پیارے حاجیوں, آپ جانتے ہیں مقام ابراہیم کو کتنا وقت ہو گیا ہے؟ کتابوں میں لکھا کہ 5000 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے. اس جگہ نے ہزاروں برساتیں دیکھی, اس پتھر نے ہزاروں آندھیاں دیکھی ہیں, مگر ہزاروں برساتوں کے باوجود آج بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کے نشان اس پتھر پر دیکھے جا سکتے ہیں, اپنی آنکھوں سے آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جب حضرت ابراہیم کے اس معجزے کا عالم یہ ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عالم کیا ہوگا. تو مقام ابراہیم پر جائیں تو یہ قرآن پاک کی جو آیت ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى, یہ آیت پڑھیں. اب مقام ابراہیم کے قریب جگہ ملے تو بہتر ہے, ورنہ مسجد حرام میں جہاں بھی جگہ ملے اگر وقت مکروہ نہ ہو تو 2 رکعت نماز طواف ادا کرنی ہے. یہ ہر طواف کے بعد نماز پڑھنی یاد رکھنا ہے, اور پہلی رکعت میں ہو سکے تو سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون, اور دوسری میں سورہ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ شریف پڑھے. یاد رہے یہ نماز واجب ہے. طواف کرنے کے بعد یہ دو رکعت نفل جو ہے یہ واجب ہیں. کوئی مجبوری نہ ہو تو طواف کے فوراً بعد پڑھنا سنت ہے. اکثر لوگ کندھا کھلا رکھ کر یہ نماز پڑھتے ہیں, یہ مکروہ ہے. استباء یعنی کندھا کھلا رکھنا صرف طواف کے سات پھیروں میں ہے. مقام ابراہیم پر دو رکعت ادا کر کے جو دعا مانگنے والی ہے, سبحان اللہ. صفحہ نمبر یاد کر لیں, رفیق الحرمین کا صفحہ نمبر ہے 115. اس پر مقام ابراہیم پر مانگنے والی دعا لکھی ہے, اور اس کی فضیلت یہ ہے, حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو یہ دعا کرے گا میں اس کی خطا بخش دوں گا, غم دور کروں گا, محتاجی اس سے نکالوں گا, ہر تاجر سے بڑھ کر اس کی تجارت رکھوں گا, دنیا ناچار اور مجبور ہو کر اس کے پاس آئے گی اگرچہ وہ اسے نہ چاہے. یعنی یہ وہ دعا ہے جو مقام ابراہیم کے پاس پڑھنی ہے. تو رفیق الحرمین ساتھ ہوگی تو دعا بھی ساتھ ہوگی انشاءاللہ. تو یہ دعا صفحہ نمبر 115 پر موجود ہے. تو مقام ابراہیم پر آپ نے نوافل ادا کرنے ہیں, اور اس کے بعد ملتزم پر جانا ہے. ملتزم کیا ہے؟ سبحان اللہ, کعبہ شریف, حضرت اسود اور کعبے کے دروازے کے درمیان, اگر یہ ماڈل دکھائیں تو ذرا سمجھنا اور آسان ہو جائے گا کعبے کا, کہ حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے درمیان جو جگہ, یہ جگہ بہت مختصر ہے, دو بندے بمشکل کھڑے ہو سکتے ہیں, یہ جگہ ملتزم ہے. اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا مقام ہے, یہ آنسو بہانے کا مقام ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں لپٹ کر آنسو بہائے ہیں. تو جب یہ دیکھیں آپ, حجر اسود آپ کو نظر آ رہا ہے اور کعبے کا دروازہ بھی نظر آ رہا ہے, اس کے درمیان کی جو جگہ ہے نا, یہ جگہ ملتزم ہے. لیکن اب اتنے رش میں ملتزم پر جگہ کیسے ملے؟ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, ملتزم کی لائن میں کھڑے ہو جائیں گے, وہاں دعا مانگ لیں گے تو اللہ کی رحمت سے ہمیں برکتیں مل جائیں گی. پھر اسلامی بہنوں سے عرض کروں گا, اسلامی بہنیں بھی ملتزم سے لپٹنے پہنچ جاتی ہیں, وہاں بہت سارے غیر مرد ہوں گے, آپ کا جسم ان کے جسم سے ٹچ ہوگا, خدا را ایسا نہ کریں. اللہ بڑا کریم ہے, آپ پردے میں رہ کر دور سے دعا مانگ لیں, ان شاء اللہ آپ کو برکتیں مل جائیں گی. ایک اور احتیاط, ملتزم سے لپٹتے وقت بھی, حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت بھی, اور بعض حاجی فرط محبت میں واقعی کعبہ دیکھ کر برفتگی تاری ہو جاتی ہے, تو کچھ غلاف کعبہ کو پکڑ لیتے ہیں, اس کو سر پہ ملتے ہیں, روتے ہیں, بالکل ہی آنسو بہانے کا مقام ہے. مگر جب آپ احرام میں ہیں نا, تو آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے, کیونکہ وہاں بہت عطر لگا ہوتا ہے, لوگ آ کے عطر لگا رہے ہوتے, اتنی خوشبو ہوتی ہے کہ آپ نے غلاف کعبہ پکڑا, سر پہ لگایا, چہرے پہ لگایا, ملتزم سے لپٹے, ہو سکتا ہے آپ کے چہرے پہ پورے پہ خوشبو لگ جائے اور آپ پر دم ہو جائے. تو آپ یہ سارے کام جب احرام اتر جائے نفلی طواف میں کریں, سارا دن لپتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کپڑے آپ پہن چکے ہوں, احرام کی حالت میں ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
جی,
طواف کے بعد جو دو رکعت پڑھنا واجب ہے,
جی,
جیسے کہا گیا ہے کہ مکروہ وقت میں نہ پڑھیں, تو مکروہ وقت میں عصر کی نماز کے بعد بھی اور فجر کی نماز کے بعد یہ بھی شامل ہے. یعنی عصر کے بعد آپ نے عصر کی نماز پڑھ لی, آپ نے اب آپ نے طواف کیا, تو اب آپ یہ نفل نہیں پڑھ سکتے. اب آپ نے یہ پڑھنے ہیں تو مغرب کے فرضوں کے بعد یہ پڑھیں گے. اسی طرح جو ہے فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی, آپ طواف کر رہے ہیں, تو پھر بھی آپ نفل نہیں پڑھیں گے, بلکہ سورج نکلنے کے 20-25 منٹ کے بعد جا کے پھر پڑھیں گے.
اچھا, اب ایک اور مسئلہ یاد رہے کہ ملتزم کے پاس نماز طواف کے بعد آنا, یہ اس طواف میں ہے جس کے بعد سعی ہے. یہ بات سمجھ لیجیے, جو نفلی طواف ہیں جس کے بعد سعی نہیں ہوتی, مثلا طواف نفل ہے یا وہ طواف زیارہ ہے کہ جس کی سعی پہلے کسی نے کر لی ہے, تو اس میں نماز سے پہلے ملتزم کے پاس آنا ہے اور اس کے بعد دو رکعت نفل پڑھنی ہے. اور جس طواف کے بعد سعی ہے اس میں طواف کریں گے, دو رکعت نفل ادا کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے ملتزم کے پاس آنا. یا ایک اور مسٹیک کرتے ہیں حاجی, سمجھتے ہیں جناب مقام ابراہیم کے پیچھے ہی نماز پڑھنی ہے, ہم نے تو یہی سیکھا تھا, اور اس چکر میں وہ بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں, دھکے, بہت سارا دھکے دے رہے ہوتے ہیں مقام ابراہیم پر, تو طواف چل رہا ہوتا ہے, تو وہاں جگہ نہ ملے تو پیچھے پڑھ لیں, پورے حرم شریف میں کہیں بھی پڑھ لیں, بلکہ مکہ پاک میں حدود حرم میں بھی کہیں پڑھ سکتے ہیں اس کو, لیکن کوشش کریں کہ آپ حرم شریف مسجد الحرام کے اندر ہی ادا کر لیں. تو یہ اس کے لیے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے. اچھا, اب آب زمزم کے پاس آنا ہے, سبحان اللہ, پہلے تو وہاں کنواں تھا, کنویں کے پاس جا کر پانی پیا جاتا تھا, کولر لگے تو جائیں وہاں جا کر خوب رچ کے پانی پئیں. روایتوں کا مفہوم ہے کہ مومن اور منافق میں فرق ہی یہی ہے کہ مومن جو ہے وہ پیٹ بھر کر آب زمزم پیتا ہے, تو خوب جا کر آب زمزم پئیں, آنکھوں سے لگائیں, خوب دعائیں کریں. آب زمزم کی دعائیں بھی لکھی ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ آب زمزم با برکت ہے, اور بھوکے کے لیے کھانا ہے اور مریض کے لیے شفا ہے. اللہ اللہ, یہ زمزم اس لیے ہے,
یہ زمزم اس نے
نیتوں کے ساتھ پینا ہے, آنکھوں پہ لگائیں اس نیت سے کہ یا اللہ میرے آنکھوں کے گناہ معاف فرما دے. آپ نے بندہ کانوں پہ ڈالے تھوڑا سا, یا اللہ ان کانوں سے جو غلط کام کیے معاف کر دے. اپنے چہرے پر ڈالے کہ مولا قیامت کے دن یہ چہرہ سیاہ نہ ہو جائے. گردن پہ ڈالے کہ مولا تیری راہ میں شہید ہونا نصیب ہو جائے. پیٹ پر ڈالے کہ یا اللہ اس پیٹ میں کبھی حرام لقمہ داخل نہ ہو. جتنی اچھی نیتیں کرتے جائیں گے, لیکن ان تمام اعضاء پر زمزم ڈالتے وقت ایک احتیاط کرنی ہے کہ مسجد الحرام کے فرش پر پانی نہ گرے, کہ مسجد کا ادب ضروری ہے. بہت تھوڑے تھوڑے قطرے لے کر یہ بندہ سارے کام کر سکتا ہے. اچھا اب ایک اور بات, اب ہم نے سنا تھا جناب خوب زمزم پینا ہے, تو وہاں ٹھنڈے کولر زمزم کے لگے ہوئے ہیں. حاجی صاحب نے 10 گلاس پی لیے پھر نزلہ ہو گیا, گلا خراب ہو گیا, تو کہا ہمیں تو مدنی چینل پہ بتایا تھا اور ہم تو بیمار ہو گئے. تو زمزم وہاں پر بغیر ٹھنڈا بھی ملتا ہے. کولر اگر آپ دیکھیں گے نا تو وہاں غیر مبرد لکھا ہوگا. تھوڑا سا غور کریں گے یار, ایک کولر سب سے الگ کیوں ہے؟ سارے پڑے ہوں گے نارمل اور ایک پر لکھا ہوگا عربی میں, تو اس کو پیئیں گے تو وہ بالکل نارمل ہوگا, ٹھنڈا نہیں ہوگا. تو صحت کا خیال بھی رکھنا ہے, ٹھنڈی چیزوں سے بچیں. کولڈ ڈرنک بہت زیادہ پی لیں گے, ٹھنڈے پانی پی لیں گے, مشروبات پیئیں گے, گلا خراب, بخار ہو گیا تو عبادت نہیں کر سکیں گے. وہاں ایک ایک لمحہ ہم نے عبادت میں گزارنا ہے. اب میرے بیچے اسلامی بھائیوں, طواف بھی ہو گیا, نفل بھی ہو گئے, اب زمزم کی حاضری بھی ہو گئی, ملتزم پر حاضری ہو گئی, اب آپ نے کرنی ہے سعی. ٹھیک ہے, صفا مروا کی طرف چلنا ہے. اللہ غنی, وہ یادیں آنی چاہیے کہ بی بی حاجرہ دوڑی تھیں صفا اور مروا کے درمیان, پیاسے حضرت اسماعیل موجود تھے اور وہ پانی کی تلاش میں موجود تھیں. یہ زمزم جس کو آج ہم تبرکن دنیا بھر میں پیتے ہیں, یہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کی رگڑ سے جاری ہوا. ماں کی محبت بھی یاد آئے, ماں کی تڑپ بھی یاد آئے, اور اللہ والوں کی یاد منانا بھی یاد آئے. ذرا غور کیجئے نا, عقل تو یہ کہتی ہے کہ اب تو کسی کو پانی کی ضرورت نہیں ہے, عقل تو یہ کہتی ہے بی بی حاجرہ اس لیے دوڑی تھی کہ پانی چاہیے تھا, اب پانی کی حاجت بھی نہیں, اب تو وہ پہاڑ بھی نہیں, بڑی زبردست ماربل لگ گئے ہیں, اب ہم کیوں دوڑیں؟ صفا مروہ دوڑنے کی بجائے ایک اور طواف کر لیتے ہیں. مگر عقل کو جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ والی دوڑی تھی, اللہ والوں کی یاد اللہ کو اتنی پسند ہے, ماں کی اس ادا کو اللہ نے ایسا مقبول کر دیا کہ کسی کا حج کمپلیٹ, کسی کا عمرہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ صفا مروہ کے درمیان بی بی حاجرہ کی ادا کو ادا نہ کرے. یہ حج تو ہے ہی اللہ والوں کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام. تو ان تصورات کے ساتھ سعی کرنی ہے تو صفا پر پہنچ کر, کوہ صفا پر جا کر سعی کی نیت کریں. نیت کرنے کے بعد خوب دعائیں کریں, اور اب صفا سے مروہ چلنا ہے. یاد رہے کہ اب بھی وہاں پر وہ پرانی فضائیں, وہ پرانا ڈائمنشن, وہ حدود اربع, وہی جو پرانا تھا وہ بیسمنٹ میں, یعنی حرم شریف کے اندر آپ معلومات کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ طے خانہ کہاں ہے جہاں صحیح ہوتی ہے. تو کوشش کر کے تمام حاجی وہیں سے صحیح کریں کہ یہ پرانا حدود اربع ہے, تو انہی جگہوں پر انشاءاللہ آپ صحیح کی برکتیں لوٹ سکیں گے. تو وہاں جا کر کریں. اور صحیح کرتے وقت ایک اور مسٹیک حاجیوں سے کیا ہو جاتی ہے, کیونکہ طواف میں تو ہم نے یہی سیکھا حجر اسود سے شروع ہوا اور کہاں ختم ہوا, حجر اسود پر ہی ختم ہوا نا, لیکن سعی جو ہے وہ صفا سے شروع ہو کر صفا پر ہی ختم نہیں ہوگی. صفا سے مروہ ایک ہو گئی, مروہ سے صفا دو ہو گئی, پھر صفا سے مروہ تین, مروہ سے صفا چار, تو اب ساتویں کہاں پر ہوگی؟ مروہ پر. صفا سے شروع ہوگی اور ختم کہاں ہوگی؟ مروہ پر. اس میں کیوں, اگر یہ نہیں, یہ آپ کا یعنی کیوں بتا رہے ہیں بھائی؟ یہ اس لیے بتا رہے ہیں کہ ہم نے کئی حاجیوں کو دیکھا کہ جنہوں نے بےچاروں نے 14 چکر لگائے اور آ کر پیر پکڑ کے بیٹھے ہیں, جناب کیا ہو گیا, بہت لمبا ہے صحیح, تو کیوں کہہ رہے ہیں صفا سے صفا تک واپس آئے تو 1 چکر ہوا, پھر دوبارہ گئے تو 2 چکر, انہوں نے 14 چکر لگا لیے. تو صفا سے شروع ہو کر مروا پہ ختم ہو جاتا ہے پہلا چکر, پھر مروا سے صفا دو, اسی طرح یہ کرتے کرتے آپ نے 7 چکر پورے کرنے. اور اسی سفر کے دوران میلین اخدرین, گرین لائٹس وہ لگی ہوئی آپ کو نظر آ جائیں گی, اس کے درمیان دوڑنا ہے. ٹھیک ہے, مردوں کو دوڑنا ہے, عورتوں کو نہیں دوڑنا, اسی طرح چلنا ہے. اب یہاں بھی بڑی پیاری بات علماء لکھتے ہیں کہ دوڑی تو بی بی حاجرہ تھی, انہی کی تو ادا ہے، پھر عورتوں کو کیوں بنا کیا گیا؟ اللہ اللہ، کیونکہ یہاں مرد بھی ساتھ ہیں، عورتوں کی بے پردگی نہ ہو جائے، تو جو اللہ والی کی ادا کرنے کے لیے بھی اسلام منع کرتا ہے کہ نہیں جناب یہاں عورتیں نہ دوڑیں، تو اب عورتوں کے لیے کتنا بڑا میسج ہے جو بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہیں، جو بے پردہ آج کل کھیل کود میں عورتیں دوڑ رہی ہیں، ارے جو اسلام میلین اخدرین میں دوڑنے سے منع کر رہا ہے، وہ عورتیں آج غیر مردوں کے سامنے کھیل کود میں دوڑ رہی ہیں، انہیں حیا کی چادر اپنانی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اچھا، میلین اخدرین یعنی گرین لائٹس کے درمیان دوڑتے وقت ایک بات کا خیال رکھنا ہے، دوڑیں ضرور دوڑیں مگر با وقار دوڑیں، ایسا نہ دوڑے کہ چار آدمی گرا دیے، کیونکہ دوڑنا تھا وہ بیچ میں آ گیا، کیونکہ ریس تھوڑی لگی ہوئی ہے، جگہ ہے تو دوڑے، رش ہے تو کوئی بات نہیں، پھر جگہ ملی تو پھر تھوڑا سا دوڑ لیا۔ تو ان تمام باتوں کا بھی خیال رکھیں کہ پورے سفر میں کسی حاجی کو تکلیف نہیں دینی۔ ہم نے ایک اینیمیٹڈ بھی صفا مروہ کی اس سفر کو آپ کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ اور سمجھ جائیں کہ صفا سے مروہ کیسے جانا ہے۔ آئیے اس اینیمیٹڈ صفا مروہ کی سعی کو آپ کو دکھاتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سعی شروع کر دی ہے، جس طرح طواف میں ہم نے ہر چکر پر استلام کیا تھا، سعی شروع کرنے سے پہلے بھی استلام کرنا سنت ہے۔
بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ میرے بیچ اور پیارے اسلامی بھائیوں اور پیارے حاجیوں، اس وقت ہم کوہ صفا کے پاس آ گئے ہیں، یہ وہی مبارک مقام ہے جہاں بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا ان دونوں پہاڑوں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی۔ میرے رب عز و جل کو ان کی ادا ایسی پسند آئی کہ آج دنیا بھر کے حاجیوں، عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان کی سعی کو لازم قرار دے دیا گیا۔ اب وقت ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا۔ کوہ صفا کے پاس سے ہماری سعی شروع ہوگی۔ یاد رہے صفا اور مروہ کے درمیان ہم نے 7 چکر کرنے ہیں، اور یہ بھی یاد رہے کہ صفا سے چکر شروع ہوگا، مروہ پر ختم ہوگا، پھر مروہ سے واپس آئیں گے صفا پر، تو یہ دوسرا چکر ہو جائے گا۔ گویا صفا سے سعی شروع ہوگی اور جو 7 چکر ہے وہ مروہ پر ختم ہوگا۔ یہ بھی یاد رہے صفا اور مروہ کے درمیان جب ہم سعی کریں گے تو دوران سفر ہمیں سبز لائٹیں نظر آئیں گی، جس کو میلین اخدرین بھی کہا جاتا ہے، وہاں مرد جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے گزریں گے۔ اسلامی بہنیں عام انداز میں، نارمل انداز میں چلتے ہوئے میلین اخدرین کے درمیان سے گزریں گی۔ اب آئیے سعی کی نیت کر لیتے ہیں۔ اللهم اني اريد السعي بين الصفا والمروه 7 لوجهك الكريم فيسره لي وتقبله مني۔ اے اللہ عز و جل، میں تیری خوشنودی کی خاطر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے 7 پھیرے کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما دے اور اسے میری طرف سے قبول فرما۔ نیت کے بعد اب کعبہ مشرفہ کی طرف رخ کر کے خوب دعائیں کیجئے، اور ہر چکر پہ جب کسی ایک پہاڑ پر پہنچے، یعنی صفا سے مروہ پہنچے، وہاں بھی دعا کریں، پھر مروہ سے صفا آئیں، پھر دعا کریں۔ یہاں دعا نہیں کریں گے تو کہاں دعا کریں گے؟ جیسے ہی سب لائٹ میلین اخدرین آئیں گے تو اب دوڑنا شروع کر دیں گے، اور جب سب لائٹ کے قریب پہنچیں گے دوسری، تو اب نارمل چال میں چلتے ہوئے اپنی سعی کو مکمل کریں گے۔ اے لیجئے، ہم مروہ کی پہاڑی کے پاس پہنچ گئے ہیں، اور یہ وہی پہاڑ ہے، یقیناً ان پہاڑوں نے، ان فضاؤں نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے۔ اب آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا ہے، آئیے پھر کعبہ شریف کی طرف رخ کیجئے اور دعاؤں میں مشغول ہو جائیے۔ الحمدللہ، سات چکر پورے ہوئے، مروہ پر ہم پہنچے اور یہ ساتواں چکر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. آئیے اب دعا کرتے ہیں.
مولا مجھ کو نیک بنا دے، اپنی
رکعت نفل پڑھنا مستحب ہے، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سعی کے بعد نوافل ادا فرمائے تو اس ادا کو بھی ادا کر لیں، مگر وقت مکروہ نہ ہو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اب مبارک ہو آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، جو حج تمتع کرنے والے ہیں ان کا بھی عمرہ ہو گیا اور حج قران کرنے والے کا بھی یہ عمرہ ہو گیا ہے. البتہ حج قران کرنے والے کو الگ سے طواف قدوم کرنا ہوگا، اس کی تفسیر الگ ہے، لیکن چونکہ حج تمتع کا ہم طریقہ بیان کر رہے ہیں تو آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اب آپ نے جو مرد حضرات ہیں اور انہیں حلق یا تکثیر کرنا ہے، یعنی بال کٹانے ہیں، اسلامی بہنیں ظاہر ہے وہ حلق نہیں کریں گی، وہ تکثیر کریں گی. اب حلق کیا ہے؟ سر منڈوانے کو، اس طرح جس کو ہم پھرواتے ہیں ٹنڈ کروانا جو ہوتا ہے، یہ حلق ہے. اور تکثیر بھی کروائی جا سکتی ہے، مگر یاد رہے حلق کروانا بہتر ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت الوداع کے موقع پر حلق کروایا اور سر منڈوانے والوں کے لیے تین بار دعائے رحمت فرمائی ہے، اور کتروانے والے جو تکثیر کرتے ہیں ان کے لیے ایک بار. اب آپ کے اوپر ہے، ہم تو گئے ہوا برکتیں لینے، تو بال بھی وہیں رہ جائے اچھا ہے نا، ہمیں بعد میں خود بھی تو انشاءاللہ وہیں دفن ہونا ہے انشاءاللہ مدینہ شریف میں، تو بال مکے میں دفن ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو بال جو ہے وہ پورے ہی کٹوانے کی کوشش کیا کریں اسلامی بھائی. البتہ تکثیر کیا ہے؟ ایک چوتھائی سر کے بال، تکثیر یہ ہے کم از کم چوتھائی سر کے بال انگلی کے پورے کے برابر کٹوانا، یہ تکثیر ہے. اس میں یہ احتیاط رکھیں کہ پورے پورے سے زیادہ کٹیں، کہ سر کے بیچ میں چھوٹے بڑے بال بھی ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک پورے کے برابر کٹ جائیں. بعض لوگ کینچی سے دو تین جگہ بس وہ کٹ مار لیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب تکثیر ہو گئی، ان کی باتوں میں نہ آئیں. اگر واقعی آپ نے تکثیر کرانی ہے اور اگر آپ کے بال بڑے ہیں تو اس کا آسان حل یہ کہ جو مشین سے بال کٹوائے جاتے ہیں، ایک نمبر کی مشین جس کو کہہ لیں، بال واقعی بڑے ہوں تو پھر تقریباً تکثیر اچھی ہو جاتی ہے. لیکن ہر بندے کو اپنے بالوں کے لیے خود ہی فیصلہ کرنا ہوگا کہ کم از کم چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر کٹ جائیں. اسلامی بہنیں تکثیر کس طرح کریں گی؟ اس میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اچھا یاد رہے کہ اسلامی بہنوں کے لیے سر منڈوانا حرام ہے، وہ تکثیر ہی کریں گی. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی چٹیا جو ہے اس کے سرے کو انگلی کے گرد لپیٹ کر اتنا حصہ کاٹ لیں، لیکن یہ احتیاط لازمی ہے کہ کم از کم چوتھائی سر کے بال ایک پورے کے برابر کٹ جائیں، یہ احتیاط اس میں بھی لازمی ہے. لیکن پوری چٹیا کے آخر میں اگر انگلی کے گرد اس کو گھمائیں گی اور پھر کاٹیں گی تو امید ہے کہ تکثیر بھی ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی
مرد حضرات کے لیے افضل تو یہی ہے کہ حلق کروائیں، اور جیسے کہا کہ وہ تکثیر بھی کروا سکتے ہیں کہ ایک پورے کے برابر، یعنی چوتھائی سر کے بال جو ہے ایک پورے کے برابر کاٹ دیں. لیکن اگر کسی کے سر کے بال ایک پورے سے کم ہوں تو اب اسے حلق کروانا ہی ضروری ہوگا،
وہ تکثیر نہیں کر سکتا.
وہ تکثیر نہیں کر سکتا. یہ نہیں اگر وہ ایک، جیسے مشین کی بات کی ہے کہ ایک پورے سے کم بال ہے، ایک نمبر کی مشین اس نے سر پہ پھیر دی تو اس کا یہ نہیں ہوگا، اسے حلق کروانا ہی لازم ہے. ہاں جس کے سر کے بال ایک پورے سے زیادہ ہوں تو وہ تکثیر کروا سکتا ہے، افضل یہ ہے کہ حلق کروا.
اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ آپ نے ابھی جا کر عمرہ کیا، حلق کروا لیا، دو دن بعد پھر دل چاہا عمرہ کرنے کا، اب عمرہ کیا تو بندہ کے بال ہی نہیں ہے تو اب کیا حلق کرواؤں؟ تو چاہے بال نہیں ہے، آپ ایک ہی دن میں دو عمرے کریں تب بھی آپ نے سر پر اس طرح گھمانا ہی پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو حلق کروانا ہی پڑے گا چاہے سر پر بال نہ ہو. اچھا اسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا پیدائشی گنج ہوتا ہے یا بال ہی نہیں ہوتے سر پہ، تو ان کو بھی اس طرح گھمانا ہوگا، ان کو بھی اس طرح گھمانا ہوگا بے شک بال نہ ہو. اچھا اب عمرہ ہو گیا، اب انتظار ہوگا حج کا. سبحان اللہ، زندگی کے حسین لبحات آپ گزار رہے ہیں مکہ پاک میں، اب سوال یہ ہے کہ مکہ پاک میں اب کیا کریں؟ حج کو تو 20 دن باقی ہیں، 25 دن باقی ہیں، اب کیا کریں؟ تو شاپنگ کریں، گھومیں پھریں، ہنسی مذاق کریں؟ نہیں، ہم اس لیے نہیں گئے. یہ وہ شہر ہے جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے 53 سال گزارے ہیں، یہ وہ گلیاں ہیں جہاں نبی پاک کے جا بجا قدموں کے نشان ہیں. تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیو، امیر اہل سنت نے بڑے شاندار مشورے دیے ہیں. ایک بات تو طے ہے کہ پوری دنیا میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، تلاوت بھی کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، مگر طواف وہ عبادت ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہو سکتی، وہ صرف مکہ پاک میں ہو سکتی ہے. تو سب سے زیادہ تو آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ طواف کریں، ٹھیک ہے؟ عمرہ کرنا چاہیں تو عمرے بھی کریں، علماء اس میں اختلاف ہے علماء کا، لیکن طواف کرے تو بھی ٹھیک ہے، افضل ہے. اچھا، اب اس میں ایک اور بات، امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہو سکے تو اس پورے سفر میں روزے رکھے، کیوں مکے میں ایک نفلی روزہ رکھے گا تو 100,000 روزے کا ثواب ہے. اچھا، وہاں کوئی کام بھی نہیں ہے، نوکری پہ بھی نہیں جانا، بزنس پہ بھی نہیں جانا، آرام کر لیں تھوڑا سا دوپہر میں اور روزہ رکھ لیں گے تو ہمیں یہ تسلی ہوگی، یار پورا دن تو روزے سے گزر گیا. اچھا، پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ پورے ایک قرآن پاک ختم کرنے کی نیت ہو تو روزانہ خوب تلاوت ہو، خوب درود پاک ہو، طواف ہو، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. حج پر پرابلم یہی ہوتا ہے کہ حاجی چونکہ فارغ ہوتے ہیں تو پھر سیاست پر گفتگو ہو رہی ہے، تو ہنسی مذاق ہو رہا ہے، تو لطیفے سنائے جا رہے ہیں، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. آپ ایسے دوست بنا لیں جو روز طواف کرنے والے ہوں، جو روز تلاوت کرنے والے ہوں، روز عبادت کرنے والے ہوں، تو ان کے ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ذوق بھی برقرار رہے گا. یہ فضول وقت آپ نے نہیں گزارنا، ایک ایک لمحہ اللہ کی رحمت سے عبادت میں گزاریں گے انشاءاللہ. اچھا، اب سبحان اللہ حج کے دن قریب آنے لگیں گے، ایک عجیب سما ہوگا، دنیا بھر سے حاجی مکے میں آ گئے ہوں گے. اچھا، حرم شریف بھی جیم پیک ہو جائے گا. یہ بھی ایک مشورہ دے دوں، جس کو زیادہ طواف کرنے نا وہ حج کے دنوں سے پہلے کر لے، ذوالحجہ شروع ہونے سے پہلے جتنے طواف کرنے کر لے، پہلی دو ذوالحجہ کے بعد تو حرم شریف جانا ہی بڑا مشکل ہو جائے گا، اتنا رش ہو جائے گا، دنیا بھر سے حاجی چونکہ مکے میں آ گئے. اچھا، اب جب حج کے دن قریب آئے تو ایک بڑی احتیاط کرنی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا دولہا جو ہوتا ہے، جس کی شادی قریب ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں یار بھائی اپنی صحت کا خیال رکھنا، شادی والے دن بیمار نہیں ہو جانا، ٹھیک ہے، زیادہ گھومنے پھرنے باہر نہ جاؤ، کوئی چوٹ لگ گئی تو شادی والے دن کیا ہوگا. کتنا دولہا احتیاط کرتا ہے، ارے یہ شادی ہے کیا، خوشی ہے نا حاجی کے لیے، حج سے بڑھ کر کوئی خوشی ہے؟ ہیں، عرفات کے میدان جاؤں گا، منا میں راتیں گزاروں گا، مزدلفہ کی رات حاجی کے لیے شب قدر سے افضل رات فرمایا گیا، ایسی رات مجھے ملنے والی ہے، تو ہم کتنی عبادت کریں گے؟ اب صحت مند ہوں گے تو کریں گے نا. تو اب آپ نے کیا کر رہے ہیں، حج سے پہلے اپنی صحت کا خوب خیال رکھنا ہے، کوئی چوٹ مجھے نہ لگ جائے، میں بیمار نہ ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، لیکن احتیاط بھی تو کریں نا. خوب پیٹ بھر کے کھانے کھا رہے ہیں، ہوٹلنگ کر رہے ہیں، کولڈ ڈرنکس پی رہے ہیں اور کہیں یار بیمار ہو گیا تو دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی ہاتھوں کی بدولت، تو احتیاط کریں. اچھا، اسی طرح اپنا آپ کا پیٹ خراب نہ ہو جائے، اس بات کا خیال رکھیں تاکہ حج کے 5 دن کے لیے آپ بھرپور تیار ہو جائیں. بلکہ اس کا ایک اور مدنی مشورہ دوں گا کہ 8 ذوالحجہ سے 1-2 دن پہلے آپ اچھا آرام کر لیں، اچھی تگڑی نیند کر لیں، کہ آپ کو پتہ ہے اب آپ نے 5 دن مدنی مشقت، مدنی آزمائش کے لیے تیاری دینی ہے انشاءاللہ، اور وہ تیاری مدینہ مدینہ ہوتی ہے. دنیا میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہی سفر ہے جس میں بندہ بہت تھک جاتا ہے، بالکل تھک کر چور ہو جاتا ہے، مگر اس تھکن کے بعد جی چاہتا ہے یا اللہ پھر بلانا، میں پھر تھکنا چاہتا ہوں. ہے بندہ کسی سفر میں تھک جائے، بولے یار میں نہیں جاؤں گا آئندہ، بہت تھک گئے تھے یار، بالکل یار چور چور ہو گئے، کپڑے میلے ہو گئے، حاجی میلا کچیلا تھکا ہوا، مگر وہ پھر دعا کرتا ہے یا اللہ اگلے سال پھر بلانا، یہ برکتیں لوٹنے آنا چاہتا ہوں. کا یوں سمجھیے کہ یہ اب بڑا اہم موڑ آ گیا ہے، کیونکہ اب اصل حج کے لیے روانگی ہے. اب وہ بغیر سلی ہونی چاہیے. جو بلینکٹ وغیرہ سلی بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ اوڑھ رہے ہیں اسے پہن نہیں رہے, فرق ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم چلتے ہیں حج کے لیے انشاءاللہ, جائیں گے نا انشاءاللہ. ہائے 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 کیا دن ہوتا ہے حاجی کے لیے. اچھا اب ایک کنفیوژن دور کرنی ہے. لوگ کہتے ہیں یار پانچ دن حج کے ہوتے ہیں, پانچ دن احرام پہننا پڑے گا, تو یہ جو ٹینشن ہے نا یہ حاجی کو ٹینشن میں ڈال دیتی ہے. پہلے تو یہ غلط فہمی دور کر دوں کہ پانچ دن احرام نہیں پہننا ہوتا, ٹھیک ہے. لیکن وہ کیسے ہوگا میں آپ کو سمجھا. تقریباً ڈھائی دن احرام رہتا ہے, تو ڈھائی دن تو ایک ڈیڑھ دن تو کراچی سے جا کر ویسے ہی پہنیں گے ہم. ایک دن تو کراچی سے مکہ شریف پہنچنے میں لگے گا, پھر عمرہ کر کے فارغ ہوں گے تو ایک ڈیڑھ دن لگ ہی جاتا ہے, تو ڈھائی دن بھی پہن لیں گے. جتنا ٹینشن لوگے نا اتنا دوسروں کو بھی ٹینشن دیں گے آپ. ریلیکس ہو جائیں, ایزی ہو جائیں, کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے. 25-30-40 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں, میں اکیلا تھوڑی کر رہا ہوں, بوڑھے بھی کر رہے ہیں, بچے بھی کر رہے ہیں, معذور بھی کر رہے ہیں. ارے جس رب نے بلایا وہی میرے لیے آسانی فرمائے گا, جس نے مہمان بنایا ہے وہی کرم فرمائے گا. ٹینشن کی اس بات کی یار پتہ نہیں کیسے ملا جاؤں گا, نو ٹینشن ایٹ آل. اللہ نے بلایا ہے وہی انتظام فرمائے گا. آپ کے گھر پہ مہمان آتا ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ انتظام کرتے ہیں نا مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہو. کتنی فکر ہوتی ہے میزبان کو, ارے تمہیں اپنے مہمان کی فکر ہے. جو اللہ نے مہمان بنایا اللہ کیسے کرم نوازی فرمائے گا.
اللہ نے بلایا ہے.
کیا پہلے سمجھ لیں, حج پانچ دن کے افعال ہیں, ٹھیک ہے. 8 ذوالحجہ 9 10 11 اور 12, یہ پہلے یاد کر لے, ٹھیک ہے. 8 ذوالحجہ کو کیا کرنا ہے, ہم نے کہاں جانا ہے؟ منا جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ ریپیٹ کرتے رہیں گے. اور منا میں پانچ نمازیں پڑھنی ہیں, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور فجر. جو فجر پڑھیں گے وہ کون سی تاریخ ہو جائے گی؟ 9 ذوالحجہ. کون سی تاریخ ہو جائے گی؟ منا میں کب جانا ہے؟ 8 ذوالحجہ. کتنی نمازیں پڑھنی ہیں؟ کون کون سی؟ فجر. ماشاءاللہ آپ کو یاد ہو گیا. پہلا دن کہاں گزارا ہم نے؟ منا میں. اب اگلا دن کون سا آ گیا؟ 9 ذوالحجہ. کون سا دن آ گیا؟ فجر پڑھنے کے بعد جب سورج نکل آئے اب عرفات کو چلنا ہے. یہ سب سے اہم دن ہے حج کا, ٹھیک ہے. وقوف عرفہ جو ہے یہ رکن اعظم ہے, جس نے وقوف عرفہ نہیں کیا اس کا حج ہی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو اب 9 کا دن کہاں گزاریں گے؟ عرفات میں. کہاں گزاریں گے؟ انشاءاللہ تفصیل بتاتا ہوں ابھی میں, لیکن پہلے میں چاہ رہا ہوں آپ کو آسانی سے یاد ہو جائیے. 8 کا دن کہاں گزارا؟ 9 کا دن کہاں گزاریں گے؟ اچھا, عرفات میں غروب آفتاب تک رہنا ہے. مغرب کا وقت شروع ہو جائے نا, اس سے پہلے نہیں نکلنا ہے. مغرب کا وقت ہو جائے, یقین ہو جائے کہ مغرب ہو گئی ہے, پھر نکلنا ہے. اب آئیں گے رات کو مزدلفہ. کہاں آئیں گے؟ مزدلفہ میں رات گزارنی ہے. اس کے وقوف کا وقت فجر کے بعد واجب وقت شروع ہوگا, اس کی تفصیل ابھی بتاتا ہوں آپ کو. مزدلفہ میں رات گزر گئی, اب دن کون سا آ گیا؟ 10 ذوالحجہ. کون سا دن آ گیا؟ 8 کا دن کہاں گزارا؟ کتنی نمازیں پڑھی؟ پہلی, دوسری, تیسری, چوتھی, پانچویں. پھر کہاں گئے؟ پھر کہاں گئے؟ کب تک ٹھہریں گے؟ غروب آفتاب تک. مغرب وانی پڑھنی ہے, وہ تفصیل بتاؤں گا میں آپ کو, ٹھیک ہے نا. لیکن غروب آفتاب تک وہیں رہنا ہے. رات کہاں گزاریں گے؟ مزدلفہ میں. اب کون سی صبح ہو گئی؟ 10 تاریخ ہو گئی, وہ جو ہماری بقرعید ہوتی ہے یہاں پر. مگر حاجی کی واقعی بڑی عید ہوتی ہے, ہیں, وہ تو اللہ کے گھر ہوتا ہے وہاں پر. اچھا, اب 10 ذوالحجہ کو آپ نے مزدلفہ سے واپس بھی نہ آنا ہے, جہاں سے چلے تھے نا واپس آنا ہے. اب 10 ذوالحجہ کو آپ نے کم از کم 3 کام ضرور کرنے ہیں. پہلا کام ہے شیطان کو کنکری مارنا, جمرات کو کنکری مارنا, ٹھیک ہو گیا. دوسرا کام ہے حلق کروانا, قربانی کروانا. دوسرا کام کیا ہے؟ قربانی. پہلا کام کیا ہے؟ کنکری مارنا, دوسرا کام قربانی کرنا, اور تیسرا کام حلق کروانا. یہ ترتیب لازمی ہے. پہلے کیا ہوگا؟ ربی کرنا. پھر کیا ہوگا؟ قربانی. پھر کیا ہوگا؟ حلق, یا جو بھی تکثیر کرنی. اب آپ احرام سے فارغ ہو گئے. یعنی دوسرے لفظوں میں ابھی 2.5 دن ہوئے ہیں, سوا دو ڈھائی دن میں آپ احرام سے فارغ ہو گئے. 8 تاریخ کو احرام باندھا تھا, 10 تاریخ کو قربانی ہو گئی, رمی ہو گئی, اس کے بعد قربانی ہو گئی, حلق ہو گیا, احرام سے آپ فارغ ہو گئے. اب کیا کرنا ہے؟ یہ تو ہو گئے 10 کا دن, ابھی آدھا گزرا ہے. اب 10, 11, 12 یعنی 12 کی غروب آفتاب سے پہلے پہلے طواف زیارہ کرنا ہے, جو کہ حج کا دوسرا بڑا فرض ہے. دو ہی فرض ہیں حج کے, وقوف عرفہ, طواف زیارہ. تو طواف زیارہ کرنا لازم. تو اب یہ دونوں کرنے, طواف زیارہ 12 ذوالحجہ مغرب سے پہلے کر لیں, 10 کو کرے تو افضل ہے, سنت ہے, مگر رش بہت ہوتا ہے. اب 11 اور 12 کو کیا کرنا ہے؟ 11-12 کو دو ہی بڑے کام ہیں جو واجب ہیں کہ آپ نے رمی کرنی ہے, 11 کو بھی اور 12 کو بھی, تینوں شیطانوں کی. اور راتیں سنت ہیں منا میں گزارنا. سمپل ہے حج, یہ 5 دن گزارنے. میں دہرائی کرا دوں گا, پہلے اس کو یاد کر لیں گے نا, پھر غلطی بھی نہیں ہوگی, پھر ٹینشن بھی نہیں ہوگی, کوئی مارا ماری نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. انشاءاللہ برکتیں لیتے لیتے, مزے لیتے لیتے, برکتیں لوٹتے لوٹتے انشاءاللہ حج کریں گے. دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں, 8 ذوالحجہ کو کہاں جائیں گے؟ کتنی نمازیں پڑھیں گے؟ پہلی کون سی؟ پھر اچھا, کوئی 8 کو صبح فجر میں پہنچ گیا تو ایسا نہیں کہ بولے میں فجر نہیں پڑھوں گا, میں نے تو زہر پڑھنی تھی. فجر بھی پہنچ گئے یا آپ رات کو پہنچ گئے 7 ذوالحجہ کو, تو نمازیں تو پڑھیں گے. جو سنت نمازیں ہیں جو منا میں پڑھنی ہیں وہ یہ 5 ہیں, ٹھیک ہے. اب 9 کی صبح کہاں جائیں گے؟ عرفات. عرفات میں کب تک رہیں گے؟ غروب آفتاب تک, اس سے پہلے نہیں نکلیں گے, ٹھیک ہے. پھر رات کہاں گزاریں گے؟ مزدلفہ میں. اور مزدلفہ میں رات گزاریں گے, فجر بھی ادا کرنی ہے مزدلفہ میں لازم, اس کی تفصیل ابھی بتاتا ہوں. اس کے بعد کہاں آئیں گے؟ بنا آ جائیں گے. پہلا کام کیا کریں گے؟ کنکری ماریں گے, رمی کریں گے, ٹھیک ہے. دوسرا کام کیا کریں گے؟ قربانی کریں گے. تیسرا کام کیا کریں گے؟ حلق کریں گے. پھر احرام سے فارغ ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. اب حج کا دوسرا فرض کیا ہے؟ پہلا فرض کیا تھا؟ وقوف عرفہ, یاد ہونا چاہیے. پہلا فرض کیا ہے دوسرا فرض کیا ہے؟ طواف زیارہ. ایک اور طواف کرنا ہے جو اہم ترین طواف ہے, وہ 10 کو کر لیں تو بہت اچھا ہے. اگر 10 کو مثال کے طور پہ کوئی احرام سے فارغ ہو گیا اور طواف زیارہ نہیں کیا تو ساری پابندیاں ختم ہو گئیں. عطر لگائے, پیسٹ کرے, کھانا جو کھانا پینا ہے کیا ہے کچھ, لیکن مرد و عورت والے معاملات کی جو پابندی ہے صرف وہ باقی رہے گی. وہ کب ختم ہوگی؟ کہ جب طواف زیارہ کر لے گا. تو وہ 10 کو کر لے, 11 کو کر لے, 12 کی غروب آفتاب سے پہلے ضروری ہے کرنا, ورنہ اس پر دم ہو جائے گا. ہاں, کچھ اسلامی بہنوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں, اگر ان کے وہ دن آ گئے ہیں تو وہ پاک ہونے کے بعد 12 کے بعد بھی طواف زیارہ کر سکتی ہیں. تو یہ میں نے ایک پہلے تو خاکہ آپ کو یاد کرانے کی کوشش کی ہے, تاکہ آپ کو, یہ بعض اوقات لوگوں کو ہوا سا پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں 5 دن ہیں, 5 دن احرام رہے گا اور بڑا مشکل ہوگا. دیر از نو ڈیفیکلٹی, ماشاءاللہ آپ تو منا میں ایئر کنڈیشن خیمے لگا دیے گئے ہیں, مولم کی طرف سے تکیہ اور بستر بھی بعض اوقات دے دیا جاتا ہے, کھانے پینے کے اسٹال لگ گئے ہیں, استنجا وضو خانوں میں پانی ہے. حج انہوں نے کیا ہے جو آج سے 50-60 سال پہلے کنکر ریت ہوتے تھے, کھانا پینا لے کے جانا پڑتا تھا, وہاں لوگ پکاتے تھے اپنا کھانا, وہ گرمی کے دن تھے, اب تو بہت آسانیاں ہیں. تو پلیز اس سفر میں ٹینشن کو اپنے آپ سے دور رکھیے گا. جو ٹینشن میں, فرسٹریشن میں رہتے ہیں وہ دوسروں کو بھی ٹینشن دے رہے ہوتے ہیں, گھبرائے رہتے ہیں. گھبرانا نہیں ہے, ایک بات. دوسرا, ایک اور بدری پھول یاد رکھیں, اس پورے سفر میں جلد بازی نہیں کرنی ہے. ہماری کوئی بزنس میٹنگ نہیں ہے, ہمارے کوئی ایسے کاروبار نہیں رکے ہوئے, ہم گئی نیکیوں کا کاروبار کرنے ہیں. تو آرام سے رہیں, جلد بازی نہ کریں. ہر اس جگہ پر میں پہلے پہنچ جاؤں جہاں سارے پہنچے ہوئے ہیں تو وہیں تو حادثہ ہوتا ہے. انسان کے صبح صبح سب سے پہلی کنکری میں نہیں مارنی ہے, میرا ہی بکرا سب سے پہلے کٹنا چاہیے. کون سا ایوارڈ لینا ہے آپ نے بھائی؟ کہ لوگ بتاتے ہیں میں نے صبح 7 بجے احرام سے فارغ ہو گیا. اچھا بھائی کیا ملا آپ کو؟ ایوارڈ مل گیا کوئی؟ تو خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی لوگ لاکھوں کی تعداد میں کنکری مارنے جا رہے, تو سکون سے رہیے. کنکری کب مارنی ہے, منا میں کیسے رہنا ہے, وہ اب میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں. اب یہ آپ کو خاکہ یاد ہو گیا, ٹھیک ہے. اب دوبارہ آ جاتے ہیں واپس مکہ شریف میں. 7 ذوالحجہ کی رات سے ہی حاجیوں کو یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ منا چلیں. افضل تو یہی ہے کہ 8 کی صبح, سنت بھی یہی ہے کہ 8 کی صبح طلوع آفتاب کے بعد منا کو جائے, لیکن چونکہ مولم کی بسیں آ جاتی ہیں, حاجیوں کو لے جانے والے لے جاتے ہیں, تو اب ان سے ضد بحث نہ کریں, کیونکہ آپ اکیلے منا میں خیمہ نہیں ڈھونڈ سکیں گے. البتہ جو پیدل حج کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ, اسلامی بھائیوں کے ساتھ مل کر پہلے جا کر خیمہ وغیرہ دیکھ لیں, تاکہ جب پیدل جائیں تو خیمہ ڈھونڈنا آسان رہے. نقشہ بھی منا عرفات کا لے لیں. پیدل حج کرنے والوں کو تجربے کار حاجی ساتھ ہونا ضروری ہے, ورنہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گی. اور جو بسوں میں جائیں گے منا, تو وہ جب معلم کی بس لے جائے آپ چلے جائیں. اچھا منا میں جاتے ہی پرابلم کیا ہوتا ہے؟ وہاں منا میں پہلا کام شیطان تو ساتھ ہی ہے, اور حج میں حکم یہی کہ لڑائی نہیں کرنا. پہلے دن ہی لڑائی, وہ لڑائی کیا, یہ جگہ میری ہے, میں نے ادھر سونا ہے منا میں. خیمے میں 20 لوگوں کے بستر لگے, ہم نے کہا نہیں, میرا دوست ادھر ہے, برابر میں بیٹھوں گا. او بھائی پہلے دن ہی جھگڑا ہو رہا ہے. اللہ کے بندو مجرم بن کر گئے ہو, کہیں کونا ہی مل جائے مجرم کو اس کے لیے کافی ہے. تو میری جگہ پر اگر کوئی سو جائے گا تو مجھے ثواب مل جائے گا. تو آپ بڑا دل کر کے منا جائیں, لوگوں کو کھلائیں پلائیں, خدمت کریں, پانی پلائیں. کوئی پنکھے والی جگہ ہو تو کسی حاجی کو بٹھا دیں کہ بھائی آپ یہاں بیٹھ جائیں, آپ کو تھوڑا سا اور پنکھے کی ہوا آ جائے گی. آپ کا کیا چلا جائے گا؟ یہ ایک جملہ کسی کے دل میں خوشی داخل کرے گا, کیا معلوم ہمارا حج قبول ہو جائے. تو نرم رہ کر, شفیق رہ کر, مہربان رہ کر حج کرنا ہے. تو بہرحال منا پہنچے. اچھا اب منا میں گئے تو کام تو کوئی نہیں حاجیوں کے پاس. دوسرا پرابلم, جیسے ہی خیمے میں سارے جمع ہوئے, تھوڑی دیر تک ہم نے بھی دیکھا ہے کوئی تسبیح نکالے گا, کوئی درود پڑھنا شروع کر دے گا. تھوڑی دیر تک 10-15 منٹ بعد برابر والا پوچھے گا, اور سناؤ کدھر سے آئے ہو؟ او میں کراچی سے. اچھا آپ کدھر سے آئے؟ میں لاہور سے. اچھا لاہور میں کیا کرتے ہو؟ کہے گا فلاں کاروبار. اب جناب وہ کاروبار اور وہ سیاست اور وہ جو شروع ہوئی, یقین کریں خیموں سے چیخے مار مار کے ہنسنے کی آواز آتی ہے, کہہ کہ بار مار کے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں. ابے تبے تو تڑاک, شام تک تو اتنے فری ہو گئے اور رات کو تو پتہ نہیں ایسا لگتا کوئی چوپال لگی ہوئی ہے. اللہ غنی, اس لیے آئے تھے منا. یہ وہ وادی ہے جہاں ہمارے آقا تشریف لائے, صحابہ تشریف لائے, غوث اعظم تشریف لائے, آج رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے, میرے تو آنسو ہی نہ رکیں. ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں. آپ کے پاس تسبیح ہو, قرآن ہو, مدنی منصورہ ہو, کوئی کتاب ساتھ ہو. زیادہ سے زیادہ جو مبلغین جا رہے ہیں, بلکہ ماشاءاللہ دورہ حدیث کے طلبا ہیں, وہ تو نیت کر لیں انشاءاللہ حج پر جائیں گے تو وہاں بھی نیکی کی دعوت دیں گے انشاءاللہ. لوگوں کو حج کا طریقہ بتائیں گے, نماز کا طریقہ بتائیں گے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغین منا میں خیموں میں جا کر حج کا طریقہ, نماز کا طریقہ, ان کو باقاعدہ بہت سارے فرض علوم سکھاتے ہیں تاکہ حاجی مصروف رہیں اور اس وقت میں بھی عبادت میں مصروف رہیں. تو بہرحال اب آپ خیمے میں پہنچ گئے, فضول باتوں سے بچنا ہے, نمازوں کے وقت میں نماز ادا کریں. ماشاءاللہ اگر آپ جماعت کرانے کے اہل ہیں, جو مبلغین ہیں بالخصوص, وہ باجماعت نماز پڑھائیں اور اس نماز کے بعد درس و بیان کا سلسلہ ہو. یہی رفیق الحرمین سے درس ہو کے کل کا دن کیسے گزارنا ہے, پرسوں کا دن کیسے گزارنا ہے, حج کے احکام بیان کریں گے تو انشاءاللہ حاجی توجہ سے سنیں گے. اب عشاء کے بعد جو وقت ہے یہ بڑا خاص وقت ہے, اس کو شب عرفہ کہا گیا. صبح عرفہ جانا ہے نا, یہ بڑی مقبول رات ہے, بڑی دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے. میں ایک بدری مشورہ دینا چاہتا ہوں, اگر تو آپ کے معلم نے رات ہی کو آپ کو عرفات لے جانے کا انتظام کیا ہے تو اس سے کوشش کریں اس کو منائیں. 5-10-15 حاجی مل جائیں اور اس کو کہیں کہ یار ہمیں صبح لے جاؤ تاکہ ہماری سنت ادا ہو جائے. 9 کی فجر کہاں پڑھنی ہے ہمیں, یاد رہا نہیں رہا؟ کہاں پڑھنی ہے؟ ہاں منا میں پڑھنی ہے. لیکن حاجی رات سے ہی چلے جاتے ہیں کیونکہ معلم کی بسیں آ جاتی ہیں, کاروان والوں کی بسیں آ جاتی ہیں. تو اگر 30-40 حاجی مل کر سمجھائے نا تو وہ ایک آدھی بس کا انتظام کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو آپ فجر کے بعد آپ کی بس بھیج دیں گے تو بہت اچھا ہے. اور اگر لے جائیں اور لگتا ہے کوئی بھی نہیں رکا میرے قافلے میں تو پھر چلے جائیں, سنت ترک ہو جائے گی, دم وغیرہ نہیں ہوگا. لیکن اگر یہ رات آپ کو منا میں گزارنے کو ملتی ہے نا تو میں مدنی مشورہ دوں گا, عشاء جماعت سے ادا کریں, اپنے قافلے والے مل کر عاشقان رسول کے ساتھ جماعت کر لیں, اور عشاء کے بعد جتنا ہو سکے کوئی کونا پکڑ لیں, ذکر و اذکار کرتے رہیں. رفیق الحرمین نے ایک دعا لکھی ہے جو شب عرفہ پڑھنی ہے. امیر علیہ سنت نے تو یہاں تک لکھا کہ 1000 بار یہ دعا پڑھے. اگر 1000 بار نہیں پڑھ سکتا جتنی پڑھ سکتا ہے پڑھے, اور تھک گئے ہوں گے, واقعی آپ تھک گئے ہوں گے, تھوڑا سا سو جائیں, الارام رکھیں. اگر رات منا میں ملتی ہے نا تو مشورہ دے رہا ہوں, الارام رکھیں اور اٹھیں پھر رات کو 2-3 بجے. اب کوئی کونا خیمے کے باہر نکل جائیں, چھوٹی سی اپنے ساتھ جانماز آپ نے رکھی ہوئی ہوگی تو جانماز بچھائیں اور وہاں رو رو کر دعا کریں. یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے, یہ خاص عبادت کی رات ہے, کیونکہ ابھی تھوڑی دیر بعد حاجیوں نے عرفات کو روانہ ہونا ہے. شاندار منظر ہوگا. بہرحال صبح ہو گئی, فجر ادا کریں. کتابوں میں لکھا کہ جب سورج کوہ سبیرہ کو چمکے, اس تک چمکے یعنی طلوع آفتاب ہو جائے, اب اس کے بعد دھڑکتے دل کے ساتھ عرفات کو جانا ہے. یہ وہ سفر ہے جو مغفرت کا وعدہ ہے, گناہ معاف کرنے کا وعدہ ہے, خاص اللہ کی رحمتیں برسنے کا وعدہ ہے. بلکہ حدیثوں کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرفات والے دن حاجیوں کے سامنے, یعنی حاجیوں پر فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے دور دور سے آئے ہیں, پرا گندا بال ہیں, بیلے کچیلے ہیں, اور میری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے سب کی مغفرت فرما دی. یہ مغفرت کے وعدے کا دن ہے. آنکھ کو گناہ سے بچانا ہے, کانوں کو گناہ سے بچانا ہے, زبان کو گناہوں سے بچانا ہے. عرفات پہنچ جائیے. اب عرفات میں جو وقوف کا وقت ہے, یہ بڑی اہم بات ہے سمجھنے والی. جو عرفات کا رکنے, جو رکن اعظم ہے یہ حج کا, اس کا جو وقت شروع ہوتا ہے نا وقوف کا, جیسے ہی ظہر کا وقت شروع ہوگا ویسے ہی وقوف عرفات کا وقت شروع ہو جائے گا. یعنی کوئی ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد اگر عرفات کے میدان میں احرام کی حالت میں موجود ہے وہ حاجی ہو گیا, اس کا حج یعنی حج کا رکن اعظم کمپلیٹ ہو گیا. اچھا وقت کب تک ہے؟ دوسرے دن صبح صادق تک. کوئی بھی اس دوران اس پورے وقت کے اندر احرام کی حالت میں چاہے عرفات کی فضاؤں سے گزر جائے تو وہ حاجی ہو جائے گا. لیکن غروب آفتاب سے پہلے اب نکلنا نہیں, ٹھیک ہے؟ جو غروب آفتاب سے پہلے کا عرفات کے باہر آ گیا اس پر دم ہو جائے گا. اس دن عرفات کے اور مزدلفہ کے کیا ٹائمنگز ہوں گے؟ مغرب کے اور فجر کے. یہ دو ٹائمنگ بہت یاد رکھنا ضروری ہے. آپ سمجھے یار واقعی مغرب ہو گئی ہوگی, چلو چلتے ہیں, اور کیا پتا پانچ منٹ باقی ہوں. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ عرفات والے دن غروب آفتاب کتنے بجے ہے, ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ ماشاءاللہ جو جن کے پاس موبائل ہیں یا جو ہمیں چینل پر دیکھ رہے ہیں اس کی پکچر کھینچ لیں. یہ ہم نے کل رات آپ کے لیے بنایا ہے. یہ وہ دن ہیں 6 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ تک کے دنوں میں مکہ پاک اور اس کے اطراف کے نماز کے اوقات. تو اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں گے آپ تو اس پہ پتہ چل جائے گا کہ ان دنوں میں نماز کے اوقات کیا ہیں. ان دنوں میں نماز کے اوقات تو آپ دیکھیں, اس میں فجر کا جو وقت ہے, فجر کا وقت نوٹ کر لیں, میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں انشاءاللہ. جو فجر کا وقت ہے ایکسپیکٹڈ, یعنی جو ان دنوں میں فجر کا وقت ہوگا وہ 4:47-48 ہے. تو موٹا حساب پکڑ لیتے ہیں, آپ نے 4:50 سے پہلے فجر نہیں پڑھنی ہے, ٹھیک ہے؟ یہ فجر کا وقت میں کیوں بتا رہا ہوں یہ ابھی آگے بتاتا ہوں, مزدلفہ میں کام آئے گا. اور مغرب کا وقت جو ہے ان دنوں میں 6:40, یعنی آپ 6:45 پکڑ لیں. آپ نے عرفات کو 7:45 سے پہلے نہیں چھوڑنا, یہ یاد کر لیں. کتنے بجے سے پہلے؟ 7:45 پکا ٹائم ہو جائے, پھر عرفات سے باہر نکلیں گے چاہے کوئی کچھ بھی کہے ہمیں, تاکہ آپ کا پکا مغرب کا وقت ہو گیا ہو. اچھا عرفات کی نمازیں کہاں پڑھنی ہیں؟ ظہر کے وقت میں ظہر, عصر کے وقت میں عصر, اپنے ہی خیموں میں ادا کریں گے, ٹھیک ہے؟ مغرب وہاں نہیں پڑھنی ہے. مغرب کا وقت ہو جائے گا مگر مغرب آپ نے وہاں ادا نہیں کرنی. مغرب اور عشاء آپ نے کہاں پڑھنی ہے؟ مزدلفہ میں پڑھنی. یہ بھی اللہ کی شان ہے. دیکھو نماز کا ٹائم ہو گیا مگر نماز نہیں پڑھیں گے. اچھا مغرب اور عشاء پڑھنی کب ہے؟ عشاء کے وقت میں. مغرب کے وقت میں نہیں پڑھنی, عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا, اس کے بعد کہاں پڑھنی ہے؟ مزدلفہ میں پڑھنی ہے. اچھا عرفات کا دن تھوڑا سا اس کو بھی بیان کر دیتے ہیں کیسے گزارنا ہے. اللہ اللہ, جیسے میں نے کہا کہ بڑا اہمیت کا حامل دل ہے, اس دن دعائیں مانگنی ہیں, دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے. جتنا وقت ہو سکے وہ وقت جو ہے آپ کھلے آسمان تلے گزاریں. گرمی ہو پھر سائے میں آ جائیں, پھر تھوڑی ہمت کر کے باہر آ جائیں. جیسے ہی 3-4 جائیں گے تو تھوڑا موسم اچھا ہو جائے گا تو پھر آپ چلے جائیں باہر, اور باہر جا کر پھر آپ سائے کھلے آسمان تلے دعائیں کریں, وہاں بات چیت نہ کریں, ذکر و اذکار کریں. عرفات کے دن کے خاص جو وظائف ہیں وہ لکھے گئے ہیں. عرفات کے دن کے جو خاص وظائف ہیں وہ کتاب میں لکھے ہیں رفیق الحرمین میں. اس دن کیا کیا پڑھنا ہے وہ پڑھ لیجئے. اچھا پھر اس دن آپ نے خاص طور پر دعائیں مانگنی ہے اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے وطن کے لیے, اپنی آخرت کے لیے, اپنی بیماریوں کے لیے, گناہوں کی بیماریوں کے لیے. وہ دن خاص مانگنے کا دن ہے. ہم گناہگاروں کے لیے بھی ضرور دعا کیجئے گا. عرفات کی اس دعا اور عرفات کے اس وقوف کا ہم نے ایک منظر آپ کے لیے تیار کیا ہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ دن ہم نے کیسے گزارنا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
دل کے ساتھ لبیک پڑھتے ہوئے, اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے, مغفرت کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے عرفات کی طرف چلیے. ہو سکتا ہے رات ہی کو معلم کی بسیں آپ کو عرفات لے جائیں. کوشش کیجئے گا کہ فجر منا ہی میں ادا ہو, اور اگر فجر پڑھ چکے ہیں ذکر و درود میں مصروف رہیے. سورج کوہ سمیرا پر چمکے, یعنی اشراق چاشت کا وقت ہو جائے, اب دھڑکتے دل کے ساتھ سوئے عرفات روانہ ہو جائے.
لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک.
سبحان اللہ سبحان اللہ, جبل رحمت اپنے حسین نظارے لٹا رہا ہے. عرفات کے میدان میں
میرے آقا علیہ السلام نے اسی جبل رحمت کے پاس قیام فرمایا تھا، ہمیں اوپر نہیں چڑھنا، اگر اس کے قریب قیام کی جگہ مل جائے تو یہیں کھڑے رہ کر عبادت میں مصروف رہیے، اور اگر آپ کا خیمہ دور ہے تو اپنے خیمے میں چلے جائیے، مگر یاد رہے آج کا دن جتنا وقت ہو سکے بغیر سائے کے رہنا ہے، کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر خوب دعائیں مانگنی ہیں۔ آج ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد سے لے کر دوسرے دن یعنی دسویں ذوالحجہ کی صبح صادق تک کوئی بھی احرام کی حالت میں عرفات کے میدان میں آ گیا وہ حاجی ہو جائے گا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، عرفات کے میدان میں دوپہر کے وقت سے پہلے غسل کر لیجیے، یہ سنت ہے، اور اس کے لیے کوشش کریں گے تو موقع مل جائے گا، اور اگر غسل نہ کر سکیں تازہ وضو فرما لیجیے۔ آج کا دن حاجی کو بے روزہ ہونا اور ہر وقت باوضو رہنا یہ سنت ہے۔ اے میرے حاجیوں، آج کا دن مغفرت کا وعدہ ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے خوب گڑگڑانا ہے، آج نہیں مانگیں گے تو کب مانگیں گے؟ سبحان اللہ، اب عرفات میں یہ دن دعاؤں میں گزار کر غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو مزدلفہ کو چلیں، مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کے وقت میں ادا کریں۔ مغرب اور عشاء کیسے ادا کریں گے؟ یاد رہے یہ ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت سے نماز ادا کی جائے گی، پہلے مغرب کے فرض ادا کریں گے، پھر عشاء کے فرض ادا کریں گے، پھر مغرب کی سنتیں اور نوافل ادا کریں گے، پھر عشاء کے سنتیں اور وتر اور نوافل وغیرہ ادا کریں گے۔ اس طرح یہ مغرب اور عشاء پڑھنی ہے۔ یہاں ایک احتیاط بتاتا چلوں، بعض اوقات رش کی وجہ سے رات دیر ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی مزدلفہ میں داخل نہیں ہو سکتا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میری مغرب اور عشاء ہی نہیں پڑھ سکتا۔ اگر بالکل ایسا آپ کو لگتا ہے کہ آپ صبح صادق سے پہلے بھی مزدلفہ میں داخل نہیں ہو پا رہے تو مغرب اور عشاء کہیں بھی پڑھ لیجئے، کیونکہ فرض ادا ہو جائے۔ البتہ مزدلفہ میں رات گزارنا یہ سنت ہے، بڑا مبارک ٹائم ہے حاجیوں کے لیے، سے لیلۃ القدر سے افضل رات کہا گیا۔ اس رات آپ نے کنکریاں بھی تلاش کرنی ہیں، کنکریاں وہاں جا بجا پڑی ہوتی ہیں، آپ نے ویسے تو 49 کنکریاں مارنی ہیں، 49 تو کھجور کی گٹھلی کے برابر کنکری تلاش کر لیں، اس کو دھو لیں تو یہ مستحب ہے، اور پانی کی بوٹل وغیرہ میں اگر اس کو رکھ لیں گے تو وہ آپ کو سنبھالنا آسان ہوگا۔ لیکن مشورہ یہی دوں گا کہ 63 پیارے آقا کی عمر مبارک کی نیت سے 63 کنکریاں لے لیں، یا 72 کربلا والوں کی نیت سے 72 کنکریاں لے لیں۔ نیت یہ ہو کہ کسی کی اگر کھو گئی تو میں کنکری پیش کر دوں گا، کیونکہ آپ کی بھی اگر 5-6 کنکریاں کم ہو گئیں تو اس وقت کہاں ڈھونڈیں گے، تو کچھ ایکسٹرا کنکریاں رکھ لیجئے گا، رات یہاں بھی عبادت میں گزاریں لیکن بہت تھک گئے ہوں گے، موقع ملے تو کچھ آرام کر کے پھر اٹھ کر تہجد پڑھ کے اور دعاؤں میں لگ جائیے گا. لیکن ایک غلطی جو حاجی کرتے ہیں، جو میں نے ٹائم دکھایا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ فجر کے وقت سے پہلے ہی لوگ فجر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اذانیں دینا شروع کر دیں گے. اچھا آپ سمجھیں گے فجر کا ٹائم ہو گیا، آپ نے بھی فجر پڑھ لی، اور پھر حاجی چلنا شروع ہو جائیں گے منا کے لیے، جمرات کی رمی کے لیے. آپ نے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے وہاں سے نہیں نکلنا، کیونکہ مزدلفہ کا جو واجب وقوف ہے وہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے. اگر بغیر کسی شرعی مجبوری کے کسی نے وہ وقت مزدلفہ میں نہیں گزارا یا اس سے پہلے چلا گیا، اس پر دم ہوگا. ہاں البتہ بزرگ ہیں یا خواتین ہیں یا ایسا معاملہ ہے جس کی شرعی اجازت ملتی ہو، تفصیل رفیق الحرمین میں موجود ہے، وہ چلے گئے تو دم نہیں ہوگا. تو آپ نے فجر کا وقت معلوم ہونا چاہیے. ٹائم ٹیبل ابھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ اس وقت کے جیسے ہی وقت، پھر دکھا دیجئے گا تاکہ ٹائم پتہ چل جائے کہ اتنا ٹائم ہو جائے تو پھر آپ نے فجر ادا کرنی ہے. اچھا اب یہ فجر کے بعد جو وقت ہے یہ خاص دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. اب مزدلفہ میں اس وقت دعائیں مانگیں. یاد رہے عرفات میں حقوق اللہ معاف کرنے کا وعدہ تھا، مزدلفہ میں وقوف جو حقوق عباد ہیں وہ معاف کرنے کا وعدہ ہے. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فجر کا وقت جو ہے 4:49 4:50 سے پہلے آپ نے فجر نہیں پڑھنی ہے، 4:50 ہو جائے ٹائم پکا تو آپ پھر فجر کی نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد دعا وغیرہ میں مصروف ہوں گے. تو یہاں حقوق العباد معاف ہونے تو رو رو کر یہاں دعائیں کریں اللہ سے، جن جن لوگوں کی ہم نے دل آزاریاں کی ہوں، نہ جانے زندگی میں کتنوں کے حقوق تلف کر لی ہوں، تو یہ وہ وقت ہے اللہ سے معافی مانگنے کا. اب جب دعاؤں سے فارغ ہو جائیں اب منا کو چلنا ہے. اب 10 ذوالحجہ کا دن ہے، لیکن یہاں ایک غلطی جو حاجی کرتے ہیں، ہر حاجی کی تمنا ہوتی ہے بس جاتے ہی کنکری مار دوں. ایسا نہ کریں. لاکھوں لاکھ حاجی اس وقت کنکری مار رہے ہوں گے، بہت رش ہوگا، آپ بھی بہت تھکے ہوئے ہیں، 2 دن سے گویا سفر پر ہیں، جاگ رہے ہیں، گرمی کا عالم ہوگا. خدارا جلدی نہ کیجئے گا. حادثے عموماً اسی وقت ہوتے ہیں. آپ بالکل اپنے خیموں میں چلے جائیں، جا کر سو جائیں، کھانا وغیرہ کھائیں، کوئی جلدی نہیں ہے، ہمیں کوئی ایوارڈ نہیں جیتنا. ظہر کی نماز کے بعد آپ انشاءاللہ رمی کرنے جائیں گے، بڑی آسانی کے ساتھ رمی کریں گے. اب آج سے کچھ سالوں پہلے 10 ذوالحجہ کو ہم نے 3 بجے کے بعد رمی کی تھی. کس طرح رمی کی تھی آپ دیکھیں، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ جمرہ کیسے خالی تھا. حالانکہ 10 ذوالحجہ کو بہت رش ہوتا ہے، تھوڑا صبر کر لیں سارے کام آسان ہو جائیں گے. آئیے 10 ذوالحجہ کی رمی کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 2:45 رمی آپ نے دیکھا کہ میں ایسا لگ رہا تھا اکیلا ہی تھا جمرات کے آگے. تو کیا جلدی تھی بھائی صبح 8 بجے 50,000 آدمیوں کے ساتھ رمی کرنے کی، جس میں کوئی گر بھی سکتا ہے، کسی کو اللہ نہ کرے دم گھٹ سکتا ہے، تھوڑا سا احرام رہ گیا. ہاں یہ کیا ہوا کہ شام تک تھوڑا احرام بچ گیا، تو کوئی بات نہیں، احرام کی برکتیں لوٹتے رہے. تو رمی تھوڑا سا رک کر لیں، دوپہر کے بعد کریں گے. اچھا آج یاد رہے 10 ذوالحجہ کو ایک ہی شیطان کو رمی کرنی ہے اور وہ ہے بڑا شیطان، ٹھیک ہے، اور 7 کنکریاں مارنی ہیں. اچھا کعبے کی سمت معلوم کر لیں گے پہلے کوشش کر کے، پھر اس طرح کھڑے ہوں گے کہ منا سیدھے ہاتھ پہ رہے اور کعبہ شریف الٹے ہاتھ پہ رہے اور جبرے کی طرف منہ ہو، اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر رمی کریں گے. اب الٹے ہاتھ میں 7 کنکر لے لیں گے، سیدھے ہاتھ سے رمی کریں گے. رمی اس طرح کریں کہ جمرے تک پہنچے یا کم از کم اس کے گرد جو پیالہ ہے اس میں گر جائے. اتنا دور سے لوگ رمی کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہماری کنکری جائے گی کہ نہیں جائے گی. اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ بہت رش کے ٹائم میں جاتے ہیں. اگر سکون کے ٹائم میں جائیں گے تو بہت قریب جا کر، اور بالخصوص آپ کے ساتھ اگر اسلامی بہنیں ہیں، بزرگ ہیں، تو ان سب کو ساتھ آپ لے جا سکیں گے. اس صورت میں جب آپ تھوڑا ڈیلے کر کے جائیں گے، کیونکہ اس رمی کا وقت جو ہے وہ رات تک ہے، یعنی صبح صادق تک وقت ہے جو 10 ذوالحجہ کی رمی ہے دوسرے دن، لیکن مغرب سے پہلے تو بلا کراہت، اور اگر خواتین وغیرہ ہیں تو مغرب کے بعد بھی رمی ہو سکتی ہے. تو جلدی نہ کریں، آپ آرام سے جا کر ظہر کے بعد کنکری ماریں تو کنکری مار لیں گے. اچھا اب میں آپ کا ذرا امتحان لینا چاہوں گا، رمی کرنے کے بعد دوسرا کام کیا کرنا تھا؟ ہاں قربانی، حلق نہیں، کیا تھا؟ قربانی. ہاں اب یہاں غلطی کیا ہوتی ہے کہ رمی کر دیں گے اب قربانی کیسے ہوگی؟ تو آپ کو اپنے جو کاروان والے ہیں یا معلم ہیں ان سے ایسی ترکیب بنانی ہوگی کہ آپ ان کو کہیں گے کہ جب میں رمی کر کے فون کروں گا جب آپ میری قربانی کریں گے، ٹھیک ہے؟ یا تو 25-30 اسلام پہ مل جائیں کہ یار ہم سب رمی کر دیں گے اور ایک ہمارا نمائندہ جا کے قربانی کر دے گا، اور اگر آپ کو ایسا سروسز نارملی قافلے والے دیتے ہیں کہ یہ فون نمبر لے لیں آپ رمی کر کے ہمیں فون کیجئے گا، ایک آدھ گھنٹے دو گھنٹے میں وہ قربانی کر دیں گے، تو جب تک آپ کو کنفرمیشن نہ مل جائے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، جب تک آپ نے بال نہیں کٹوانے ہیں، آپ نے فون کر دیا اور بال کٹوا دیے تو بکرا تھوڑی کمپیوٹرائز تیار کھڑا تھا اور آپ کے ساتھ کٹ گیا، جب تک آپ کو ریپلائی نہ ملے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، جب تک آپ نے حلق نہیں کروانا، بال نہیں کٹوانے، ٹھیک ہے؟ کنفرم ہو گیا کہ ہاں بھائی آپ کی قربانی ہو گئی ہے، بے شک اس میں ایک دو گھنٹے لگ جائیں، صبر، اس میں بھی لڑائی کرتے ہیں، ارے ابھی تک نہیں کاٹا بکرا، ہم احرام میں بیٹھے ہیں، تمہیں پریشانی کا اندازہ نہیں ہے، اور اللہ کے بندوں بہت رش ہوتا ہے، بہت ساری قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، کچھ ٹائم لگ سکتا ہے، صبر صبر، درود پڑھتے رہیں، اور جب کنفرم ہو جائے کہ قربانی ہو گئی ہے پھر آپ حلق کروائیں، پھر آپ اس کے بعد غسل کریں، اور پھر اس کے بعد آپ لباس پہن لیں گے، تو آپ کی احرام کی تقریباً پابندیاں ختم ہو گئیں، مرد و عورت والی پابندی جب ختم ہوگی جب آپ طواف و زیارہ کر لیں گے. جی
دسویں کی رمی یعنی دسویں تاریخ کو صرف ایک ہی شیطان کو کنکی ماننی ہے پڑے، تو اس کا جو وقت ہے وہ طلوع آفتاب سے لے کر اگر زوال تک کریں تو یہ سنت ہے، اور زوال یعنی وقت ابتدائے وقت ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک بھی کیا تو یہ جائز ہے، اور غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک کرنا یہ مکروہ ہے، یعنی وقت تو صبح صادق تک ہے لیکن رات میں کرنا مکروہ ہے، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے کر لی جائے.
ماشاءاللہ. اچھا اب رمی ہو گئی، رمی کی بہت سارے فضائل بھی ہیں، رمی کے احتیاطیں بھی ہیں رفیق الحرمین میں، مزید آپ اس کی تفصیل پڑھ لیں گے. اچھا اس کے بعد رمی ہو گئی، اب آپ کے پر سب سے اہم کام جو ہے جو فرض ہے حج کا وہ ہے طواف الزیارہ. 10 ذوالحجہ کو کریں تو بہت اچھا ہے لیکن بہت رش ہوتا ہے، تو میرا مشورہ ہے 11 یا 12 ذوالحجہ کو کر لیں، 11 کو کر لیں تو بہت آسانی سے ہو جائے گا. اور یہ یاد رہے کہ اب راتیں جو ہیں وہ منا میں گزارنا سنت ہے، تو رات آپ منا میں رہیں، اب 11 کو چلے جائیں گے طواف زیارہ کرنے تو بہت اچھا ہو جائے گا. اس کا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں. 11 ذوالحجہ کو ربی کا جو وقت شروع ہوگا وہ ظہر کے بعد ہوگا. کب شروع ہوگا؟ ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد ہوگا، اس سے پہلے رمی نہیں ہو سکتی 11 والی اور 12 والی، ٹھیک ہے؟ صبح نہیں ہو سکتی 11 اور 12، اب لباس میں ہم نارمل لباس میں رمی کرنی ہے، وہ ظہر کے بعد وقت شروع ہوگا. تو اب ظہر کے بعد جو رمی آپ کریں وہ کریں 4 بجے کے بعد. اب 12 12:30 جیسی ظہر کا وقت شروع ہوگا لاکھوں حاجی پہنچ جائیں گے رمی کرنے، آپ جلدی نہ کریں، خیمے میں رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، کچھ نیکی کی دعوت دیتے رہیں، 4 4:30 بجے کے قریب آپ جائیں رمی کرنے شام کو، یہ وقت یاد رکھیے گا، تو آپ بڑی آسانی سے رمی کریں گے. اور رمی کرنے کے بعد آپ واپس خیمے میں نہ آئیں، رمی کرتے ہی آپ ڈائریکٹ مکہ شریف نکل جائیں، تو اب وہاں سے 1.5 گھنٹے کی واک ہے، آپ کعبہ شریف پہنچ جائیں گے. اب آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں کیونکہ آپ نے ظہر تک تو آرام کیا ہے نا خیمے میں، تو آپ کعبہ شریف حرم شریف پہنچ جائیں، وہاں مغرب تک آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ اگر یہ شیڈول آپ پورا کر لیں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے 11 ذوالحجہ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد آپ بڑی آسانی سے طواف زیارہ کر لیں گے. طواف زیارہ کے بعد سعی بھی کرنی ہوتی ہے، وہ آپ سعی بھی کریں گے. طواف زیارہ میں رمل بھی کرنا ہوتا ہے، یہ ایک ہی طواف ہوتا ہے زندگی میں یا جو بار بار حج کرتے ہیں، کہ طواف زیارہ میں لباس کے اندر رمل ہو رہا ہوتا ہے، ورنہ عموماً احرام میں رمل ہوتا ہے، لیکن رمل جب ہی کریں گے جب موقع ملے گا. تو رمل بھی صحیح بھی ہو گئی، طواف بھی ہو گیا، اب آپ واپس آ جائیں گے منا، رات ہو جائے گی لیکن منا آئیں کیونکہ سنت یہاں ہے رات گزارنا، گھر میں نہیں جائیں گے منا جائیں. اچھا منا چلے گئے، اب 12 ذوالحجہ کو پھر ظہر کے بعد وقت شروع ہوگا. یاد رہے اب ہر حاجی کو مکے جانا ہے، اس کو بڑی جلدی ہے کہ رمی کروں اور ہوٹل پہنچ جاؤں، آپ کو جلدی نہیں ہونی چاہیے. آپ پھر 4 4:30 بجے اپنے خیمے سے شام کو نکلیے گا، رش نکل چکا ہوگا، آپ رمی کریں اور اس کے بعد آپ مکہ شریف کے لیے روانہ ہو جائیں. یاد رہے کہ 12 کی مغرب سے پہلے آپ نے منا کو چھوڑ دینا ہے اگر 13 کی رمی نہیں کرنی، لیکن اگر کسی کو 12 ذوالحجہ کی مغرب منا میں ہو گئی تو اب بہتر یہ ہے کہ ضروری بھی ہے کہ وہ 13 کی رمی کر کے ہی جائے. تو اس کی بھی تفصیل مزید ہم سن لیتے ہیں. تو یہ رمی ہو گئی، طواف زیارہ ہو گیا، حج کے جو ضروری احکام اور واجبات تھے وہ ادا ہو گئے، اب طواف رخصت باقی رہ جائے گا جس کی تفصیل بتاتا ہوں، لیکن پہلے مفتی صاحب کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. جی
12ویں کی رمی کا وقت بھی ظہر کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، تو اب ظہر کے بعد آپ نے جو ہے وہ رمی کر لی، تو ایسی صورت میں غروب آفتاب سے پہلے پہلے چلے جائیں تو اچھا ہے، لیکن غروب آفتاب آپ کو وہاں ہو گیا ہے تو بہتر یہ کہ رات وہیں گزار لیں اور تحریمی کی بھی رمی کر لیں. لیکن اگر منا میں آپ کو تحریمی کی صبح صادق ہو گئی, یعنی منا میں تحریمی کی صبح صادق یعنی فجر کا وہاں شروع ہو گیا, تو پھر آپ کو اب رمی کرنا واجب ہوگا. اگر بغیر رمی کیے چلے جائیں گے تو دم واجب ہوگا.
اچھا ویسے میں آپ کو ایک مدری مشورہ بھی دوں گا, جو پہلی بار حج پر جا رہے ہیں نا وہ 13 کی رمی بھی کریں, اور جو نوجوان جا رہے ہیں وہ تو ضرور رکیں. الحمدللہ ہم نے کی ہے, اور جب ہم 13 کی رمی سنت ہے نا ہم نے کی تو ہم سمجھے منا میں ہم ہی ہوں گے. آپ یقین کریں لاکھوں حاجی تھے, لاکھوں, اور کئی ملکوں کے حاجی تو وہ تھے جو ایسا لگتا ہے گئے نہیں واپس, پورے پورے ملک کے حاجیوں نے رمی کی. تو کتابوں میں 13 کی رمی بھی لکھی ہے. یہ ایک رعایت ہے کہ نہیں کرنا چاہیں تو 12 کو چلے جائیں, مگر 13 کی رمی بھی کبھی زندگی میں ہونی چاہیے, یہ بھی سنت ادا ہونی چاہیے. تو بہرحال آپ حج کے ایام سے فارغ ہو گئے, اب جب وطن کو واپس لوٹنے کا وقت ہو, اب یہ آفاقی حاجی جو ہیں, آفاقی کون ہوتا ہے؟ جو میقات کے باہر رہنے والا ہے, جدہ والا اور مکے والے پر جو میقات کے اندر رہنے والے ہیں ان پر طواف رخصت واجب نہیں. لیکن جو میقات کے باہر سے آئے ہیں, جیسے ہم پاکستان سے کوئی گیا, انڈیا سے گیا, بنگلہ دیش, یو کے, ایون مدینہ شریف سے گیا, کیونکہ مدینہ بھی میقات کے باہر ہے, ان پر طواف رخصت واجب ہے. تو وہ طواف جو الوداعی طواف بھی کہلاتا ہے, وطن آنے سے پہلے طواف کریں, اے کاش, اشک بار آنکھوں سے طواف کریں, روتے روتے طواف کریں, تو یہ طواف رخصت ایک اور واجب ہے جو ادا کر کے آپ نے آنا ہے. تو یہ آپ کے حج کے احکام بہت مختصراً بیان کیے ہیں. واللہ میں جانتا ہوں کہ اتنے مختصر وقت میں پورا حج بیان نہیں ہو سکتا, لیکن یہ یوں سمجھ لیجیے کہ کچھ ہائی لائٹ کیا ہے آپ کے سامنے کہ حج ہوتا کس طرح ہے. تفصیل آپ کو رفیق الحرمین ضرور ساتھ رکھنی ہوگی, بار بار اسے پڑھنا ہوگا. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے ہمارے مدنی چینل کو, ایک شاندار سلسلہ شروع کیا گیا ہے اور اس سلسلے کا نام ہے احکام حج. ہمارے قبلہ مفتی علی اصغر صاحب ہر جمعرات کو اجتماع کے بعد یہاں پر, اس جمعرات سے شروع ہو رہا ہے اور اسی جمعرات سے اجتماع کے بعد یہ سلسلہ احکام حج شروع ہو رہا ہے. تو تمام حاجیوں سے گزارش ہے جو اب یہاں آ سکیں تو وہ یہاں اسٹوڈیو میں آ کر بھی سلسلے میں شرکت کر سکتے ہیں, اس میں سوال و جواب بھی ہوتے ہیں, کالز پر بھی آپ سوال کر سکتے ہیں, اور یہ ایک سلسلہ نہیں ہوگا, یہ حج تک جاری رہے گا. تو یہ ہمارے لیے بڑی نعمت ہے. اور نہیں آ سکتے یہاں پر تو ہر جمعرات اپنے گھر پر بیٹھ کر آپ یہ سلسلہ لائیو مدنی چینل پر ضرور دیکھیں. دیکھیے یہ اہم ترین فریضہ ہے, آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے حج پر جا رہے ہیں اور کچھ گھنٹے تربیت کے لیے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, تو اس سے بہت ساری غلطیاں ہو جائیں گی. تو احکام حج سلسلہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے. اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, مکتبۃ المدینہ کا اسٹال باہر بھی موجود ہے, آپ رفیق الحرمین تعداد میں خرید لیں. عمرے کا طریقہ بھی ہے, حج کا طریقہ بھی ہے, اور اپنے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے رفیق الحرمین حاجی کیمپ وغیرہ میں تقسیم کر دی جائے, تو جاتے جاتے مکتبۃ المدینہ پر اپنی رقم جمع کرا کر رسید لے لیں. جو بیرون ملک میں یا دنیا میں کہیں مجھے سن رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں ان کی طرف سے رفیق الحرمین تقسیم ہو جائے, تو وہ ہمارے فیڈ بیک کے جو نمبرز ہیں اس پر میسج کر دیں, ہماری مجلس حج و عمرہ آپ سے رابطہ کر لے گی. اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اپلیکیشن, سبحان اللہ, یہ شاندار تحفہ آپ کی آئی ٹی مجلس نے آپ کے لیے تیار کیا ہے. حج کرتے جائیے اور آپ کے ساتھ آپ کا موبائل اپلیکیشن آپ کو گائیڈ کرتا رہے گا کہ طواف کیسے کرنا ہے, صحیح کیسے کرنا ہے, احرام کیسے پہننا ہے, منا میں کیا کرنا ہے, عرفات میں کیا کرنا ہے. ہمیں اجازت دیجیے, آپ کو اپلیکیشن کا ایک پرومو دکھاتے ہیں, تشریح گلدستہ دکھاتے ہیں. ابھی تک آپ نے اگر یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہیں کی ہے تو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اللہ کریم ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو صحیح باتیں عرض کی اس پر عمل کرنا نصیب فرمائے, جو غلطیاں ہوئیں اپنے کرم سے معاف فرمائے. مفتی صاحب کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں.
کسی نے ایک مسئلہ پوچھا ہے کہ کیا دم ہونے کی صورت میں فوراً دینا ضروری ہے یا بعد میں بھی دے سکتے ہیں, اور یہ دم کہاں دینا ہوگا؟ دیکھیں, کسی پر دم لازم ہو جائے تو فوراً دینا ضروری نہیں ہے, بعد میں بھی دے سکتا ہے, لیکن یہ دینا حدود حرم میں ہی ہوگا, حدود حرم سے باہر نہیں دے سکتا.
یعنی اگر آپ وطن آ گئے واپس تو آپ کسی کے ساتھ رقم بھجوا دیں گے, لیکن حدود حرم کے اندر ہی دم دینا ہوگا. دم کیسے واجب ہوتا ہے, صدقہ کب واجب ہوتا ہے, کب دینا ہوگا, اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ رفیق الحرمین میں پڑھ لیں گے, اور سلسلہ احکام حج دیکھتے رہیں گے تو بہت کچھ ہر جمعرات کو سیکھتے رہیں گے. آپ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو ساری باتیں, بہت ساری باتیں آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
حج و عمرہ پہ جانے والوں, مدینے کے طلبگاروں کے لیے خوشخبری. الحمدللہ عز و جل, دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی آپ کے لیے پیش کر رہی ہے ایک ایسا معلومات کا خزانہ جو آپ آسانی کے ساتھ اس مبارک سفر میں ہر وقت اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. حج و عمرہ اپلیکیشن, اس اپلیکیشن میں کیا ہے آئیے جانتے ہیں. لینگویج سلیکٹ کیجئے اور مین مینیو میں آ جائیے. اس میں آپ کے لیے ہے حج گائیڈ. حج گائیڈ میں آپ جان سکیں گے 56 نیتیں, حج کا طریقہ, حج کی اقسام, احرام باندھنا, لبیک, منا کی روانگی, عرفات کی دعا, عرفات روانگی, عرفات کے راستے کی دعا, مزدلفہ روانگی, وہاں قیام, قربانی, رمی, طواف زیارہ, طواف رخصت, مدینے کی حاضری, باب البقیع, اصل مواجہ شریف کی سمت, سلام کیسے عرض کیا جائے, صدیق و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں سلام. عمرہ گائیڈ, عمرہ گائیڈ میں آپ کے لیے ہیں نیتیں, احرام, اسلامی بہنوں کا احرام, احرام کی نماز, نیت و لبیک, مکہ معظمہ میں داخل ہونا, کعبے پہ پہلی نظر, عمرے کا طریقہ, مقام ابراہیم, ملتزم پہ آنا, دعا. مختلف دعائیں آپ اس کے ذریعے سیکھ اور پڑھ سکتے ہیں, جیسے روانگی کی دعا, گھر سے نکلنے سے پہلے کی دعا, سفر کی دعا, جہاز کی حفاظت کی دعا, قبولیت دعا کے مقامات. اس میں آپ کو ان جگہوں کی معلومات حاصل ہوگی جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. پریئر ٹائم, پریئر ٹائم کے ذریعے آپ مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ اور جدہ شریف کی نماز کی ٹائمنگز, مکروہ اوقات وغیرہ دیکھ سکتے ہیں. پلیسز آف انٹرسٹ, اس کے ذریعے آپ جان سکتے ہیں اپنے قریبی ہوٹلز, مساجد, مقدس مقامات اور ہاسپٹلز کے بارے میں. چیک لسٹ, آپ کو جو جو سامان سفر میں ساتھ لے کر جانا ہے اس کی لسٹ کو ایک بار چیک کر لیجئے تاکہ آپ اپنا سامان بھولنے سے بچ جائیں. ویدر, ویدر کے ذریعے آپ عرب شریف کے موسم سے خود کو اپ ڈیٹ رکھ سکتے ہیں. کرنسی کنورٹر, کرنسی کنورٹر کے ذریعے آپ کسی بھی ملک کی کرنسی کے ایکسچینج ریٹس معلوم کر سکتے ہیں. شیئر, شیئر کے آپشن کے ذریعے آپ اس اپلیکیشن کو کسی بھی سوشل نیٹ ورک جیسے واٹس ایپ, وائبر, اسکائپ, فیس بک وغیرہ پہ شیئر کر کے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو اس سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے سکتے ہیں. ویڈیو, سبحان اللہ, اس آپشن کے ذریعے آپ ویڈیوز کے ذریعے حج و عمرہ کے مناسک وغیرہ دیکھ کر سیکھ سکتے ہیں. 16 اہم مدنی پھول جو آپ کے سفر میں آپ کو آسانی فراہم کریں گے.
حج کا شرف ہو عطا یا رب مصطفیٰ, حج کا شرف ہو عطا یا رب مصطفیٰ, پھر گنبد خضرا دکھا, پھر گنبد خضرا دکھا یا رب مصطفیٰ.